بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي
الله ولي خاموشی بھی صدا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، زبان محوِ ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، محمد و آل محمد صلوات. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطنیا سند
لوٹا دیتی شبیر تمہیں معلوم تو ہے میرے ہاتھ بندھے تھے گردن سے گر ہاتھ میرے جو کھلے ہوتے میں تجھ کو کفن پہنا دیتی بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی
محمد وآل محمد صلوات
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج حج تربیتی نشست کے تین حصے ہوں گے. پہلے حصے میں حج کے مسائل جو ہر ایک کے کام آنے والے ہیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملکی یا غیر ملکی قافلے سے ہو, اس کے بعد ایک مختصر سا گیپ ہوگا جس میں اصغر عباس صاحب کچھ آخری انتظامی ہدایات دیں گے اور پھر میری تقریر شروع ہوگی جو تربیتی نشست کا تیسرا حصہ بنے گی, جس میں ہم خاص کاروان ابوذر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں سٹرڈے کو ہماری فلائٹ ہے ہفتے کے دن, جب ہم حج تو شروع کر نہیں سکتے, ہمارا حج تو مدینے سے واپسی پہ ہوگا, تو اب ہم اس وقت یہاں سے مکہ مکرمہ کس نیت کے ساتھ جائیں گے اور کیا طریقہ اختیار کریں گے. اگرچہ اس تیسرے حصے سے ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے, وہ کاروان ابوذر میں نہیں ہیں مگر مسائل سننے کے لیے بیٹھے, لیکن پھر بھی پابندی کوئی نہیں ہے, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا. تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام شروع ہو جاتا. آج ایک مرتبہ پھر ہم آغاز میں تلبیہ کی مشق کرتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اب یہاں پہ میں تلبیہ کو دوبارہ پڑھنے سے پہلے یہ یاد دلا دوں کہ شیعہ فقہا کے درمیان, شیعہ علماء کے درمیان ایک ترم بہت مشہور کہ تلبیہ میں چار تلبیہ واجب ہیں باقی مستحب ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہلے دو جملے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ واجب, اس میں چار بار لفظ لبیک آیا, اور اس کے بعد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, یہ سارا جملہ سنت ہے. یعنی اسے اگر نہ پڑھیں, غلط پڑھ دیں, زیر زبر میں کمی رہ جائے, پہلی مرتبہ کے تلبیہ میں بھی خواتین یہ والا حصہ بآواز بلند پڑھ دیں, ان تمام صورتوں میں نہ تلبیہ میں خرابی ہوگی نہ حج اور عمرے. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے تلبیہ کا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, اس کی ورڈنگ یا الفاظ میں بھی اختلاف. کیا اختلاف ہے؟ صرف ایک کہ اس کے آخر میں بھی لبیک ہے کہ نہیں. بعض مراجع کہتے ہیں کہ جملہ ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس میں شروع سے آخر تک سنت ٹکڑے میں کوئی لبیک نہیں. اور عالم اسلام 20 لاکھ آدمیوں کے درمیان جب آپ کھڑے ہو کے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے تو دوسروں کا جو تلبیہ آپ سنیں گے اس کے آخر میں لا شریک لک پہ جملہ مکمل. اور بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس میں آخر میں بھی ایک لبیک بڑھا دیں تو بہتر. تو اسی لیے کبھی میرے انداز میں بھی جب میں اس کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تو آخری لبیک زبان پہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اصل جو تلبیہ ہے وہ 4 تلبیے یعنی 4 لبیک. آئیے 2 مرتبہ اور اس کی مشق کر کے پھر آج کے عنوان پہ آ جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تلبیہ جو ہر احرام کے لیے غالباً سب سے اہم واجب ہے اور اس سے آپ کا احرام شروع ہوگا. چادریں پہننے سے احرام شروع نہیں ہوتا. یہ جملہ آج ایک بار پھر کیوں دہرایا گیا؟ ہمارے قافلے کے آدھے مومنی وہ کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے. تفصیل ابھی تقریر کے دوسرے حصے میں آئے گی. تب کراچی ایئرپورٹ پہ جو غسل خانے ہیں نجاست طہارت کا اتنا اچھا وہاں پہ انتظام نہیں, تو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ آپ کی اکثریت یعنی 125 میں سے تقریباً 100 افراد پہلی بار احرام پہن رہے. حج تو حج, جب تک عمرہ بھی نہیں کر سکیں تو کراچی ایئرپورٹ کے اس ماحول میں اور غسل خانوں کی اس نجاست کے احتمال اور شک احرام پہننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے مانوس ماحول نہا دھو کر وہیں سے احرام کی چادریں پہن لیں. مگر یہ چادریں خالی عام چادریں ہیں, آپ کا یہ احرام نہیں. احرام اس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ کراچی ایئرپورٹ پر تلبیہ کی نیت تلبیہ کو اپنی زبان پہ جاری کریں گے. یہی مسئلہ جب ہم حج کریں گے تو بار بار یہ بات بیان ہوئی کہ حج کا پہلا حصہ اس کا احرام ہم مسجد شجرہ سے پہنیں گے. تو مدینے میں جب ہم اپنے ہوٹل سے چلیں گے جہاں سے تقریباً 40 منٹ کے بعد مسجد شجرہ آئے گی, تب ہوٹل میں پاک پاکیزہ احرام غسل خانے بہرحال میقات کے غسل خانوں سے بہتر, چنانچہ چادریں وہیں پہ پہن لے گا پورا قافلہ. اور وہ چادر پہننے سے اس میں کوئی پابندی نہیں آئے گی, وہ ایک عام لباس. اور پھر میقات پہ پہنچ کے نماز اور نیت پھر تلبیہ. تلبیہ جو ہے وہ احرام کو شروع کرتا ہے چادریں نہیں. خواتین چونکہ پورے سفر حج میں وہ مکنہ پہنے رہیں گی, جو نیت اور تلبیہ کے بعد وہی مکنہ احرام بن جائے گا, اور جب تک کہ تلبیہ نہ پڑے تو وہی عام حجاب کی چادر بنے گی. تو ان کے لیے تو یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں, ان کو تو 40 دن سمجھیے اس چادر میں رہنا. اچھا اب یہ احرام جب شروع ہو گئے تو تقریباً 26 چیزیں حرام ہو گئیں. تو کل 22 چیزوں کے بیان کے بعد چار باتیں باقی رہ گئیں تھیں, لیکن اسے ہم ابھی فی الحال پینڈنگ میں ہی رکھتے ہیں تاکہ کل پھر جو تقریر کا ایک رخ بنا تھا اسی میں ہم آگے بڑھ کے پہلے عمرے کے مسائل مکمل کر دیں اور پھر یہ ایک باقی ماندہ حصہ آخر میں آ جائے. بکلیٹ کا پہلا پیج آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا اور یہ پہلا چارٹ بھی یہی ہے کہ آپ حج کا پہلا حصہ جب کریں گے یعنی حج, تو پانچ چیزیں اس میں واجب. اور شاید میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی حج یا عمرہ نہیں کیا ان کے ذہن میں بھی یہ پانچ چیزوں کا تصور تو ہوتا کہ حاجی جب جاتے ہیں تو سفید چادریں پہنتے ہیں وہی احرام, اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں وہی طواف, پھر اس کی نماز, اور دو پہاڑیوں میں دوڑتے ہیں یہ صحیح, اور بال بال کاٹتے ہیں یہ تقسیم. تو جس نے کبھی یہ عبادت انجام نہیں بھی دی اسے بھی تقریباً عمرہ تمتع یاد ہوتا ہے صرف. اب اس کی ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور تفصیل. تو ابھی تک ہم تین واجبات بیان کر چکے پانچ میں سے. نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا, نمبر دو جو کل کی اتوار کی بہت لمبی نشست کا اصل عنوان تھا طواف کعبہ, کعبے کے گرد سات چکر اس طریقے سے لگانا, جس میں اہم ترین بات وہ خیال دل میں لانا کہ جہاں سے آپ کو طواف کرنا ہے جب کبھی آپ اس سے پہلے سے شروع کریں تو بس یہ خیال, اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں کہ میں یہ احتیاطاً چل رہا ہوں, چلتے چلتے جب اس جگہ پہ پہنچوں جہاں کا میرا طواف تو اصل طواف وہاں سے مانا جائے. یہ طواف کا اہم ترین مسئلہ. تیسرا واجب نماز طواف, یہاں تک ہم کل بات مکمل کر چکے تھے. نماز طواف میں پھر ایک مرتبہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ نماز پڑھی جاتی ہے, فجر کی نماز کی طرح سے ہوتی ہے, اور جتنا اس کو پیچھے پڑھے اگر 25 صفوں تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ دائیں اور بائیں بہت دور نہ جائیں, اس طرح سے آپ پیچھے چلتے چلے جائیں کہ آپ کو اپنے سامنے مقام ابراہیم اپنی سامنے نظر آ رہا ہو کہ میرے سامنے ہے یہ, میں اس کی سیدھ میں کھڑا ہوں. جب وہاں پہنچیں گے تو یہ مسئلہ خود ہی سمجھ میں آئے گا. اور چونکہ ہم لوگ 10 اکتوبر کی صبح کو عمرہ انجام دیں گے یعنی 12 ذی القعدہ, تو اس وقت تک اتنے حاجی نہیں پہنچے ہوں گے اور بڑے آرام سے عمرہ شروع کرانے سے پہلے آپ کو کچھ مسائل وہاں پہ بھی یہی مسائل دوبارہ اہم اہم موٹے موٹے تھوڑے مشکل والے دہرائے جائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کی صبح آپ زندگی کا پہلا عمرہ کر رہے ہوں گے, اور جب پیر کی شام آئے گی تو آپ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہم سے بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ بیٹھ جائیے اپنے گھر میں اور آرام کیجئے, ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے ہیں, اور کوئی نیا قافلہ آ رہا ہے تو ہم کو دیجئے ہم اس کو عمرہ کرائیں. ایک ایسا اتنا آپ کو ایک ایسا اعتماد اور اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر ابھی آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوا, نماز طواف تیسرا واجب. چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی. طالباً ذرا سے بھی معلومات رکھنے والا بچہ اس بات کو جانتا کہ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں, ایک پہاڑی کا نام ہے صفا اور ایک پہاڑی کا نام ہے مروہ. 4000 سال پہلے یہ پہاڑیاں واقعاً پہاڑیاں تھیں, آج 4000 سال کے بعد ایک طرف ان پہاڑیوں کو کاٹا جاتا رہا, دوسری جانب زمین کا لیول بلند ہوتا رہا. اب یہ پہاڑی پہاڑی تو نہیں رہ گئی ہے, ذرا سا چھوٹا سا ٹیلا سا رہ گیا. اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کی تاریخ, تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 4000 سال پہلے یہ کتنی بڑی پہاڑی تھی, یہ معلوم ہونا ضروری بعض وجوہات کی بنا پر. لیکن فی الحال ہمیں ان وجوہات کی کوئی خاص ضرورت نہیں. یہ میں نے پھر یہ بات کیوں کہہ دی جب کوئی خاص ضرورت نہیں, اس لیے کہ ابھی صرف ایک مسئلے, دو مسئلوں میں اس کا بیان آئے گا کہ تاریخ کے اعتبار سے 4000 سال پہلے کی پہاڑی کا معلوم کرنا کیوں ضروری. ابھی چھوڑ دیں دو پہاڑیاں, اب کہنے کو پہاڑیاں ہیں لیکن وہ پہاڑی رہی نہیں, ٹیلا. پہلے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں خانہ خدا سے باہر نکل گئے. آپ خانہ کعبہ سے میری مراد ہے جو مسجد, باہر نکلتے تھے ایک سڑک کراس کرتے تھے, پورا ایک بازار بنا ہوا تھا جیسے جڑیا بازار ہے اس طرح کا, یعنی تنگ سی گلیاں, دونوں طرف دکانیں, اس کے بیچ میں حاجیوں کو دوڑنا پڑتا تھا. اور ایسے نامعقول دکاندار تھے کہ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اب وہ سارا ماحول بدل گئے, آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو میرے ان جملوں پہ یقین بھی نہیں آئے گا. اب بڑے بہترین انداز سے ان دو پہاڑیوں مسجد الحرام کا ایک حصہ بنا لیا گیا, مگر ابھی یہ شرعی اعتبار سے حصہ نہیں, یہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے کہ مسجد سے بالکل ملی ہوئی. آپ کو ان پہاڑیوں تک جانے کے لیے نہ مسجد سے باہر جانا ہے, نہ جوتے پہننا ہے, نہ سڑک کراس کرنا. لیکن یہ انتظامی اعتبار سے مسجد کا حصہ ہے, دو پہاڑیاں, فقہی اعتبار سے نہیں. دو تقریریں پہلے, اسی لیے جو خواتین پیریئرز کے عالم میں مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہیں ان پہاڑیوں پر اور ان کے درمیان جہاں ان کا دل چاہے اس حالت میں بیٹھ سکتی. زیادہ وقت نہیں دے رہا ہوں, یہ دو دن پہلے مسئلہ آ چکا. تو اب حجر اسود کی بالکل سیدھ میں یہ پہاڑیاں, تقریباً حجر اسود سے 40 گز کے فاصلے پر زمزم کا کنواں, یعنی جہاں پہ حضرت حاجرہ نے اسماعیل کو لٹایا تھا. اور صفا پہاڑی اتنا اس کے قریب تھی کہ ماں وہاں سے اپنے بچے کو مسلسل دیکھ رہی تھی یا مانیٹر کر رہی تھی. تو بالکل حجر اسود کی سید میں ایک پہلی پہاڑی صفا, اور اس کے بعد دو فرلانگ لمبا فاصلہ ہے, اور دوسری پہاڑی دوسرے سرے پر ہے مروہ. مگر اب آج کل یہ دو پہاڑیاں 5 منزلہ ایک بلڈنگ کا حصہ بن گئی, ایک بہت لمبا 2 فرلانگ لمبا ایک ہال. ہال اس لیے ہے کہ پہاڑی پر بھی چھت آ جائے, جس راستے کو, درمیانی راستے کو آپ طے کریں گے وہ بھی چھت والا ہو, اور آخری پہاڑی پر بھی چھت. تو دونوں پہاڑیوں اور اس کے بیچ کے راستے کو ایک شیڈڈ ہال کے اندر لے لیا گیا, 2 فرلانگ لمبا ہال. لیکن حاجیوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جاتی, اس لیے اب اس کو 2 منزلہ بنایا گیا, آدھے لوگ نیچے آ جائیں آدھے اوپر چلے جائیں. پھر بھی تعداد بڑھی تو اب اسے 5 منزلہ بنا دیا گیا, کچھ لوگ نیچے گراؤنڈ فلور پر, کچھ فرسٹ, کچھ سیکنڈ, کچھ تھرڈ, کچھ فورتھ. اب یہاں پہلا مسئلہ سن لیجیے کہ ہمارے مراجع کے نزدیک اکثریت, سب نہیں, اکثریت کے نزدیک صرف اور صرف گراؤنڈ فلور کی صحیح درست, بلکہ آیت اللہ سیستانی جن کی تقلید میں اکثر مجمع ہے, ان کا نظریہ یہ کہ گراؤنڈ فلور کی صحیح اتنی ضروری کہ وہ چند غلطیاں جن کی وجہ سے حج آپ کا بالکل باطل ہوتا, بالکل ٹوٹ گیا, نہ توبہ سے کام چلے، نہ کفارہ دینے سے کام چلے، نہ اونٹ دینے سے کام چلے. اگلے سال آپ کو دوبارہ آنا ہے، وہ ان میں غلطی یہ کہ اگر کوئی آدمی فرسٹ فلور سے صحیح کرے. اچھا، یہ تو ذرا سا سخت مسئلہ لگا، پورا حج گئے. اور اگر کسی نے عمرے میں یہ غلطی کی ہے تو اس سے بھی سخت مسئلہ. کراچی میں پچھلے چند سالوں سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، اور ایک خیال ہوتا ہے عمرے کے حوالے سے کہ میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ہم لوگوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے جو اب میں بتا رہا ہوں. خیال یہ ہوتا ہے کہ جی عمرہ تو سنت چیز ہے، اس لیے وہ حج کے مقابلے میں آسان ہوگا. غلط غلط ہے یہ خیال. چنانچہ اگر کسی نے کبھی عمرہ کیا اور وہ پہلے فلور سے صحیح کر چکا ہے، آغاز سیستانی کی بات کر رہا ہوں ابھی، ان کا فتویٰ، حج میں اگر یہ غلطی کرے تو آپ کا حج گیا، ٹوٹ گیا، اگلے سال دوبارہ آئیے. عمرے میں غلطی کرے تو عجیب مسئلہ، عمرہ ٹوٹا نہیں لیکن عمرہ پورا بھی نہیں ہوا. آپ نے تو سمجھا نا کہ پورا ہو گیا، بار بار کٹوائے، آپ نے پاکستان آ گئے، اب تک آپ کا احرام چل رہا، دو سال یہاں پہ رہے آپ کا احرام چل رہا. احرام جب آپ نے تلبیہ پڑھ کے باندھ لی، اپنی مرضی سے نہیں اتار سکتے جب تک کہ اس کے سارے واجبات پورے نہ ہو. اور صحیح چوتھا واجب ہے، پانچویں واجب پہ احرام اترتا، چوتھے پہ نہیں. دو بڑی خرابیاں ہوتی ہیں جو ہم نے کہا نا، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ زحمت اس مسئلے میں ہوتی کہ جو احرام اگر آپ نے عمرے کا پہنا اور صحیح آپ نے غلط کر لی، غلط کی ایک واضح مثال، فرسٹ فلور پہ آپ چلے گئے. کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک ہے کہ اب آج کل بہت سے لوگ رمضان کے عمرے پہ جاتے ہیں یا رجب، دونوں سب سے زیادہ رش والے مہینے. اسکول ہالیڈیز میں جاتے ہیں، یہ بھی سب سے زیادہ رش والا مہینہ، اتنا رش کے لوگ فرسٹ فلور پہ چلے جاتے ہیں. ان کا عمرہ غلط نہیں ہوا، خوش ہو گئے کہ عمرہ صحیح، صحیح نہیں، صحیح ہے لیکن اب تک چل رہا ہے، پورا نہیں ہوا. اور اب تک چل رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب. نمبر ایک، احرام نہیں اترا، یہاں آنے کے بعد بھی خوشبو حرام، آئینہ حرام، سے لے ہوئے کپڑے پہننا حرام، شوہر بیوی کے تعلقات حرام، وہ پوری 26 چیزیں حرام. واپس وطن آنے کے بعد بھی، چاہے 5 سال گزر گئے ہوں. اور دوسری بات کہ چونکہ وہ احرام آپ کا ابھی اترا ہی نہیں، تو اگر آپ دوسرا احرام پہننا چاہیں تو وہ آپ پہن ہی نہیں سکتے. یہ بقرعید کے یا بقرعید کے قصائی نہیں ہے کہ آدھا بکرا یہ کاٹا، آدھا وہ کاٹا، آدھا وہ کاٹا پھر آ کے پورا کریں. یہ عید کے درزی نہیں ہے. وہ کہہ رہا جی بس آپ ہی کا گلا کاٹ رہا ہوں بہن جی، تھوڑی دیر اور دے دیجیے مجھے، آدھی قمیض اس کی کاٹی، آدھا سوٹ اس کا کاٹا، بعد میں سیئیں گے. نہیں، ایک عمرہ جب تک کہ پورا نہ ہو، یعنی جب تک کہ ایک احرام نہ اترے آپ دوسرا احرام پہن ہی نہیں سکتے. اب وہاں لوگ 11th آور میں بتاتے ہیں صحیح شروع ہونے والی. ہم نے کہا دیکھیے، آپ لوگوں کو گراؤنڈ فلور سے صحیح کرنا ہے، فرسٹ فلور کی صحیح غلط. پانچ مومن چیختے مولانا، لاسٹ ایئر تو ہم عمرہ کر کے اوپر کے فلور سے صحیح کر کے گئے. اوہو، تو یہ جو اب تک آپ نے عمرہ کیا یہ سارا غلط ہے، پہلے والا احرام ہی نہیں اترا تو یہ نیا احرام کہاں سے پہن لیا آپ نے؟ اب اس وقت ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے یہ بات ہم کو مدینے سے واپسی میں بتائی، جب وہ حج کا احرام پہن چکا ہے تو آپ کا حج گیا، پرانا عمرہ بھی اب تک چل رہا. تو بہت 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 یہ اہم مسئلہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی تاکید سے جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو آپ پاکستان سے جانے والے تو احتیاط کرتے ہیں. آپ کے جو دوست یا رشتہ دار سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلے بتانے والا نہیں. 90% وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جب کوئی مرضی بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو آپ کا حج پورا غلط ہے، پرانا عمرہ اب تک چل رہا ہے. تو یہ ذرا سا آپ کے ذہن میں مسئلے کی اہمیت بتانا تھا. صحیح، صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانا. اور صفا اور مروہ ایک ہال کا نام ہے جس کے ایک سرے پر وہ سرا جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا، اس کا نام ہے, اس پہاڑی کا نام ہے صفا. پورا ایک لمبا ہال چلا گیا ہے دو ارلانگ لمبا, اور اس کے دوسرے سرے پہ ایک اور پہاڑی ہے جس کا نام ہے مروہ. اب پہاڑی تو نہیں رہی, سلوپ ہوتا, پہلے اس میں سیڑھیاں تھی ختم ہو گئی, اب ایک سلوپ ہے, ذرا سلوپ پہ چڑھیں گے تو صفا پہاڑ, اور اس سلوپ سے اتر کے سیدھا چلیں گے سامنے مروہ پہاڑ. اور چونکہ ذرا سی کامن سینس کی بات بھی کہ ہال میں اگر لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں, آنے اور جانے والا مجمع ایک دوسرے سے ٹکرائے, اس کے دو حصے کیے گئے, ایک حصہ جانے والوں کے لیے ہے بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹیشن ہے, اور دوسرا حصہ آنے والوں کے لیے جو جا رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں, اور درمیان کا جو چھوٹا سا پارٹیشن ہے وہ ہے جو ویل چیئر پہ صحیح کرتے ہیں. یہ ساری تفصیلات زیادہ بتانے کا فائدہ نہیں, چھ دن کے اندر انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں. پورے عمرے مسائل کے اعتبار سے آسان ترین عبادت صحیح, لیکن محنت اور تھکن کے اعتبار سے مشکل ترین. مسئلہ کچھ نہیں, مسائل کوئی تفصیل نہیں, جانا ہے اور آنا ہے, جانا ہے اور آنا, لیکن تقریباً یہ دو میل بن جاتے ہیں. آئیے پہلے اس کا طریقہ مسائل کی مدد سے سمجھے, تو آپ کتاب میں بھی نماز طواف یا طواف جو کل آپ نے دیکھا تھا اس کے آگے والے پیج پہ چلے جائیے جو پیج نمبر 7 ہے, لیکن پہلے آپ پیج نمبر 8 دیکھ لیجئے گا, جو ایک قسم کی تصویر سی بنائی گئی ہے. نیچے تو واقعا اس پیج نمبر 8 پر نیچے تو واقعا ایک فوٹوگراف ہے اس ہال کا جس کے اندر صحیح کرنے والے چلتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک اسکیچ بنایا گیا ہے کہ صحیح کیسے ہو. ہم اس پیج نمبر 8 پر پھر واپس آئیں گے. اب آئیے پیج نمبر 7, اس کا نام ہے صحیح کا طریقہ. اور چونکہ لیڈیز اور جینٹس دونوں چارٹ دیکھ سکیں, اس لیے ہال میں دو چارٹ لگائے گئے ہیں, مرد حضرات کے لیے یہ, خواتین کے لیے یہ. میں چونکہ ایک ہی ہوں تو میں کسی ایک چارٹ کو پوائنٹر کی مدد سے واضح کروں گا, لیکن کتاب بھی آپ کے لیے کافی. اس چارٹ کی ہیڈنگ ہے صحیح, مگر اس کا اصل عنوان ہے صحیح کا طریقہ. نماز طواف کے بعد صحیح کرنا ہے کس طریقے سے, تو ہر عبادت کی طرح سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنا, یا آپ عمرہ کر رہے ہیں کہ حج کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں تو حج کا پہلا حصہ جو مدینے سے آتے ہوئے ہوتا ہے, یا دوسرا حصہ جو عرفات سے آنے کے بعد. نیت نمبر 2 صحیح بھی طواف کی طرح سے 7 چکر ہوتے ہیں. اب یہ 7 چکر جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو لوگوں نے مجھے 14 چکر لگوائے تھے, ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں, اور میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ غلط, تو فوراً کتاب دیکھ کے اس کو صحیح کیا. ایک طویل عرصے تک لوگ 14 چکر لگاتے تھے, کیوں؟ اب 7 چکر لگانا. ایک سوال یہ ہوتا, 7 چکر یعنی گئے اور آئے یہ ایک ہوا یا نہیں, جانا ایک چکر آنا دوسرا چکر. تو میرے اتنے جملے سے کہ مجھے 14 چکر لگوائے گئے, لیکن فوراً ہی میرے دل نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 7 چکر کا مطلب یہ ہے کہ صفا پہاڑی سے آپ چلیں گے اور سامنے مروہ پہ پہنچے گا, ایسے ہی ہال ہے, اور اسی طرح پنکھے لگے ہیں اور درمیان میں پانی, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. جب آپ یہاں سے سامنے پہاڑی پہ جائیں گے وہ 1, اور واپس آئیں گے تو 2, پھر آپ جائیں گے تو 3. بلکہ پیج نمبر 8 کے اسکیچ میں شاید اسی کو سمجھایا گیا. یہ اسکیچ میں صفا پہاڑی نیچے ہے تصویر کے فوراً بعد, اور مروہ پہاڑی بالکل اوپر. صفا سے مروہ جائیں گے تو پہلا, تیسرا, پانچواں اور ساتواں چکر ہوگا, 1357 لکھا ہوا, اور پیج کے دوسرے کارنر پر 246 لکھا ہے. جو بائنڈنگ کی جگہ کا حصہ ہے یہ صفا سے مروہ جانے کا ہے, اور جو کتاب کے آخر کا حصہ ہے یہ وہاں سے واپس آنے کا ہے. میں نے یہ کیوں کہا, اب اس کی بھی ایک وجہ بتاتا ہوں. آپ گئے تو ایک چکر, واپس آئے تو دوسرا چکر, آنا اور جانا دو ہو گئے. تو پھر گئے اور پھر آئے تو یہ چار ہو گئے, پھر گئے اور پھر آئے تو یہ چھ ہو گئے, اور پھر جو گئے تو ساتواں وہاں ہو. تو یہ سات چکر اس طرح لگانا کہ آنے اور جانے کو, شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو اور شاید نہ ہو. یہی بحث آج کل, یہی بحث آج کل عمل عاشور کے بارے میں ہو رہی. عمل عاشورا میں, عاشور کے دن جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں, ایک بہت اہم عمل ہے. سات مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بے قضائق و تسلیم لامرے, رضن بے قضائق و تسلیم لامرے, سات مرتبہ پڑھنا. یہ واقعا بحث ہے علماء. سات کا مطلب آنا اور جانا ملا کے ایک ہے, اور پھر جائیں اور پھر آئیں تو دو ہے. عمل عاشورا ہے نہیں, ایک بار آپ آگے بڑھیں گے تو ایک ہو گیا, واپس ہٹیں گے تو دو ہو گئے. عاشور کا عمل ہر ایک نے کیا, جانا اور آنا, یہ ایک ہے کہ جا کر آ گئے تو یہ دو. تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ خالی جانا ایک ہو گیا اور واپس آپ آئے تو یہ دو ہو گئے, اس لیے میں بغیر لائٹ کے بھی بیان کر رہا ہوں. تو علماء اس بات کے قائل ہیں عمل عاشور میں, کیا آقا حسین کہ یہ عمل عاشور بالکل صحیح کے طریقے سے کیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء ہی و تسلیما لامرہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ایک ہو گئے, یہی پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دو ہو گئے. اور یہ بحث ایسی ہے کہ علماء کی اکثریت اسی چیز کے قائل, کہ جو صحیح کا طریقہ, اور صحیح کا طریقہ کیا, جناب حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے اور صحیح بن رہی ہے, وہی طریقہ آقا حسین کربلا کے اسماعیل علی اصغر کے لاشے کے لیے اختیار کیا. تو خیر یہ تو سارا میں نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے عرض کیا. اور عموماً عاشور کی مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں, اور یہ بھی آپ یقین کریں کہ ہر دفعہ مجلس کے فوراً بعد آٹھ دس ایسے لوگ مجمع میں نکل آتے ہیں. اور ہے نا کیا صحیح اس طرح ہوتی ہے, ہم نے تو آنا اور جانا ملا کے ایک سمجھا. تو یہ غلطی بڑی کامن ہے, لیکن خیر اس سے زیادہ وقت اس مسئلے کو دینے کی ضرورت نہیں. صحیح کا طریقہ پہلے آپ نے نیت کی, اس چارٹ میں بھی پیج نمبر 7, نمبر 2 سات چکر لگائیں. مگر سات کا مطلب آنا, جب صفا سے مروا گئے تو وہ ایک ہو گیا, واپس آئے تو وہ دو ہو گئے, پھر گئے 3, واپس آئے 4, پھر گئے 5, واپس آئے 6, اور پھر گئے تو 7. بالفاظ دیگر خانہ کعبہ کا طواف جہاں سے شروع ہے وہیں پہ ختم ہوتا, صحیح جہاں سے شروع ہے اس کے بالکل سامنے ختم ہوتی. اس مسئلے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ طواف کے چکروں میں بہت زیادہ شک ہوتا, کیونکہ سب سات کے ساتھ چکر ایک جیسے, صحیح کے چکروں شک نہ ہونے کے برابر. کیونکہ اس کے اندر ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آدمی اندازہ کرنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے. پھر جائیے آپ پیج نمبر 1 پر, اب آپ چل رہے ہیں, اب آپ کنفیوز ہیں, یہ میرا تیسرا چکر ہے کہ چوتھا. آپ دیکھ لیں اگر آپ کا رخ مروا کی طرف ہے تو راؤنڈ نمبر 3 جو ہے صفا سے مروا جائیں گے تو وہ تیسرا, اور اگر آپ یوں آ رہے ہیں تو یہ چوتھا. دیکھیے اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ایک دلیل مل گئی, یہ تیسرا چکر ہے صحیح میں کہ چوتھا, پہچان کا ایک طریقہ. ادھر جا رہے ہیں تو تیسرا ہو, ادھر آ رہے ہیں تو چوتھا ہو. جب آپ کو شک ہوا تو آپ کیا ادھر ہوں گے یا آپ ادھر ہوں گے؟ تو اس ایک مسئلے کی وجہ سے کہ آنا اور جانا دو چکر ہیں, صحیح جس میں سب سے زیادہ شک ہونا چاہیے. کیوں؟ عمل جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے ٹائم کے اعتبار سے اتنا آدمی کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے. دو رکعت نماز میں آدمی کو شک نہیں ہونا چاہیے. چار رکعت دو منٹ بڑھ گئے تو ذرا شک ہوگا. طواف 25-30 منٹ کا ہوا تو شک اور ہوگا. صحیح 45 منٹ کی ہوئی 50 کی اور حج کی صحیح 1.5 گھنٹے کی خالی ایک صحیح 1.5 گھنٹے تک ذہن لگا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں شک اور ہوگا. لیکن صحیح سب سے کم شک ہوتا ہے کیونکہ بہت آسانی سے آدمی پہچان سکتا کہ میں جانے والے راستے پر ہوں یا آنے والے پر. اتنا کوئی بے خیالی میں ہو اس کو یہ شک ہو جائے کہ میرا تیسرا چکر ہے کہ چھٹا اتنا گیپ ڈال دے تو وہ تو پھر فوری طور پہ اسپتال پہنچا کے پہلے اس کا علاج کرائیں گے دماغی پھر اس کو لا کے صحیح پوری کرائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 7 چکر میں آنا اور جانا الگ الگ چکر مانا گیا جس کی وجہ سے وہ والا مسئلہ چارٹ پہ ہم نے لکھا ہی نہیں. صحیح کے چکروں میں بھی شک ہو جائے تو صحیح غلط ہو سکتی ہے. یہاں شک کے شک ہوتا ہے شک مگر اس وجہ سے کہ آنا اور جانا صفا سے مروہ جا رہے ہیں تو پہلا تیسرا پانچواں اور ساتواں ادھر سے آ رہے ہیں تو دوسرا چوتھا اور چھٹا بڑے جلدی آدمی فیصلہ کر لیتا. اچھا تیسرا مسئلہ یا تیسری شرط بہت آسان 7 چکر لگانا. لیکن یہ اسلام نے فری ہینڈ نہیں دیا کہ مرضی ہے چاہے یہاں سے شروع کرو چاہے وہاں سے. نہیں ہر چکر صفا سے شروع ہوگا نہیں ہر نہیں یہ صحیح صفا سے شروع ہوگی اور ساتواں اور آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا. یہاں سے شروع کریں گے پھر مسلسل 7 راؤنڈ لگائیں گے ختم وہاں پہ ہوگا. بالکل طواف کے مسئلے سے الٹ. طواف میں لکھا تھا اس پہ پیج بھی ہے حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ ختم کریں گے. یہاں پہ شروع صفا سے کریں گے آخری چکر مروہ پہ ہوگا. اب اس کے بعد ایک چوتھی شرط اور ہے اور یہ چارٹ مکمل. چکر لگاتے وقت رخ سامنے کی طرف یعنی یوں جا رہے ہیں تو سیدھا چلے. اب اس کا مطلب کیا ہے ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے. آپ یوں نہیں چل سکتے اب کون چلے گا یوں آپ الٹا نہیں چل سکتے. الٹا کون چلے گا الٹا چلتے ہیں ہم جیسے لوگ صحیح میں باقی زندگی میں نہیں میں نہیں کیونکہ میں آخرے کو اجتماعی صحیح نہیں کرواتا ہوں. میں طواف تک آپ کے ساتھ ہوتا ہوں نماز تو آپ کو پڑھنا صحیح کے مسئلے بتا کے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو قافلے بہت سارے ایسے جب جیسے پورا گروپ 125 کا صحیح شروع کر رہا ہے یوں چل رہا تو جو ان کا لیڈر ہوتا ہے گائیڈ وہ ان کو ہدایت دینے کے لیے یوں چلتا ہے تو بھائی یہ نیت کریں یہ دعا پڑھیں اس طرح چلیں اور وہ اس طرح سے چل رہا. اور یہ وہاں کا ایک بہت ہی کامن قسم کی سائٹ ہے ایک بہت عام منظر. وہ والا آدمی اگر ذرا مسئلے جانتا تو وہ اپنی صحیح یا پہلے کر چکا ہوگا یا قافلے کو صحیح کرانے کے بعد آخر میں کرے گا. وہ انہی کے ساتھ صحیح کی نیت اس حالت میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کو چھوڑ کر اس مسئلے کی تقریبا ہر آدمی خود بخود پابندی کرتا چکر لگاتے وقت الٹا نہ چلے ٹیڑھا نہ چلے رخ سامنے کی طرف. دیکھیے طواف میں تھا نا کہ کعبہ بائیں طرف تو اس میں تو بہت زیادہ ہے کبھی سینہ ہو جاتا ہے کبھی پیٹھ ہو جاتی ہے. وہی شرط اس میں بھی بائیں کے نہیں ہے سامنے کی ہے لیکن اس کی مخالفت بہت کم ہوتی ہے. پانچواں مسئلہ کے اوپر کی منزل سے صحیح نہ کریں حتیٰ ویل چیئر والے بھی اس عمل سے بچیں. یہ جو آخری ایک ٹکڑا ہے نا بھائی اس کو ایک دو پانچ منٹ میں سمجھاؤں اور گویا عمرے کے مسائل مکمل ہوئے. تو آپ دیکھیے یہ پیج نمبر 7 جو اس کتاب کا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح کا طریقہ سنیے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور اس کی نماز پڑھ تو وہی حجر اسود کی طرف پیٹ کر کے آپ باہر کی طرف چلیں تو صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں گے. ایک ہال نما کنسٹرکشن ہے اس کے آخر میں مروہ ہے صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کے نیت کریں گے اور پھر اب آپ کو صفا سے مروہ جا کے آ کے اس طرح سات چکر لگانا ہے. صحیح شروع یہاں سے کرنا ہے, صفا سے ختم کرنا ہے مروہ, اور سامنے کی طرف چلنا ہے, نہ الٹا چلنا ہے نہ ٹیڑھا چلنا. بس یہ ہو گئے مسئلے ایک عام آدمی کے لیے. اس میں عام آدمی کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو کہ صحیح کرنے کی جگہ بہرحال بہت بڑی نہیں تھی, نہیں تھی. اب مجمع ہر سال بڑھتا جا رہا تھا تو حکومت نے مجمع کو تقسیم کرنے کے لیے صحیح کی جگہ کو کئی منزلہ کر دی. تو ہماری فقہ کے اعتبار سے خالی گراؤنڈ فلور چلے گا, اوپر کی کوئی منزل نہیں چلے گی. جب یہ چارٹ بنایا گیا تھا اوپر صرف ایک منزل تھی فرسٹ فلور, اب سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ہو گئی. شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ دو جگہ ایسی جہاں پر حج کے دوران, حج کے دوسرے حصے, اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بھگدڑ سے ہر سال 10, 12, 20, 25 آدمی کچل کے مرتے تھے, ایک شیطانوں کو کنکر مارنے میں اور ایک صحیح میں. شیطانوں کو کنکر مارنے کا واقعہ ساری دنیا میں رپورٹ ہوتا تھا, صحیح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن وہاں بھی صورتحال وہی تھی. اس کے لیے مجمع کو تقسیم کیا گیا. تو فی الحال اب یہ لفظ فی الحال پہ توجہ رہے, ہمارے مراجع کہتے ہیں گراؤنڈ فلور پر ہی صحیح کرنا. اب اس مسئلے کی ذرا سی لاجک بھی بتا دوں, اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں جہاں صفا کا ذکر ہے, ان صفا والمروہ شعائر اللہ وَمَنْ يَطَّوَّفَا بِهِمَا, صفا اور مروہ کے درمیان چلو, درمیان. تو اب مجتہدین یہ نہیں کہتے کہ اوپر کی منزل سے صحیح بالکل غلط, کہتے ہیں آج صفا پہاڑی گراؤنڈ فلور تک اگر تمہیں تاریخی دلیل مل جائے کہ پہلے صفا پہاڑی اتنی اونچی تھی بعد میں کاٹی گئی, پہلے اس کی اونچائی تھی کہ فرسٹ فلور جو جہاں پر آج ہے وہاں تک صفا پہاڑی تھی, تو فرسٹ فلور کی صحیح بھی جائے. اور اگر تمہیں تاریخی اعتبار سے یہ مل جائے دلیل کہ جہاں پہ آج ففتھ فلور ہے وہاں تک یہ پہاڑی گئی ہوئی تھی, تو ففتھ فلور سے بھی صحیح جائز. اور یہ تاریخ کا مسئلہ ہے, تاریخ دانوں سے پوچھو اگر گواہی مل گئی تو ففتھ فلور تک جائز. لیکن چونکہ آج آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے وہ صفا پہاڑی گراؤنڈ فلور پر ہے, اوپر نہیں, تو بالکل دروازہ بند نہیں کیا, اوپر کی صحیح. اور لفظ صرف قرآن کا ہے من یتوفا بہما, جو ان کے درمیان چلے. اچھا میں اتنا وقت کیوں لگا رہا ہوں, ایک ذرا سی آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد بدل جائے. تو آپ کہیں کہ 10 سال پہلے تو اتنا آپ لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا, جس بیچارے نے بس فلور سے صحیح کی آپ نے اس کا احرام کراچی تک چلایا, اس کی بیوی پرمیننٹ حرام کی, خوشبو لگانا گناہ کیا, اس کے سارے عمرے غلط کیے, اس کے سارے حج غلط کیے, اب 10 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہو گیا مسئلہ؟ نہیں, آج بھی صحیح ہو سکتا ہے اگر یہ تاریخی گواہی مل جائے. اور دوسرا اس کا اصل مسئلہ اب سنی کہ نارملی گراؤنڈ فلور سے ہی صحیح کرنے میں مزہ آتا, ماحول بھی صحیح کا وہیں بنتا, مگر ہر قافلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا لمبا واجب عمل پیروں سے نہیں کر سکتے, چنانچہ اس کے لیے وہاں پہ ویل چیئر کا انتظام ہوتا, تو وہ لوگ ویل چیئر پہ بیٹھ کے صحیح کرتے ہیں. وہ لوگ بھی تو عام زندگی میں ویل چیئر کیس نہیں, طواف بھی وہ پیروں پیروں کر لیتے ہیں, صحیح جو کہ بہت تھکا دینے والا کام. تب یہ کہ گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر آج کل اجازت, مجمع بڑھے گا سب سے پہلی پابندی ہوگی گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر نہیں چل سکتی, بولے گا فرسٹ فلور پہ. یہ والے لوگ تو اب مجبور ہو گئے. اور یہ تو ہو گئی بات شروع سے, بعض ایسے افراد ہیں کہ ہر طرح سے صحت مند ہے, مکہ مدینہ 40 دن کا سفر, سفر کے کسی مرحلے پر خدا نخواستہ فریکچر ہو گیا یا بیمار پڑ گئے, تو کاغذی کیفیت ہوگی ویل چیئر کی, لیکن بہرحال ویل چیئر پہ آ گئے اور پابندی لگ گئی کہ گراؤنڈ فلور پہ صحیح نہیں ہو سکی. جب تک کہ صحیح کمپلیٹ نہ ہو آپ کا احرام نہیں اترے گا. خلاصہ مسئلے کا یہ, اب کیا کریں؟ اب جو کریں اس کو میں پہلے 10 منٹ میں سمجھاتا تھا, اب شاید 10 سیکنڈ تو نہیں لیکن بہت جلدی مسئلہ حل ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی حکومت منزلوں پہ منزلیں بنا رہی ہے, انہوں نے اس میں ایک اضافہ اور کیا کہ جو گراؤنڈ فلور ہے نا اس میں اس کے بھی نیچے تہخانے میں بیسمنٹ میں بھی ایک منزل بنا دی. اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا, کل آپ گراؤنڈ فلور کی کلاس میں تھے, آج آپ بیسمنٹ کی کلاس میں. جو عام صحیح کا راستہ ایک منزل اس کے بالکل نیچے, پورا اتنا ہی بڑا ہال, اس میں صحیح بالکل جائز عام حالت میں بھی, اور اس میں ویل چیئر کی اجازت ہر وقت رہتی. تو بس کہنا یہ تھا کہ جب کبھی گراؤنڈ فلور پہ صحیح ممکن نہ ہو رہی ہو تو فرسٹ فلور پہ جانے کے بجائے گراؤنڈ پہ چلے جائے. کیوں؟ اصول بھائی, تو پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح کرنا, پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے یہ ہم کو نہیں پتا, لیکن آج جہاں تک پہاڑ ہے گراؤنڈ تو اس کے نیچے سارا ہی پہاڑ, تو نیچے جتنی منزلیں بنیں گی وہ پہاڑوں کے درمیان مانی جائیں. اب بات ختم کریں, ہمارے قافلے میں ہر آدمی اتنا منطقی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مولانا پہلے وجہ سمجھائیے پھر ہم آگے بڑھیں. عام آدمی کے لیے مختصر سی بات, جو گراؤنڈ فلور ہے سب سے بہتر وہیں صحیح کرنا, نیت کر کے 7 چکر لگائیں. جب 7واں چکر آپ کا لگ جائے گا تو یہ پہلا چارٹ اور کتاب کا پیج 1, دوبارہ پیج 1 پہ آ جائیے. جب یہ صحیح 7 چکر کی ہو گئی تو عمرے کے حج والے عمرے کے 5 میں سے 4 واجبات پورے ہو گئے. اب آخری واجب بچا تفسیر, مگر نہیں صحیح میں 2-3 ایسے مسئلے بتا دیے جائیں جو واجبات میں شامل نہیں, یعنی سہولت کے. صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں, طواف اور نماز کے لیے وضو. تو بعض ایسے افراد ہیں جنہیں وضو کا پرابلم ہوتا اور اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں وضو کا کوئی پرابلم نہیں, لیکن جب وہ یہ سنتے ہیں کہ عمرے میں وضو ضروری تو شیطان ایسا ان کو شک میں ڈالتا ہے کہ خود بخود ان کو لگتا ہے اب وضو ٹوٹا اور اب ٹوٹا اور اب ٹوٹا. طواف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے, وضو نہ ٹوٹ جائے. نماز کا ان کو ہوش نہیں رہتا, وضو نہ ٹوٹ جائے. آسان ترین مسئلے کو اتنا اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ سب سے زیادہ وقت صحیح میں لگے گا اور صحیح میں وضو کی ضرورت نہیں. نارملی لوگ وضو میں ہوتے ہیں کیونکہ طواف اور نماز میں تو وضو اس کے فوراً بعد صحیح ہے, لیکن اگر صحیح شروع کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گئے, صحیح کے درمیان وضو ٹوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح بغیر وضو کے بالکل جائز. بلکہ اگر کسی پہ غسل بھی واجب ہو تو وہ اس حالت میں بھی صحیح کر سکتا. اب عام آدمی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, پیریس والی عورتوں کے لیے مسئلہ ایسا ہے کہ فرض کیجئے کہ ان کی واپسی کی فلائٹ قریب ہے اور پاک نہیں ہو رہی, تو طواف اور نماز کسی کو نائب بنا کے بھیجیں گے, خود اسی پیریس کے عالم میں صحیح کریں گے. لیکن وہ تو چلے ہم نے مان لیا, وہ تو مجبوری, جن کو مجبوری نہ بھی صحیح کے لیے وضو بہتر ہے, کیونکہ ہر اچھے کام کے لیے وضو بہتر, لیکن صحیح کی شرط نہیں ہے, صحیح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح میں بھی طواف کی طرح کچھ پڑھنا واجب نہیں, خاموش خاموش صحیح کریں کوئی حرج نہیں, باتیں کرتے ہوئے صحیح کریں تو مکروہ ہے, لیکن بہرحال صحیح درست. صحیح کے درمیان دائیں بائیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, پورا گردن گھما کے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہی بات, تو مسئلہ نمبر 4 کی مخالفت نہ ہو. گردن آپ گھمائیں گے تو بعض اوقات سینہ بھی گھوم جاتا, دوست سے بات کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے اتنا آپ مڑ گئے اور چلتے رہے, تو یہ بس خیال رکھیے گا, ورنہ صحیح کے درمیان باتیں کرنا دائیں بائیں دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں. درمیان میں پانی کے بہت سارے کولر ہیں, اگر پیاس لگے درمیان میں رک کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں. 7 چکروں میں اگر آدمی بہت تھک گیا تین یا چار چکر کے بعد کچھ دیر رک کے آرام کرے دونوں میں سے کسی ایک پہاڑی پر اور پھر باقی چکر پورے کرے, کوئی حرج نہیں. اور صحیح طواف کے فوراً بعد کرنا بھی ضروری نہیں, دس بارہ گھنٹے کا آرام کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلے پہ کوئی عمل نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے, لوگ کرتے بھی نہیں. ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے احرام اتار کے فارغ ہونے کا. تو اب یہ تو کچھ سہولتیں تھیں, خاص طور پر وضو کی سہولت, آرام کی سہولت, دوران صحیح پانی پینے کی سہولت. اب آئیے اس کے بعد پیج ون کے چارٹ کو اگر آپ دیکھیے تو ایک ہی چیز باقی بچ رہی ہے, تفصیل کچھ بال یا ناخون کاٹنا. جب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی, اب پانچواں واجب ہے تقصیر. تقصیر کے لفظی معنی ہے کاٹنا, کوئی چیز کم کرنا. یہاں پہ مراد ہے بال یا ناخون, لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب تک مجبوری نہ ہو بال ہی کاٹے جائیں, ناخون کو بال کے ساتھ کاٹنے تو حرج نہیں ہے, خالی ناخون کے اوپر اکتفا نہ کر جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد کے سر پہ بال ہی نہیں ہوتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن مجبوری جب تک کہ نہ ہو. یہ پانچواں ہمارے تقصیر. تو اب نارمل طریقے سے تقصیر کا مسئلہ یہ بنا کہ جب آپ کی صحیح پوری ہوئی تو چاہے مرد ہو چاہے عورت, قینچی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے, لیکن یہ انتظامی اعلان ہے, قینچی لے کے سر کے تھوڑے سے بال, کتنے تھوڑے, بہت تھوڑے, کتنے تھوڑے, اور تھوڑے اور تھوڑے, چار پانچ بال بھی ہو تو کافی, سر کے اوپر ہو, اوپر ہو کے نہ اوپر سے کاٹ سکتے ہیں, دائیں طرف سے کاٹ سکتے ہیں, بائیں طرف سے کاٹ سکتے ہیں, حتیٰ سر کے باہر سے تھکے ہوئے آئے طواف نماز صحیح تو جلدی سے قینچی لی اور بال کاٹ دیے, بعد میں آئے مولا ارے ہم تو نیت کرنا بھول گئے. میں کہتا ہوں ایک بات بتائی, جب آپ بال کاٹ رہے تھے آپ کے دماغ میں کوئی خیال تھا؟ ہاں عمرہ پورا ہو رہا ہے, کہ بھائی یہی تو نیت, دل کے خیال کی نیت کافی ہے, یہ سب سے زیادہ تفسیر میں کام آنے والا مسئلہ. تو دل میں خیال ہو کافی ہے, لیکن اگر آپ دہرا سکیں نیت تو بہت اچھا, کہ میں اپنے مثلا حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام اتارنے کے لیے تفسیر کرتا ہوں. یہ احرام اتارنا یہ کہنا ضروری نہیں, میں اپنے حج کے عمرے کے لیے تفسیر کرتا ہوں, اگر احرام اتارنا بڑھا دیں تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کیا عمل کیوں کر رہے ہیں. تفسیر تفسیر تک سر کے بال کاٹنا حرام تھا, جو 26 حرام چیزیں, میں بال اکھاڑنا بھی ہے, بال توڑنا بھی ہے, بال کاٹنا بھی ہے. تفسیر وہ مرحلہ جہاں پہ یہ حرام حلال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر باقی سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں, سارے حرام جو احرام کے حرام, تھوڑے سے بال آپ نے کاٹے اس میں خالی ایک شرط ہے کہ نیت کر. ہاں ایک اور شرط, ایک اور شرط بہت اہم شرط ہے, وہ یہ کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے بال خود کاٹے. پورے حج کے واجبات میں نماز کی طرح سے ہر چیز آپ کو خود کرنا, احرام خود پہننا ہے, طواف خود کرنا, نماز خود پڑھنا ہے, صحیح خود کرنا ہے, تفسیر بھی سب سے بہتر ہے کہ خود کرے. اگر کسی وجہ سے خود کرنا مشکل ہو یا دل نہیں جا رہا تو کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن حلال آدمی سے مدد لے. آدمی کب سے حلال و حرام ہونے لگا؟ اس کا مطلب یہ جس کا اپنا احرام نہ ہو. اب ہوتا یہ ہے قافلے میں دوست رشتہ دار جاننے والے ہیں, صحیح تک ساتھ ہیں, صحیح کے بعد کہا کہ بہن تمہارے بال کاٹتے ہیں تم ہمارے بال کاٹو, دونوں کے بال غلط ہو, دونوں کے بال نہیں کٹے, یہ سوالات آ رہے ہیں. اور اگر ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے گئے تو دونوں کا احرام نہیں اترا, ہم نے اپنے دوست سے کہا ہمارے بال کاٹنا پھر ہم تمہارے کاٹیں, اس کا بھی احرام ہمارا بھی احرام, پہلے اس نے ہمارے بال کاٹے وہ چونکہ احرام میں تھا بال کاٹنا اس کے لیے حرام تھا, صرف اپنے بال کاٹ سکتا ہے صحیح کے بعد, ہمارے نہیں. تو اس نے جو ہمارے بال کاٹے تو ہمارے بال نہیں کٹے, ہمارا احرام باقی رہا, پھر ہم نے اس کے بال کاٹے, وہی مسئلہ کہ ہمارا احرام ہی نہیں اترا, ہم احرام میں تو ہم اس کے بال نہیں کاٹ سکتے. دونوں کے احرام قیامت تک چلے آ رہے ہیں. تو اب اس سے زیادہ وقت لگانا بیکار ہے ایسی باتوں پر. تو تفسیر میں صرف دو باتیں, نیت اور اپنے بال خود کاٹیں, یا اگر خود مشکل ہے تو ایسے سے مدد لے جو یا تو اپنے بال کاٹ چکا ہے, اور یا پھر یہ کہ وہ ویسے ہی آپ کا دوست رشتہ دار جاننے والا جدہ وغیرہ سے ملنے ملانے آ گیا ہے اور وہ احرام میں ہے ہی نہیں. خواتین ایک اور بات کا خیال کریں, لیکن اس کی مخالفت ان کو گناہگار کرے گی, ان کا احرام پر فرق نہیں پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ بہرحال تقصیر کا مطلب بال کاٹنا ہے جس سے احرام اتر جاتا ہے, اسلام نہیں اترتا. تو عورت کے بال نامحرم کے لیے دیکھنا حرام ہے, چاہے تقصیر ہی کا مرحلہ کیوں نہ ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کی عورتیں تقصیر کے مرحلے پہ جلدی سے چادر اپنی الٹ کے اپنے بالوں کو سب کے سامنے کاٹتی. بعض لوگوں کے لیے احرام پتہ نہیں قید ہے کہ بلا ہے کہ ان کو کاٹتا رہا یہ احرام, جلدی سے اتار پھینکو, حلال حرام کا بھی خیال نہیں کرتے. خیر, ہر سال میں اسی طرح سے ڈانٹ ڈانٹ کے مسئلہ بتاتا ہوں تو ہماری خواتین تو خیال کرتی ہیں, لیکن کوئی اکیلی دکیلی خاتون ہٹ جاتی ہیں. تو عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ عورتیں اپنا ایک سرکل بنا لیتی ہیں, ایک عورت جس کا پہلے تفسیر کرنا ہو بیچ میں جا کے کھڑی ہے یا بیٹھ گئی, اس کے بال کاٹے, پھر وہ باہر آئے. دوسرے عورتوں نے ہی ایک دیوار بنا کر اپنے بالوں کو نامحرم سے بچائے. بہرحال اس کا خیال رکھیے گا. تفسیر کے حوالے سے بار بار ایک جملہ آ رہا تھا, اور اگر عمرہ تمتو کا چارٹ آپ دیکھیں تو یہ جملہ اور واضح ہوگا کہ پانچواں اور آخری واجب تفسیر تھا, اس پر آپ کا عمرہ تمتو پورا ہو گیا. پورا ہو گیا کا مطلب ہے آپ کا احرام اتر گیا. خاص طور پہ مرد حضرات, چادریں تو آپ نے پہنی بھی, آپ تو مروہ پہاڑی پہ کھڑے, آپ تو مجمع عام میں, لیکن اب یہ چادریں جو سب سے پہلا مسئلہ آج بتایا وہ گھوم کے آگے, اب یہ چادریں احرام نہیں رہی, اب یہ چادریں عام لباس بن گئے, اب کوئی احرام کی پابندی آپ پہ نہیں. ساری چیزیں جو آپ حرام ہوئی تھی احرام کی وجہ سے وہ حلال ہو گئی. چنانچہ اب آپ یہاں سے گھر جائیے, یعنی ابھی کلاس سے اٹھ کے نہ جائیے, اور پیچھے والے لوگ بیٹھے رہے جو اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے. مسئلہ یہ کہ جب صحیح پوری ہو گئی اور تفسیر ہو گئی, اب وہاں سے نکل کے گھر جائیے, نہائیے دھوئیے, خوشبودار صابن لگائیے, شیمپو لگائیے, سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے, آئینہ دیکھیے, کنگھی کیجئے, تیل ڈالیے, کریم لگائیے, غرض یہ کہ اب آپ کا احرام اتر گیا. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ پورا ہوتے ہوتے کسی واجب نماز کا وقت آ جاتا ہے, تو اب ہم کہتے ہیں کہ مکے میں کھڑے ہیں, مسجد حرام میں ہیں, یہاں کی نماز کیا چھوڑے, نماز پڑھ کے جائیں. تو اب نماز وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ آپ کا احرام نہیں رہا, کوئی پابندی آپ پہ نہیں. یہ ہو گیا حج کا پہلا طریقہ, حج کا پہلا حصہ. اب ایک بات اور سن لیجیے, اور پھر میں بہت جلدی ہاں یہ چارٹ ہٹا دیجئے, وہ بھی نہیں جی. اب میں بہت جلدی اسی صفحہ نمبر ایک, اجے تمتو کا چارٹ نہیں لگا, موجود تو نہیں,
تو مجھے
اتنی دیر میں لگائی. اچھا, یہ جو آپ نے سنا یہ تھا, جو حج آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے دو حصے, پہلے حصے کا نام عمرہ تمتو. عام طور پہ لوگ مدینے سے آتے وقت کرتے ہیں, وہ یہ طریقہ ہے. یہ پہلا حصہ آپ کا پورا ہو گیا, لیکن ابھی حج پورا نہیں ہوا, اب آپ کو دوسرا حصہ جب آپ کریں گے تو آپ کا حج پورا ہوگا. اور میں وہ دوسرے حصے کے مسائل آج کیوں بتاؤں. دوسرا حصہ شروع ہوگا تقریباً 4-5 نومبر کو, ابھی ایک پورا مہینہ باقی, اور ایسے مسائل ہیں جو آپ میں سے اکثر کے لیے نئے. جب آپ عمرہ تمتو کر لیں گے نا, تو اتنا آپ مانوس ہو جائیں گے مسائل سے اور مکے کے ماحول سے کہ پھر دوسرے حصے کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. تو آج ہم اس کو نہیں بتاتے, البتہ بہت سرسری اس کتاب میں بھی چارٹ ہے, سمجھاتے ہیں بہت سرسری. اس اعلان کے ساتھ کہ زندگی رہی تو یہ ہمارا عنوان بنے گا مکے. البتہ موضوع سے ہٹ کے ایک بات, جو کاروان ابو ذر کے جو مخصوص مسائل آنے والے ہیں اس میں بہت کام کی, وہ یہ ہے کہ حج سے ہٹ کر, حج تو آپ کر رہے ہیں اس کے دو حصے, اس سے ہٹ کر مکے کے قیام میں جو آپ عمرے اگر کرنا چاہیں, حج نہیں, حج تو کریں گے اپنے وقت پہ, کیونکہ ہم لوگ 23 اکتوبر کو انشاءاللہ مدینے جائیں گے اور 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 اکتوبر تک مدینے میں رہیں گے, 31 کو مدینے سے واپس آئیں گے. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا کلرز کے نام اردو میں مت لیجیے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ نابی کیا ہے, گروی کیا ہے, اور کاپوری کیا اور انگوری کیا, انگلش. اور یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ 21-22 نہیں آتا, 21-22 کیجیے. تو خیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کافی. 31 اکتوبر کو ہم حج کا پہلا عمرہ کریں گے اور 5 دن کے بعد حج کا دوسرا حصہ. 8 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک مکے میں آپ کیا کریں گے؟ حج تو نہیں, آپ مکے میں عام عمرے کریں گے. ان کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ, جو ایج 1 کے اوپر والے حصے پہ لکھا ہے. اور اس کے لیے یہ ادھر نہیں ہے تو وہ چھپ گیا, ادھر لائیے. اب آپ اس چارٹ کو نہیں دیکھیے جو بچے زحمت کر رہے ہیں, آپ دیکھیے اصل چارٹ. اور اگر کچھ خواتین تک یہ اصل چارٹ نہیں جا رہا تو پیج 1, عام عمرہ جو حج سے ہٹ کر, پھر یاد دلا دوں ہمارے حج شروع ہوگا 30 اکتوبر کو انشاءاللہ. 30 اکتوبر کو ہم مسجد شجرہ میں حج کے پہلے حصے کے احرام کی نیت کریں گے. 8 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک کیا کریں گے؟ عام عمرے, جس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ. مفردہ کا مطلب یہ اکیلا عمرہ, یہ کسی کا حصہ نہیں, یہ حصہ اول حصہ دوم کچھ نہیں, اکیلا عمرہ. یہ جو اکیلا عمرہ, اس میں 7 چیزیں واجب, 7 میں سے 5 وہی ہیں جو حج کے عمرے میں. یعنی اگر کوئی اکیلے والا عمرہ کر لے پہلے تو حج کے عمرے کی اس کو پوری پوری پریکٹس پہلے ہوگی. کاروان ابو ذر سب سے پہلے تو کراچی سے کاروان سلمان بنا تھا, جس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ نئے لوگوں کو ایک دم حج شروع کرا دو مشکل, نئے لوگوں کو پہلے عمرہ کرائے عام عمرے, تاکہ انہیں حج کی پریکٹس ہو جائے. عام عمرہ جو ہے نا, اب آپ دیکھیے چاہے چارٹ میں دیکھیے چاہے بکلٹ میں دیکھیے, عام عمرہ میقات سے احرام باندھنا, یہ حج والے عمرے میں بھی تھا عام میں بھی, پہلا واجب وہی. نمبر 2 طواف کعبہ, یہ عام عمرے میں بھی ہے, حج میں تو ہم بعد میں کریں گے. نماز طواف صفا اور مروہ کے درمیان صحیح, حلق یا تقصیر, عام عمرے میں کی اجازت ہے مردوں, چاہے بال کاٹے چاہے سر منڈوائے, عورتوں کے لیے تو بھائی بال کاٹنا ہے لیکن بال ہی کاٹیے. حج کا عمرہ یہاں پورا ہو جاتا ہے, پورے ہونے کا مطلب احرام اتر گیا, گھر جائیے نہائیے دھوئیے. لیکن عام عمرے میں 2 چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں, 2 واجب, نمبر 6 طواف النساء, نمبر 7 نماز طواف النساء. کل میں ایک مسئلہ بتا چکا تھا, آج اسی کی مختصر تکرار, وہ یہ ہے کہ اگر آپ عام عمرہ کریں گے, اور میں ابھی سے کہہ دوں کاروان ابو ذر ابھی جو جا رہا ہے تو عام عمرہ کریں گے, آج تو ہمارا 30 اکتوبر کو ہے, تو اس میں جب آپ نے تھوڑے سے بال کاٹ لیے تو احرام اتر گئے, ساری حرام چیزیں حلال ہو گئیں سوائے ازدواجی تعلقات کے. اس کے لیے آپ کو 2 واجب اور کرنا ہے بعد میں, 1 کا نام ہے طواف النساء اور 1 ہے اس کی نماز. یہ کیا ہوتا, یہ بالکل ایک عام طواف. کل میں نے کہا تھا طواف جتنے بھی اسلام میں طریقہ سب کا ایک ہے, صرف نیت بدلے. طواف النساء کا مطلب ہے بال کاٹنے کے بعد دوبارہ آئیے خانہ کعبہ کی طرف, اور پوری شرائط کے ساتھ 1 طواف یعنی 7 چکر اور لگائیے, جس کی نیت آپ کریں گے کہ میں طواف النساء کرتا ہوں, اور پھر اس کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ, تب یہ جو عام عمرے ہیں یہ پورے ہوں گے. حج والا عمرہ طواف النساء کے بغیر پورا ہو جاتا ہے. عام عمرے میں طواف النساء ضروری ہے. لیکن طواف النساء کے حوالے سے دو تین چھوٹی باتیں جس کی فی الحال ضرورت تو نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تھوڑے سے بال کاٹے تو ازدواجی تعلقات عورت مرد شوہر بیوی کے تعلقات چھوڑ دو، باقی ساری چیزیں حلال ہو گئی جو احرام نے حرام کی. صرف یہ ایک چیز حرام رہے گی. اس لیے اگر کوئی آدمی فوراً طواف النساء نہ کرنا چاہے کہ بہت تھک گیا ہوں، بہت پسینہ ہے، میل کچلے، وہ گھر چلا جائے، وہاں جا کے نہا دھو کے خوشبودار صابن اور شیمپو لگا کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے اگلے دن آئے، شام کو آئے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ خوشبو حلال ہوگی، سلے ہوئے کپڑے پہننا حلال ہوگا، اور آئینہ دیکھنا حلال ہو گیا، کریم لگ، سب چیزیں حلال ہو گئے سوائے ازدواجی تعلقات. ویسے لوگ ایسا کرتے نہیں. جب مولانا اتنا عمرہ کر لیا بس یہ بھی لگے ہاتھوں کر لو. لیکن معلومات کے لیے کہ یہ شرعاً اجازت ہے. صرف ایک ہے کہ جب تک کہ یہ طواف النساء نہیں ہوگا ازدواجی تعلقات جائز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طواف النساء کے لیے پھر وضو ضروری ہے، کیونکہ طواف النساء کا سارا طریقہ و شرائط پہلے طواف کی طرح سے ہے کہ جو چاٹ یہاں بھی لگا ہے اور اس میں بھی وضو ضروری ہے. تو صحیح میں اگر وضو ٹوٹ گیا یا تقصیر میں وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں. طواف النساء اگر اسی وقت کرنا ہے تو واپس آ کر وضو کیجئے. ہوٹل بہت قریب ہے تو ہوٹل آئیے، لیکن ہوٹل سے قریب حرم کے اپنے وضو خانے، وضو ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ طواف النساء احرام کی چادر میں کرنا ضروری نہیں، اپنے آپ عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فوراً کرنا چاہیں گے تو اس وقت احرام کی چادر ہوگی، اس میں بھی ہو سکتا. اب یہ جو آخری میں ایک میں نے مسئلہ بتایا اس کی وجہ سے ضرورت پڑی کہ کل کے ایک پینڈنگ مسئلے کو مکمل کیا جائے. بہت جلدی جلدی یہ دوسرے حصے کی بات کر لی جائے، بہت جلدی جلدی، بلکہ شاید اس کو میں بالکل ہی چھوڑ دوں. آپ کو کنفیوز کرنے کا فائدہ نہیں. ابھی آپ نے پہلا حصہ بھی نہ پورا سمجھا ہے نہ کیا، لیکن ایک پینڈنگ مسئلہ، پینڈنگ مسئلے کئی ہیں لیکن طواف سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ طواف چاہے آپ پہلا والا کریں، دیکھیں عمرہ مفردہ میں اب دو طواف ہو گئے، نمبر ٹو پہ بھی طواف ہے، نمبر سکس پہ بھی طواف. عمرہ مفردہ میں مفردہ نکال دی، یعنی جو عمرے آپ کرتے ہیں آپ عمرے، اس میں دو طواف. تو چاہے پہلا والا طواف آپ کر رہے ہو چاہے دوسرا والا، اس کے لیے وضو ضروری ہے. بس ایک آسانی یہ کہ پہلے طواف اور نماز کے بعد وضو ٹوٹ جائے، فوراً وضو نہیں کرنا، صحیح اور تفسیر کرتے رہیے، اس کے بعد وضو. یہ وضو کہاں سے کیا جائے؟ سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ جو مسجد الحرام ہے جس کے اندر کعبہ ہے اس کے باہر، نہ صرف یہ کہ بہت سارے وضو خانے بلکہ شروع کے دنوں میں تو بہترین وضو خانے. عام طور پہ اپنی بلڈنگ یا عمارت کے وضو خانوں سے بھی زیادہ اچھے اور صاف ستھرے اور کھر پانی والے وضو خانے ہوتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہیں جائیے جہاں وضو کا پراپر انتظام. لیکن بہرحال یہ بات تو صحیح ہے کہ آنے جانے میں کم سے کم خالی وضو کے لیے 15-20 منٹ تو لگ جائیں. تو اب دوسرا طریقہ کیا کہ اپنے وضو کے لیے پانی اپنے ساتھ رکھی اور مسجد ہی کے اندر کوئی ایسا خالی گوشہ دیکھ کر، خالی سے مطلب ہے کہ جہاں کسی چلنے پھرنے والے کے پھسل کے گرنے کا امکان نہ ہو. جب آپ حج والا عمرہ کریں گے تو ایسی خالی جگہ نہیں ملے گی، آج کل ملے گی، بہت دور نہیں، کہیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہوگی. اپنے ساتھ آپ کے وضو کا انتظام اور آپ وہیں پہ وضو کر لیں حرم کے اندر، وہاں نہ کیجیے جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں پھسل کے گرے. اور کیوں؟ مسجد کے اندر مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں، تو خواتین کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو کوئی بھی گوشہ ڈھونڈے تو نامحرم تو ہم کو دیکھ رہے گا نہیں. جو عورتوں والا حصہ فی الحال وہاں نامحرم نہیں ہوتے، اب رش بہت بڑھ جائے گا تو پھر تو سارے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں. فی الحال تو ابھی آپ شروع کے چند دن سمجھ لیجئے, باقی باتیں تو آپ کو تجربہ خود سکھا دے گا. تو یہ دوسرا بڑا اچھا طریقہ, اپنا پانی اپنے ساتھ رکھیے, جو ٹوٹ گیا تو جا کے مسجد سے نکلے نہیں, اس میں 15 منٹ لگ جائیں گے, مسجد کے کونے میں جائیے 2-3 منٹ میں آپ آ جائیں گے. تیسرا طریقہ وہ ہے جسے آدھے مراجع صحیح مانتے ہیں اور آدھے غلط, اور وہ تیسرا طریقہ یہ کہ مسجد میں پینے کے پانی کے لیے جگہ جگہ اور بہت ساری جگہوں پر کولر زمزم کے پانی سے بھر کے رکھے ہوتے ہیں, اور جہاں بھی یہ کولر ہوں گے کچھ ٹھنڈے پانی کا ٹھنڈا پانی ہوگا, کچھ میں سادہ پانی ہوگا, تاکہ جس کا گلا وغیرہ خراب ہے تو اس کو بغیر برف کا پانی میں تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اسی کولر سے پانی لے کر, گلاس ساتھ میں ہوتے ہیں, گلاس ڈسپوزیبل ہے, اس سے جا کے لوگ وضو کرتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی صاف صاف لکھا ہوا ہے الماء للشرب فقط اونلی فار ڈرنکنگ, بہت موٹا موٹا بہت بڑا بڑا لکھا, جو پینے کا پانی ہے کہ آپ اسے وضو میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو ویسے تو شرعی مسئلہ ہے کہ نہیں, جو پینے کا پانی ہے لکھ دیا گیا تو اسی میں استعمال ہوگا, وضو آپ کریں گے تو حرام بھی ہے, حرام بھی ہے اور وضو بھی غلط ہے, حکم وضعی بھی ہے حکم تکلیفی بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ کیا حکومت والے جو سسٹم ہے اس میں بھی چلتا؟ ایک عام آدمی یا ایک عام ادارہ یا ایک عام آرگنائزیشن مسلمان کی, وہ تو جہاں لکھ دیا آپ کو اسے ماننا, قطع نظر ان کے فرقے کے اور ان کے مسلک کے, وہ تو ماننا ہے آپ. لیکن جو حکومت جو مجهول المالک ہے, جس کے اصل مالک تو امام, اس کے حوالے سے بھی کیا یہی سختی رہے گی؟ مرحوم آغا خوی فرماتے ہیں کہ نہیں, چنانچہ زمزم کا پانی جس پہ لکھا بھی ہو کہ یہ پینے کے لیے, چونکہ وہ حکومتی انتظام ہے, اس اعتبار سے آپ کے لیے اس سے وضو جائز. لیکن باقی تینوں مراجع آغا سیستانی آغا خامنائی آغا خمینی اس کو منع کرتے ہیں. البتہ فرق صرف یہ ہے حکومتی قانون اور عام آدمی کی پراپرٹی, فرق صرف یہ کہ جو حکومت نے انتظام کیا پانی کا لکھ دیا پینے کے لیے ہے حرام ہے اس کو استعمال کرنا وضو, لیکن اگر آپ یہ حرام کر لیں, سوال یہ کہ کیوں کر لیں, لیکن کر لیں تو گناہ ملے گا, وضو آپ کا صحیح یعنی آپ کا طواف ہو جائے گا. اور اگر کسی ایک آدمی یا ایک ادارے یا مثلا محفل شاہ خراسان یا رضویہ کی مسجد گورنمنٹ کی نہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا تو پانی کا وضو میں استعمال حرام بھی ہے اور وضو بھی نہیں ہوا, آپ نے نماز پڑھی تو نماز بغیر وضو کی گویا آپ نے ترخا دی. یہ ایک فرق تو آغا سیستانی اور آغا خامنائی نے بھی کیا کہ گورنمنٹ والے پانی کا استعمال حرام ہے, لیکن اگر یہ حرام کر لیا تو وضو بہرحال درست, عمرہ اور حج غلط نہیں. لیکن یہ بات نکلی کیسے تھی؟ یہ بات نکلی اس وجہ سے تھی کہ حج والے حصے میں, حج والے میں پہلے عمرے میں ہم تقصیر کریں گے تو احرام اتر جائے گا, عام عمروں میں تقصیر کے بعد پھر بھی ابھی ایک واجب باقی طواف النساء اور اس کی نماز, جس کا طریقہ وہی ہے جو عام طواف کا ہے, صرف نیت بدلے گی اور یہ عام کپڑوں میں ہوگا. اچھا یہ تو ابھی آپ شروع کے 9 تاریخ کو ہم لوگ پہنچیں گے, 23 کو ہم مدینے جائیں گے, تو شروع کے جو 14-15 دن ہے اس میں آپ عام عمرے کریں, پھر مدینے جائیں گے, مدینے میں کوئی عمرہ نہیں ہے, واپسی میں حج کا عمرہ کریں گے, اور 3-4 دن کے بعد حج کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس کا نام ہے حج تمتو. بہت جلدی جلدی صحیح ایک سرسری نگاہ ڈال لیں پیج نمبر 9 اور یہ چارٹ. پہلے حصے میں 5 واجب تھے, دوسرے حصے میں 13 واجب, آدھا چارٹ پیچھے بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا تو یہ بک لیٹ. یہ جو 13 واجب ہے نا, ان 13 واجب میں عمرے کے سارے واجبات بھی آ گئے اور اس کے علاوہ 6-7 ایکسٹرا. پہلا یہ ہے کہ نمبر 1 حج والا جو عمرہ حج کا دوسرا حصہ جس کا نام ہے حج تمتع, یعنی نیت ہوگی میں حج اسلام کے حج تمتع کو کر رہا ہوں, اس کو بھی احرام کے بغیر تو نہیں کریں گے لیکن اس کا احرام مکے سے باندھتے ہیں, اس کا میقات مکہ, باقی ہر عمرے کا میقات مکے سے باہر. نمبر 2 یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ذیلج کی 9 تاریخ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے زہر سے مغرب تک ایک میدان عرفات وہاں ٹھہرنا, اور پھر جو رات آئے گی جو عید کی رات آپ حضرات کے تاریخ روڈ شاپنگ کرنے کی رات ہے, وہ وہاں شب عید سورج نکلنے تک ایک اور میدان. میقات سے پہلے احرام جب باندھنا ہے تو تمہیں نذر کرنا ہوگا, اللہ سے کہنا ہوگا کہ اے اللہ, کیونکہ احرام جتنی زیادہ دیر رہے اتنا اچھا, کہ میں نے کئی مرتبہ کہا لوگ احرام نوچ کے پھینکنا چاہتے ہیں جتنے جلدی اتر جائے, یہ مصیبت سے نجات ملے نعوذ باللہ, یہ بلا سے نجات ملے, یہ جیل سے ہم کو چھٹکارا ملے, نہیں, احرام ایک اچھا لباس ہے تو اچھا کام جتنا زیادہ ہو سکے. تو امام نے کہا اس وقت کہا جب میقات کے سارے راستے کھلے, جب آدمی کہیں سے آئے گا اس کو لامحالہ میقات پہ پہنچنا ہی, پھر بھی امام نے کہا تم اللہ سے نظر کرو, نظر کا مطلب اللہ سے ایک وعدہ کرو کہ اے اللہ میں تیری خوشی کی خاطر احرام سے مجھے میقات سے مجھے 26 چیزیں حرام کرنا تھی نا, میں تیری خوشی کے لیے اس سے پہلے سے ہی چیزیں حرام کر دوں, لیکن یہ نظر کے ذریعے, نظر اللہ سے ایک وعدہ ہوتا. امام نے فرمایا یا میقات سے احرام پہنو یا میقات سے پہلے اللہ کی خوشنودی کے احرام پہن کر وہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کرو, ہاں میقات سے آگے تم کسی صورت میں احرام پہن کے نہیں جا سکتے. تو اب یہ دو راستے ہو گئے, جدہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے تو یا تو واپس میقات جوپا جائے اور یا چھٹے امام کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھائی اور میقات سے پہلے پہلے نظر کر کے, جو نظر کریں تو شرط یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جو میقات سے پہلے, نظر کر کے وہاں سے احرام پہن کے پھر اب آپ کو سیدھا مکہ جانے کی اجازت ہے. اب آپ جدہ اترے تو ضرورت نہیں جوفا جانے کی, جوفا کیوں جا رہے تھے, احرام کے لیے اترے پہنے ہوئے اور صحیح طریقے سے پہنے ہوئے. تو یہ دو راستے ہیں, میں سب کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, البتہ جو دوسرا راستہ وہ کیا ہے, جدہ میں احرام تو نہیں پہنے, اس سے پہلے اتنا پہلے کہ میقات سے بھی پہلے احرام پہنے. البتہ آج کل کے زمانے سفر ہوتا ہے ہوائی جہاز پر اور ہوائی جہاز ہے بند, تو آوائے خوی کے اعتبار سے تو مرد رات ہو کے دن بند جہاز اور سواری میں سفر کر سکتے ہیں, اس کا ایک کفارہ دینا ہوگا, اور اس لیے سفر کر سکتے ہیں کہ ان کے اعتبار سے سعودی عرب میں کوئی گاڑی کھلی نہیں, اگر آپ جدہ اتر کے جوفا بھی گئے تب بھی آپ کو بند گاڑی ملے, رات میں بھی آپ گئے تو آگاہ ہو گیا رات میں بھی سفر حرام ہے دن کی طرح. تو وہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن برابر, سعودی عرب کی کھلی گاڑی اور بند گاڑی برابر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں تب بھی کوئی حرج نہیں, اگر آپ ہوائی جہاز سے بچنے کے لیے باقاعدہ مسجد شجرہ جا کے بھی آرام پہنے, اس کے بعد کیا کریں گے, بس میں بیٹھیں گے نا, کھلی بس ہے وہ ان کے نزدیک کھلی نہیں, رات کا وقت ہے ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں کہ نظر کر کے احرام آگاہ ہوئی کسی وقت بھی کسی شہر سے بھی باندھا جا سکتا, صرف اس کا ایک کفارہ یعنی بکرا بعد میں دینا. امام خمینی اور آگاہ خامنائی اور آگاہ سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ چوں دن کے وقت کھلی گاڑی کا سفر حرام ہے لیکن رات کے وقت تو جائز ہے, آگاہ کوئی کیا رات کو بھی حرام تھا, ان کا رات کے وقت تو جائز, تو اگر رات کی فلائٹ آپ کو ملے یا رات کی بس ملے تو آپ نظر کر کے احرام پہنیں, اور اگر آپ دن کی فلائٹ ہے تو پھر آپ کھلی فلائٹ ہو ایسے جہاز بنے آگے چل کر کے چھتنا اس کے اندر گرچہ, یہ کون آ گیا یہاں پہ بھائی, اگرچہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پی آئی اے کے جہاز کھلی چھت کے ہوا کرے گی. بارش ہوتی ہے تو تبکنے لگتے ہیں, بالٹی رکھنا پڑتی ہے جہاز کے اندر. تو پھر آج تو بند چھت, تو کہتے ہیں اگر رات کی فلائٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جہاز میں آئیے جہاز بند ہے نا, تو رات کو تو بند سمجھ جائے. دن کی فلائٹ تو پھر آپ نظر کر کے احرام والی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کون کہتا ہے؟ آغا خمینی, آغا خامنائی, آغا سیسی. پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ آپ جدہ جائیے, جدہ جا کے آپ جوفا جانے کی کوشش کریں جو اصل میں خان. جدہ جائیے, وہاں سے آپ جوفا جائیے اور جوفا میں آپ انتظار کریں رات ہونے کا, تاکہ بند بس کا سفر جائز ہو. بس آپ کے اختیار میں, جن کی جن کے وقت آپ نے بس لی, انتظار کیا, رات ہو گئی, پھر آپ بس میں بیٹھے. جہاز آپ کے اختیار میں نہیں. تو اگر فلائٹ بھی آپ کے اختیار میں ہو کہ وہ رات تک آپ کا انتظار کرے, جیسے پچھلے 6 سال سے کاروان ابوذر رات کی فلائٹ مل جاتی ہے, آغا خمینی اور خامنائی کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں. نظر کر کے اپنے شہر سے احرام باندھے, سیدھا جدہ اترے, اب میقات کا مسئلہ ختم. کیونکہ جو احرام باندھنے کے لیے میقات جا رہے تھے تو باندھ چکے اور صحیح طریقے سے باندھے مکہ آئی. فی الحال دن کی فلائٹ تو 3 مراجع کے نزدیک, پھر آپ یہاں آپ کراچی سے احرام نہیں باندھ سکتے, آپ کو جدہ جانا. ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا, یہ سارا مسئلہ مردوں کے لیے, جو عورت کے لیے 23واں حرام کے بند گاڑی کا سفر وہ حرام ہی نہیں. تو وہ تو دن کی فلائٹ ہو یا رات کی فلائٹ, کراچی سے احرام باندھ سکتے. آگاہ ہوئی کہ تمام مرد مقلد اور تمام مجتہدین کی جو خواتین مقلدہ تھیں وہ کراچی سے نظر کر کے احرام باندھ سکتے. باقی مرد, باقی مراجع کے مرد کیا کرتے؟ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ دن کی فلائٹ ہے تو کراچی تو نہیں چلے گا, جدہ پہنچ جائیے. ختم ہو گیا مسئلہ, جدہ پہنچ جائیے. جدہ پہنچنے کے بعد کیا کروں؟ آج کل اتنی مرجع دشمنی کا ماحول, یہ اختلافی مسائل لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, لیکن کیا کروں, جو مسئلہ ہے وہ ہے جدہ پہنچ گیا. جدہ پہنچنے کے بعد آغا خامنائی اور آغا سیستانی میں ایک جغرافیہ کا اختلاف ہوا, فقہی نہیں جغرافیہ. یہ صرف وہ لوگ کہ جو تفصیل جاننا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں مولانا آپ ہم کو کچھ نہیں بتائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, ہمیں صرف یہ بتائیے کیا کرنا. وہ 2 منٹ 5 منٹ مجھے اور دے دو. ایک جغرافیہ کا اختلاف ہوا. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی جغرافیہ پہ تحقیق کی, خود نہیں جو جغرافیہ کے ماہر, تو انہوں نے بتایا کہ جدہ شہر ہر شہر کی طرح پھیل رہا, وہ بڑھتے بڑھتے جہاں پہ ہے وہاں سے لے کر میقات کی لائن میں آ گیا ہے. احرام خود میقات سے باندھے یا جو میقات کی لائن ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جدہ شہر میقات کی لائن میں آ گیا, اس لیے جدہ شہر سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. مگر ہم پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ پر جو شہر سے بھی تھوڑا دور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ ہے وہ میقات کی لائن سے باہر چلا گیا, جو جگہ بھی جو شہر بھی میقات سے باہر چلا جائے وہاں سے نظر کر کے احرام ہوگا. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسئلہ تو وہی ہے جو آغا خمینی اور خامنائی کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے دن کے وقت بند جہاز ملے گا تو مردوں کے لیے جائز نہیں, جدہ پہنچ گیا. لیکن آغا خمینی اور خامنائی کہتے ہیں کہ جدہ شہر میقات کی لائن میں پہنچا کہ نہیں پہنچا, کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں پہنچا, کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. آپ تحقیق کریں جغرافیہ کا مسئلہ. اگر آپ کو گواہی مل جائے, عادل آدمی کی گواہی نہیں جغرافیہ کے ماہر کی, کہ جدہ شہر میقات کی لائن پہ آ گیا ہے, تو آپ جدہ سے نظر کر کے احرام پہنیں. گواہی نہ ملے تو سیف سائڈ آپ میقات جائیں. اور آغا سیستانی کہتے ہیں میں نے تحقیق کر لی. اب میرے پاس جو گواہی آئی ہے جغرافیہ والوں کی, ہر چیز کی ذمہ داری علماء پہ نہ ڈالے, جدہ شہر میقات کی لائن سے بھی آگے نکل گیا, تو خود جدہ شہر سے بھی احرام باندھنا صحیح. اچھا اب آغا خامنائی کی مناسک حج کا مسئلہ نمبر 13 مناسک حج کے آخر میں ہے. مناسک حج عمرے کا طریقہ, حج کا طریقہ آخری چیپٹر ہے مختلف مسائل. یہ کتاب اردو میں چھپی ہوئی بھی ہے اور آغا خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اردو میں یہ کتاب موجود. مسئلہ نمبر 13 پوچھا گیا کہ نظر کر کے اپنے شہر سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ تو بالکل اجازت, اور نظر کر لی تو واجب ہے باندھنا. اور اگر ہم نے دن کی فلائٹ لے لی تو وہ تو حرام. تو حرام کر کے پھر کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ کہ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کرو. یہ باقاعدہ ان کا جملہ, بند گاڑی میں جائیں وہ حرام اپنی جگہ ہے, لیکن حج اور عمرہ اور میقات اور احرام نظر کر کے وہ بالکل صحیح. ایک کو دوسرے سے نہ ملاؤ. تو کراچی میں بہت سارے مومنین ملاتے ہیں. مولانا کیا یہ حرام تو نہیں؟ اچھا ہم تو حرام کر بھی نہیں رہے, لیکن اگر دن کے وقت بھی کوئی آغا خمینی اور خامنائی والا بند گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے تو وہ تو حرام ہوگا, لیکن ہم تو یہ کر بھی نہیں رہے. نہیں مولانا دل نہیں مانتا ہے, یہ تو حرام لگ رہا. جب آپ سے کوئی یہ سوال کرے آپ اس سے ایک سوال کیجیے, کیا آپ مرجے ہیں؟ وہ کہہ دے گا میں ہوں, تو ہم آپ کی تکلیف میں نہیں. ہم مرجے کی تکلیف میں ان کا مسئلہ لا کے دکھائیے. یہ تو میں نے چھوٹی سی بات کہی, اب خلاصہ کیا بنا؟ پوری داستان امیر حمزہ کا خلاصہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا. تو ابھی تک کیا تھا؟ ابھی تک صرف اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کی وضاحت. مسئلہ یہ شروع ہوا کہ چونکہ آغا سیستانی کہتے میں نے خود تحقیق کی, وہ کہتے میں نے کسی بھی چھوڑا بھی نہیں, خود تحقیق کی, تو جدہ ایئرپورٹ بڑھتے بڑھتے, جدہ شہر بڑھتے بڑھتے اپنے ایئرپورٹ سمیت میقات سے باہر چلا گیا. اور چھٹے امام نے کہا یا میقات سے احرام باندھو تو نیت کر کے باندھو, یا میقات سے باہر سے یعنی میقات سے پہلے سے احرام باندھو اجازت, پھر نظر کرو. تو فرماتے ہیں کہ میرے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے. چنانچہ جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام باندھ لو تو بالکل ٹھیک احرام ہے, اور پھر تمہیں کسی میقات پہ بھی نہیں جانا ہے. خیال یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت ٹریولنگ کرنا ہے اگر بند سواری مل رہی ہے. تو ہمارے قافلے میں آغا سیستانی کے جتنی تقریب والے لوگ 125 میں سے 78 وہ سب کے سب کراچی ایئرپورٹ عام لباس میں جائیں گے, یہی جہاز پہ عام لباس میں جائیں گے, احرام ان کا نہیں. جدہ پہنچ کر, شہر جدہ نہیں, شہر جدہ بہت بڑا, اس کا کچھ حصہ میقات کے اندر ہے, کچھ میقات پر ہے, کچھ میقات کے باہر. ایئرپورٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اپنے مرضی کی ذاتی تحقیق کی وجہ سے جو جتنے آغا سیستانی والے ہیں نظر کر کے وہاں سے احرام پہنے, وہ احرام اپنے سوٹ کیس میں بالکل لکھے ہوئے. 78 ساتھیوں کا مسئلہ, 37 مرد 41 عورتیں, وہ نظر کریں گی جدہ ایئرپورٹ پہ اور نظر کر کے احرام باندھیں گی. نظر ہو جائے گی اس کے بعد وہی طریقہ کہ وہاں غسل خانے اگر موقع ملا فٹافٹ غسل کرنا ہے بس, تو وہ انتظار نہیں کرے گی. احرام کی چادر پہننا ہے مرد, عورتوں کی تو وہی چادر, کہیں کونے میں نماز پڑھنا ہے ویسے وہاں نماز کی جگہ, نیت کرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا, اور انشاءاللہ میں ساتھ میں ہوں. آغا خوئی والے جتنے مردوں کے عورتیں آغا خوئی کے اعتبار سے کراچی جدہ جوفا کوئی فرق نہیں, آغا خوئی کے اعتبار سے جدہ سے احرام جائز نہیں ہے, ان کے اعتبار سے جدہ شہر میقات سے باہر نہیں گیا. تو کراچی اور جوفا میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن کراچی سے احرام باندھنے سے فائدہ یہ کہ وہ جدہ پہنچ کے سیدھا مکہ آ جائیں, اور ہم لوگ اسی پہ عمل کریں گے. جو آغا خوئی کی تقریب میں جتنے لوگ وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اس طرح آئیں گے کہ گھر میں غسل احرام کر لیں گے, احرام کی چادریں پہن لیں گے, اور پھر کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے احرام کی, پھر نیت کریں گے اور پھر تھل. اور یہی مسئلہ ان سات خواتین کا بھی جو آغائے خمینی اور خامنائی کی تقلید میں, خواتین یہ آغائے خمینی اور خامنائی کو نظر کر کے کراچی ایئرپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں. میں ریفرنس دے رہا ہوں, آج ہی جائیے انٹرنیٹ پر آغائے خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کریں, عربی اور فارسی نہیں جانتے تو اردو پہ جائیے, مناسک حج پہ کلک کریں, مناسک حج کے اندر جو فہرست ہوگی اس میں آخری مسائل متفرقہ پہ کلک کریں, مسئلہ نمبر 13. تو آغائے خمینی اور خامنائی کی تقریب میں جو سات خواتین وہ بھی کراچی ایئرپورٹ سے ہی نماز احرام پہنیں گی, مگر غسل گھر سے کریں گی. احرام کی چادر تو ہر عورت کو پہننا ہے, چاہے وہ یہاں سے احرام باندھ رہی ہے یا نہیں باندھ رہی ہے. آغائے خامنائی اور خمینی کی صرف خواتین, تاکہ بند سواری والا مسئلہ پیش نہ آئے. ایئرپورٹ پہنچ کے وہ نماز پڑھیں گی, پھر نیت اور تلبیہ میں کراؤں گا. خوئی صاحب کے جتنے مقلد ہیں مرد ہو کے عورتیں, غسل گھر میں کریں گے, احرام کی چادریں گھر میں پہنیں گے, ایئرپورٹ پہ پہنچ کے نماز پڑھیں گے, وہاں نماز کا ایک الگ انتظام, اور پھر اس کے بعد نیت اور تلبیہ کے لیے میرا انتظار کر لیں. آغاز سیستانی کی تقریب کرنے والے سب کے سب لوگ عام لباس میں جائیں گے, غسل احرام بھی وہ گھر میں کر لیں. اگر میقات پر پانی ملنا یا غسل کرنا مشکل ہو تو اجازت ہے گھر سے احرام پہننے. اب جدہ ایئرپورٹ کی صورتحال ہمیں نہیں پتا, بہت آسانی ہو تو ریپیٹ ہو جائے گا غسل. آغاز سیستانی والے بھی سب غسل احرام یہاں سے کریں, احرام نہیں پہنے, عام لباس میں جدہ پہنچے, احرام ان کا بالکل ریڈی ہونا چاہیے سوٹ کیس میں, مرد وہاں پہنچ کے جیسے ہی سامان ملے احرام نکال کے احرام پہن لے. وہاں کی جو مسجد ہے جدہ ایئرپورٹ کی, مسجد کا مطلب ایک ذرا سا انکلوجر بنایا ہے, اس میں احرام کی نماز خود پڑھ لے, پھر انتظار کریں میں ان کو نیت اور تلبیہ کراؤں. اب بچے صرف وہ مرد جو آغائے خمینی اور خامنائی کی تقلید میں, ان دو مراجع کے اعتبار سے کراچی سے بھی احرام مرد نہیں پہن سکتا بند گاڑی کی وجہ سے, جدہ سے بھی احرام نہیں پہن سکتے کیونکہ جدہ میقات تک پہنچا کہ نہیں پہنچا بھی کنفرم نہیں. البتہ یہ ہمارے پاس صرف سات آدمی ہیں, دو آغائے خمینی, دو امام خمینی کی تقریب کے مرد, پانچ آغائے خامنائی, صرف ان کے لیے مسئلہ مرد. البتہ یہ دونوں مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آغائے سیستانی کی اس گواہی پر, مسئلہ نہیں یہ جغرافیہ کی گواہی, اس پہ اگر آپ کو اطمینان ہے, جب انہوں نے یہ گواہی دی کہ میں نے تحقیق کی ہے اور جدہ شہر, جدہ ایئرپورٹ میقات سے باہر جا چکا, وہ یہ دونوں مرجع کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ جدہ سے میقات منع, کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جدہ وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا, لیکن اگر کوئی کہیں سے بھی کوئی ایسی گواہی ملے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو, حتیٰ کوئی کافر بھی گواہی دی اور آپ کو بھروسہ ہے کہ جغرافیہ کا ماہر ہے, گرینوچ کی یونیورسٹی کا یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کا, تو اس کی گواہی بھی مان سکتے ہیں. تو اگر آپ کو آغاز سیستانی کے اس تحقیق میں بھروسہ تو وہ بہت آسان ہے, آپ جدہ ایئرپورٹ کو میقات سے باہر سمجھ کے نظر کر کے احرام باندھ لیں. البتہ غسل وہاں جا کے کیجئے, اگر اطمینان ابھی سے ہے تو غسل گھر سے کر کے چلیں, وہاں جا کے چادریں پہنے, نیت کریں, نماز خود پڑھیں, نیت کریں, کل بھی آپ. اور اگر آپ کو اطمینان نہیں تو جدہ پہنچ کر جوفا جانے کی کوشش کیجیے. آپ تو کیا کوشش کریں گے, کاروان کی انتظامیہ کو بتائیے یہ کوشش کریں گے. اب سات آدمی کوشش کیا مطلب, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, فلائٹیں تو آ رہی ہیں. اگر کوئی اور شیعہ گروپ اس وقت وہاں موجود ہوا اور ان کے پاس جگہ ہوئی تو یہ سات آدمی ان کے ساتھ ملا دیں گے اگر انہوں نے یہ درخواست ہماری مان لی. یہ بھی ایک کوشش ہے. تو وہاں پہ اس دن کوئی فلائٹ ایسی نہیں, تو پھر گورنمنٹ سے بس تو نہیں ملے گی سات آدمیوں کو, کوشش کریں گے کوئی ٹیکسی ہے کہ نہیں, آج کل ٹیکسیاں ختم کر دی گئی لیکن کوشش. یہ کب ہے؟ اگر ان کو آغائے سیستانی کی اس تحقیق پر بھروسہ نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ جغرافیہ ان کی فیلڈ نہیں. بھروسہ اگر نہیں ہے تو یہ ہوگا. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ نہ کوئی اور گروپ مل پایا نہ کوئی سواری مل پائی. تو دونوں مرضی کہتے ہیں مجبور ہو گیا تو جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام باندھ کے قافلے کے ساتھ مکہ آ جائے. بظاہر مسئلہ بہت لمبا ہو گیا لیکن اب تین لائنوں میں اس کا خلاصہ سنو. آغا سیستانی کو کی تقلید میں جو عورتیں, پہلے میں عورتوں لیڈیز فرسٹ, آغا سیستانی کی تقلید میں جو عورتیں وہ چھوڑ دیں, باقی جس مرضی کی تقلید میں ہیں غسل گھر سے کیجئے اور عمرہ مفردہ کا غسل. آپ حج والا عمرہ نہیں کر رہے, احرام کی چادریں اور وہ کالی ابا جو کچھ آپ نے سنا گھر سے پہن کے ایئرپورٹ جائیں, وہاں کی مسجد میں جا کے احرام کی نماز پڑھ لی, پھر انتظار کریں میں آپ کو نیت بھی کراؤں گا اور تلبیہ بھی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ احتیاط اور ثواب ہے کہ ہر خاتون اپنا خود عمرہ کرے. امام زمانہ کا عمرہ, والدین کا عمرہ بھی آپ کو بہت دن ملے اپنا عمرہ. یہ مسئلہ ہے آغا سیستانی کو چھوڑ کر, باقی ہر مرضی کی خاتون تقلید کرنے والی خاتون. آغا سیستانی کی تقلید والی خواتین غسل یہاں کریں گی, احرام کی چادر یہاں پہن لیں گی, کراچی ایئرپورٹ پہ انہیں کچھ نہیں کرنا, قافلہ کچھ بھی کرتا رہے نیت نماز تلبیہ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہے. خالی اگر دیکھنا چاہیں کہ جدہ میں ہمیں کیا کرنا ہے پہلے سے سمجھ لو, کونے میں آ کے کھڑی ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن کراچی میں بالکل نارمل, کوئی چیز حرام نہیں ہے, کوئی نیت نہیں ہے. جدہ ایئرپورٹ اترے, امیگریشن کسٹم سے گزر کے باہر آ گئے, سامان ملا تو آپ کے لیے سامان کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی چادر کافی. آپ باہر آ گئی ایئرپورٹ سے, سامان کے قریب پہنچی, آپ نے جا کے وضو کیا, چار گھنٹے کی فلائٹ میں وضو ٹوٹ چکا ہوگا, نیت نماز پڑھی احرام کی, پھر انتظار کیا میں آ کے قافلے کو جمع کر کے نظر کراؤں گا, نیت کراؤں گا اور تل جدہ ایئرپورٹ آ گئے سیستان. باقی تمام مراجی کراچی ہے مرد آگائے خوئی والے گھر سے غسل کیا احرام کی چادریں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ جا کے انہوں نماز پڑھ, نظر بھی ہوگی نیت بھی ہوگی تلبیہ وہ میں خود کراؤں گا. آگائے خوئی والے باقی تمام مراجے جت مقلد عام لباس میں احرام کے بغیر گھر سے نکل گھر میں غسل کر لیں, گھر سے نکل کے جدہ تک پہنچ جائیں. جدہ پہنچنے کے بعد آگاہ سیستانی والے تو کوئی انتظار نہ کرے, جلدی سے وضو کر کے احرام کی نماز پڑھ, پھر انتظار کریں میں نظر نیت اور تلبیہ کراؤں. سات آدمی آگاہ خامنائی اور خمینی والے کاروان کی انتظامیہ کا انتظار کریں. اگر انتظامیہ نے خبر دی کہ آپ کامیاب ہو گئے تو آپ جوفا جائیں گے, وہاں جا کے آپ کو نیت کرنا اور تلبیہ. جب میقات سے احرام باندھے تو نظر نہیں ہوتی, اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو آگے سیستانی والوں کے ساتھ آپ آ کے بیٹھ جائیے, شروع سے ہی انہیں کے ساتھ بیٹھے رہیے اور انتظار کریں ہمارے آنے کا. جب ہم لوگ آ کے بتایا کہ ناکامی ہوئی تو آپ جلدی سے نماز احرام پڑھ لیجئے, صرف ساتھ آدمی, نیت نظر نیت تلبیہ میں کراؤں. یہ ساری چیز جو بہت لمبی ہو گئی اور ذرا سی پیچیدہ ہو گئی, جتنی سننے میں پیچیدہ ہے اب آپ پڑھیے گا اس پرچے پر اتنی آپ کو ابھی آسان لگے گی. اور یہ کاروان ابو ذر اور جو وہ کاروان ہے جو اس طریقے سے جا رہا ان کے لیے مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی سارے مسائل کا بیان تو مکمل ہوا.
ہاں
تو سوال جواب تو اب شروع ہو رہا ہے. احرام والا مسئلہ مکمل ہوا, اب آئیے کچھ متفرق مسائل, کچھ سوالات, کچھ جوابات, جس میں کاروان کے ساتھیوں کے لیے بھی بیٹھے رہنا ضروری نہیں. باہر کے مہمان تو جا ہی سکتے ہیں لیکن جو بیٹھنا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلی تقریر یہ عرض کیا تھا کہ مسجد النبوی کی نمازیں اور مکہ مدینہ کی نمازیں, اب ایک نماز اس لیے میں نے اس وقت نہیں بتائی کہ وہ صرف کاروان ابو ذر کا مسئلہ, یعنی ہماری فلائٹ 1 بجے ہے تو اس دن کی ظہر اثر کی نماز. اب یہ باقی کاروانوں کا تو نہیں مسئلہ, پتہ نہیں کس کی فلائٹ کس وقت ہو کس کی کس وقت, یہ نماز کا مسئلہ ہے لیکن عام مسئلوں کے لیے الگ اس لیے میں نے کیا کہ خاص کاروان کے لوگ بھی آئیے والے. آج کل حج کی فلائٹ میں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آن ٹائم فلائٹ اڑے, 12 بجے سے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے. اور چونکہ یہ حج کی فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈپارکر لاؤنج سے وہ جو ٹنل اور کیپسول ہے وہاں سیدھے جہاز میں گئے, پہلے بسوں میں بٹھائیں گے بسیں لے جائیں گی پھر سیڑھی سے چڑھیں گے تو ٹائم بہت لگتا. اب کاروان کی طرف سے اجتماعی کوئی نماز کا انتظام نہیں ہے زہرین کی, آپ وہاں کے حالات دیکھیے وضو کر کے تیار رہیے, جو بھی نماز کا وقت ہے 8 اکتوبر کو کیلنڈر سے چیک کیجیے اول وقت کیا. اگر اس اول وقت میں آپ نماز پڑھ پائے یعنی یا پیائیے والوں کے اعلان نہیں ہوئے یا یہ کہ اعلان تو ہو گئے لیکن ابھی جو کہ 350 کی فلائٹ ہے اور ہم تو صرف 125 ہیں, وہ پہلے وہ 200 آدمی جا رہے ہیں تو اتنا وقت ہے کہ آپ ظہر عصر کی نماز پڑھ سکے تو آپ اپنی نماز پڑھ لی جس جس کو موقع ملے. اور یہ نماز اگرچہ پوری ہے لیکن اسے آپ مختصر پڑھیے, واجبات واجبات پھر آپ کے لیے ٹینشن فری ہو گیا, مغرب کی تک مغرب تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کبھی وہ لوگ اتنا فورس کرتے ہیں پورا قافلہ تو نہیں, اب وہ قافلہ تو الگ الگ ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں, جو مقابلہ کر سکے ان کے اعلانات کا وہ اپنی نماز پہلے پڑھ لیں, اور اگر کوئی ان کے اعلانات کی وجہ سے بڑا دباؤ میں آ جائے یا وہ ذرا بدتمیزی کرنے لگے تو ٹھیک ہے آپ نماز چھوڑ دیجئے. جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی اتنا وقت ہوگا کہ زہرین کی نماز قضا ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے, احرام کی وجہ سے زہرین کی نماز کو نہ ملائی, اس کے اول وقت میں زہرین کی نماز جو پڑھ سکتے ہیں جلدی جلدی واجبات والی وہ پہلے پڑھ لیں تو بہتر, اول وقت تو ثواب, جو نہیں پڑھ سکے تو ان کو ٹینشن نہیں لینا جدہ میں وقت ملے. مسئلہ ہوتا ہے فجر کی نماز, وہ اتنی مختصر 1.5 گھنٹے میں قضا ہو جاتی ہے کہ یہاں نہیں پڑھی تو پلین میں قضا ہو جائے گی, زہرین میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہر آدمی انڈیویجول اس کے اندر وہاں کے حالات دیکھ کے فیصلہ کر, اس میں کاروان کی طرف سے کوئی اجتماعی نماز کا انتظام نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسرا یہ کہ جو میں نے ابھی کہا کہ آپ 1 مہینے میں 1 آدمی کی طرف سے 1 عمرہ کر سکتے ہیں, جس کے لیے کر رہے ہیں اس مہینے میں دوسرا عمرہ آپ نہیں کر سکتے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر 4 بھائی جا رہے ہیں باپ تو چاروں کا ایک ہی ہے نا, کیا 1 بھائی نے اگر کر لیا تو باقی 3 بھائی نہیں کر سکتے عمرہ؟ نہیں, یہ مسئلہ مرنے والے کا نہیں ہے کہ اس کے لیے 1 عمرہ ہو, اس کا نہیں ہے, عمرہ کرنے والے کے لیے. مرنے والے کے لیے تو 1 وقت میں 50,000 عمرے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. تو جو 4 بھائی 4 عمرے کر کے باپ کو پہنچائیں گے, باپ کو 4 عمرے ملے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ان میں سے ہر ایک اپنا حساب دیکھے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے کر لیا, مجھے اجازت نہیں, میرے بھائی کو اجازت. تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے, اتفاق سے یہ ابا وبا کا سارا ایشو کھڑا ہونے سے پہلے میں بات کر چکا تھا کہ کالا احرام پہنا جا سکتا, کراہیت ہے لیکن وہ مردوں کے لیے زیادہ ہے, عورتوں کے لیے تو کراہیت بھی کم, اور ان حالات میں تو بالکل اجازت ہے. تو اب جیسے اگر سستانی والی ان کا تو احرام ہی جتنا ایئرپورٹ سے ہوگا, یہاں جو وہ کالی ابا پہنے گی اس کے نیچے کاروان کے مکنے کی ضرورت بھی نہیں, ان کا احرام ہو ہی نہیں رہا, تو مکنے کے اوپر بھی پہنے تو وہ احرام نہیں. باقی مراجع کی خواتین مقلدات وہ سفید چادر ان کا احرام ہے, اس کے اوپر یہ ابا پہنے گی اور جیسے پلین میں بیٹھیں گی جہاں اس کا کام ختم ہو گیا, ہوتا جدہ امیگریشن میں اگر پھر ویسے وہاں مسئلہ ہوگا نہیں ہوا تو پھر پہن لے, جیسے ہی باہر آئے ایئرپورٹ سے پھر اتار, اور ایسا اتار دیں کہ پھر وہ واپس کراچی آنے تک نہ پہنے. کالی ابا, یہ نہیں کہ ابا اتار دیں یا برقع اتار دیں یا نقاب اتار دیں, کھلی چھوٹ, آپ پیرس نہیں جا رہی ہیں آپ پکا جا رہی ہیں, پیرس بھی جانا چاہے تو حجاب کے ساتھ جانا چاہیے. خیر, تو ایک سوال یہ ہے بہت اب بہت جلدی جلدی حج کی کن کن چیزوں پہ خمس واجب ہے؟ جو آدمی ریگولر خمس نکالتا ہے اس کے لیے حج کا کوئی خمس الگ سے نہیں, ہر سال اپنے بچت کا خمس نکالتا ہے اس کے لیے کوئی خمس نہیں, جس نے حج کا خمس نہیں نکالا تو کم از کم تین چیزوں پہ خمس دے دے, احرام پر, اگر خود خریدا تو کپڑے حج میں پہنے گا, اور قربانی کا جانور اس کی قیمت پر, اور اگر احرام کسی نے دیا ہے چاہے کاروان نے چاہے پرانے حاجی نے تو احرام پہ بھی کوئی خمس نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا واجب حج کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہ دیجیے, واجب حج اپنے لیے ہی رکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ طواف ہر صورت میں مقام ابراہیم کے اندر کرنا, میں تقلید آغا سیستانی کی اس وقت کر رہی ہوں لیکن ان کے فتوے کی وجہ سے آغا خمینی پہ باق ہے, تو اس مسئلے میں اگر میں اس کو چھوڑنا چاہوں, نہیں, اجازت نہیں. اگر شرعی گواہی آپ کو مل جائے کہ آغا سیستانی کا علم آگے زیادہ ہو چکا ہے تو ٹھیک, اندازے نہیں چلیں گے کہ آغا خمینی کے انتقال کو 22 سال ہو گئے تو 22 سال میں تو علم بڑھ گیا ہوگا, ہوگا نہیں چلے گا. آپ کو واجب ہے امام خمینی پہ باقی رہنا, اور اس مسئلے میں واجب ہے 26.5 سات یا 13 میٹر کے اندر طواف کرنا. اگر بیماری یا گیس کی وجہ سے گیس اور پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں, اس کا جواب کل آ چکا ہے کہ پھر ایک وضو کر کے پورا طواف اس میں کرے وہ صحیح مانا جائے گا, نماز کے لیے الگ وضو کر. البتہ پیشاب کے قطرے بدن اور احرام پہ نہ لگے, اس کے لیے کوئی تھیلی یا کوئی پیڈ وغیرہ استعمال کرے. سوال یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا قرضہ, لیکن مجھے بھی کسی کو میں نے بھی کسی کو قرضہ دیا, نہ یہ مانگ رہا ہے نہ میں اس سے مانگ رہا ہوں, میرے حج کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ آغائے خوئی یا آغائے خمینی یا آغائے خامنائی کی تقلید میں, اور جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے, تو آپ حج پہ جا سکتے ہیں. آغائے سیستانی کی تقلید میں اگر آپ, تو اگر آپ کے قرضہ ہے چاہے آپ نے بھی دیا ہوا لیکن آپ پر ہے, آپ حج پہ جا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا واجب حج نہیں مانا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ احرام یا مکنا سر سے اگر پھسل رہا ہے اور عورت اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو پکڑ رہی ہے اور اس میں کچھ بال ٹوٹ جائیں, تو جواب یہ ہے کہ وہ جو ایک مسئلہ بار بار آیا کہ بال تو بھونے سے بھی ٹوٹے تو کب پارا, اس میں ایک لفظ تھا جو اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کر پایا, اگر سر پر اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور بھونے سے ہاتھ ٹوٹے, لیکن اگر چادر آپ نے سنبھالی یا چادر اتاری یا چادر اوڑھی اس کی وجہ سے بال ٹوٹے, سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بال ٹوٹے تو, لیکن چادر کی وجہ سے ہو تو وہ معاف. اور اسی طرح سے مکنا اتارتے وقت اور مکنا پہنتے وقت تھوڑی دیر کے لیے چہرہ چھپ جائے وہ بھی معاف ہے, کیونکہ وہ نقاب کی طرح نہیں مانا جائے گا. یعنی اگر کوئی وہاں سے گزرے عورت تو یہ نہیں کہے گی اس نے نقاب پہنا ہوا, وہ جو مکنا اتارتے وقت چہرہ چھپ جاتا اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے آج سوتے وقت تکیے میں منہ رکھنے کا جو مسئلہ آئے تو منہ چھپانا حرام نہیں, یا چادر سر تک لے لی رات کو سوتے ہو منہ چھپانا حرام نہیں, نقاب وغیرہ کی طرح کی کوئی چیز لاؤ. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں عورت کے لیے, اگر یہی سوال ہے, نماز میں عورت کے لیے اپنی تھوڑی تک چھپانا واجب اور احرام میں تھوڑی کو کھولنا واجب, کیونکہ احرام میں یہ ہے کہ چہرہ کھلا رہے اور جتنا واجب ہے اس سے ذرا زیادہ کھولو, نماز میں یہ ہے کہ جتنا جسم چھپانا واجب ہے اس سے ذرا زیادہ چھپاؤ, تو نماز کے وقت احرام اور نماز کا مسئلہ ٹکراتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے مسئلے کو اہمیت, جب نماز پڑھیں گے تو وہ مکنا یا چادر اس کو ہر طرف سے تھوڑا بڑھا لیں گے, تھوڑی تھوڑی بھی چھپ جائے تھوڑا رخسار بھی چھپ جائے, جیسے ہی نماز ختم ہو ویسے ہی اس کو دوبارہ کھینچ کے احرام والے مسئلے پر چلے جائیں. اگر ہم ایک مرجع کو چھوڑ کے دوسرے مرجع کی جانب جانا چاہیں تو کن شرطوں سے اجازت ہے؟ نمبر ایک, اگر آپ کے مرجع نے احتیاط واجب لگائیے اس ایک مسئلے میں دوسرے کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر دو, جن کی آپ نے تقریر کی ہے بغیر تحقیق و معلومات کے ایسے ہی گھر والوں کو یا رواج کو دیکھ کے کر لی, وہ غلط تقلید ہے, نئی تحقیق کر کے تقلید کر. نمبر تین, جن کی آپ نے تقلید کی تھی وقت گزرنے کے بعد کسی اور کا علم ان سے زیادہ ہو گیا. بس یہ تین طریقے ہیں. میں آغاز خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں آغاز سیستانی کی وجہ سے, دل چاہتا ہے پورا آغاز سیستانی پہ آ جاؤں, نہیں چلے جب تک کہ آپ کو شرعی گواہی نہ ملے کہ آغاز سیستانی کا علم بڑھ گیا. دیکھیے میں بہت مختصر جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. سوال, اگر طواف کے دوران ایک فور سے کم خون نظر آئے تو کیا مسئلہ؟ شاید یہ مسئلہ مجھے کل کی تقریر سے پہلے پوچھا گیا تھا. کل میں نے بتا دیا تھا کہ احرام پر ایک فور کے برابر تک خون لگ جائے تو احرام میں یہ معاف, لیکن طواف کے وقت یہ معاف نہیں. طواف میں سارے مسئلے نماز کے ہیں سوائے اس ایک مسئلے. طواف الگ چیز ہے, احرام الگ چیز ہے. مثلاً احرام پہنیں گے آپ کو مثلاً 8 اکتوبر کو صبح 10 بجے اور طواف کریں گے 9 اکتوبر کو صبح 8 بجے. تو یہ احرام آپ کا 16 گھنٹے چلا, اس میں اتنا خون معاف. لیکن جب طواف کا وقت آئے گا تو اس خون کو پاک کرنا ہوگا. آغاز سیستانی نماز طواف میں کتنے گیپ کے قائل؟ کل میں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ مسئلہ نماز طواف کا نہیں, یہ مسئلہ عام نمازوں. ظہر اور عصر میں جو گیپ آغاز سیستانی بتاتے ہیں وہی نماز طواف کا. میں یہاں پہ حج کے مسئلے بتانے بیٹھا ہوں, نماز کے نہیں. لیکن اتنا ڈانٹنے کے بعد اب کچھ تھوڑا سا اسٹک کے بعد کیرٹ بھی ہونا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آغاز سیستانی عورت اور مرد کے درمیان تقریباً 10 گز کے فاصلے کے قائل ہے, 10 میٹر, مگر احتیاط واجب. اور ان کے بعد کا جو مرضی ہے اس نے کہا ایک بارش کا فاصلہ کافی ہے. بات سمجھ گئی؟ سمجھ گئی, نہیں سمجھی تو مکے میں پوچھ لیجیے. اگر شک ہو جائے کہ کون سا چکر, کیا کچھ دیر سوچ سکتے ہیں؟ اجازت ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر رک جائیے وہیں پر. لیکن بہرحال اگر چل بھی دیے تو کچھ دیر سوچنے کی اجازت ہے. طواف میں اس طرح مڑے کہ گردن تو گھوم گئی مگر باقی بدن جو ہے وہ کعبے کی طرف رہا. بچپنے میں جو گڑیا ہمارے لیے لائی جاتی تھی اس کی تو ہم گردن کو یوں گھما دیتے, گردن گھوم جاتی تھی بدن پہ فرق نہیں پڑتا. آدمی میں تو ذرا مشکل لگ رہا ہے, تھوڑا بہت تو گھوم جائے گی, لیکن اگر گھومنے کا جو لفظ ہے کہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے. روبوٹ کی گردن تو ممکن ہے. اب آئیے میں بات مختصر کروں. اگر بایاں کاندھا کعبے سے نہیں ہٹا تو جتنی گردن آپ گھمائیں اس کی اجازت. بس اب یہ سوال بھی ختم ہو رہے ہیں. اگر ضرورت کے تحت خوشبو والی کریم استعمال کریں تو کیا کفارہ؟ ضرورت کے تحت بھی خوشبو والی کریم استعمال نہیں ہوگی, بغیر خوشبو والی کریم آپ کو پہلے سے رکھنا, اور اگر کسی وجہ سے کھو گئی نہیں ملی سامان میں ادھر ادھر چلی گئی تو احتیاط واجب ہے, اس کا کفارہ دینا ہے. لیکن حج کے آخر میں یہ پوچھیے گا آپ کتنے کفارے بنے. اگر بدبو کی وجہ سے سانس روک لے, شاید یہ مسئلہ کل میں نے بتا دیا تھا, ناک بند کرنا حرام ہے لیکن سانس روکنا جائز ہے, تیزی سے بھاگ کے نکل جانا جائز ہے. کیا ہم کالے کوٹ کے اوپر سفید احرام والا مکھنا اوڑھ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نہیں مانے گی, گورنمنٹ الٹی ترتیب مان رہی, سفید مکھنے پہ کالا کوٹ پہنے گی. اور وہ جو کہ مجبوری ہے تو یہ مکروہ بھی نہیں. کیا احرام میں مرد ہاتھوں میں کڑا, انگوٹھی یا کان میں بالی پہن سکتے ہیں یا تعویذ؟ جی ہاں, یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں بشرط ہے کہ ان میں سے کوئی چیز سونے کی نہ ہو اور کوئی چیز زینت نہ ہو. لیکن جو آپ نے اب کوئی سوال نہیں دیجیے گا, یہ سوال ہے اب کوئی سوال نہیں, اس لیے کہ باقی لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے. ان کا یہ آخری سوال تھا, وہ بعد میں آ کر خاتون ہیں تو یہیں ٹھہر جائیں اور الگ سے میں جواب دے دوں گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ نے نام لیا اس میں کڑا اور بالی تو زینت کی چیز نہیں. انگوٹھی جو ہے وہ اگر زینت والی ہے تو حرام ہے, اور اگر سنت کی نیت سے پہنی ہے تو چاہے وہ زینت بھی ہو, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی آپ نے 47 انگوٹھی پہنی ہے, آپ کی نیت اگر سنت ہے تو اجازت ہے. ایسی خواتین جو نماز زمین پہ سجدہ نہ کرے تو آج کل تو وہاں حرم میں کرسیاں بہت رکھ دی گئی ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کرے, اور چونکہ وہاں مہر تو نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ خالی سر جھکا لے تھوڑا سا وہ کافی, یا وہ جو آگے آج کل جو کرسی آتی ہیں آگے ٹیبل بھی بنی ہے اس ٹیبل کے اوپر سر رکھ دے. اب شاید مکے کے اندر ٹیبل والی نہیں ہے, وہ کربلا اور نجف مجھے یاد آ رہا, تو خیر خالی سر کو جھکا دے کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہی سجدہ کافی. ایک شخص کثیر و شک ہے اور اسے گیسٹرک پرابلم بھی, تو وضو کے کس مسئلے پہ عمل کرے گا؟ کیا وسواسی اور کثیر و شک ایک ہے؟ نہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. وسواسی جو ہے وہ تقریباً پاگل کے قریب قریب ہوتا ہے, مالی خولیہ کا مریض, وہ ایک بیماری ہے خطرناک. کثیر و شک ایسا نہیں, جسے تین شک متواتر آ جائیں وہ کثیر و شک ہے. وہ اپنے گیسٹرک پرابلم میں شک اگر ہو کہ گیس نکلی, شک پہ توجہ نہ, مگر یقین ہو گیا کہ گیس نکلی تو وضو ٹوٹے. وسواسی کو اگر یقین بھی ہو گیا کہ گیس نکلی ہے تب بھی اس کا وضو صحیح رہے, کتنا فرق ہوگا. کثیر و شک شک پہ توجہ نہیں دے گا, لیکن اگر یقین ہے کہ گیس خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گئے. وسواسی کو یقین بھی ہو جائے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا. کیا تھیلے میں جوتیاں رکھ کر طواف کر سکتے ہیں یا اسے باہر چھوڑنا ہوگا؟ انتظامی اور فقی دونوں جواب دے دیں. شرن بالکل جائز ہے کہ آپ تھیلے میں جوتیاں رکھیں اور اس تھیلے کو کندھے سے لٹکا کے طواف کریں, اور وہاں کے انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں, بلکہ اکثر مرد حضرات کے پاس چونکہ لیڈیز کی طرح کے پرس پرس نہیں ہوتے, تو ہاتھ میں جوتیاں لے کے طواف کرتے ہیں. جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جوتی سمجھ رہا اٹھاتے ہیں, اللہ اکبر وہ جوتی دکھا رہے ہوتے ہیں حجر اسود کو. لیکن بہرحال جوتی ہاتھ میں رکھنا شرن جائز ہے. یاد رکھیے جوتی نجیس چیز نہیں, طواف میں نجیس چیز بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, جسم اور کپڑے میں نجاست نہ ہو. لیکن فرق کیجیے کہ ہمارے رومال پہ تھوڑا خون لگا یا کسی اور کا خون نکلا, ہم نے رومال پہ پوچھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے طواف کیے, کوئی حرج نہیں. میں اس لیے حج احتیاطی کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے حج کیا تو مجھے مخرج کا علم نہیں تھا. آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ کاروان ابو ذر کی نہیں, کاروان ابو ذر میں کوئی حج احتیاطی والا ہونا ہی نہیں چاہیے اصولاً. تو اگر اب تک آپ بیٹھی ہیں, کیونکہ جو کاروان کے باہر کے ہیں وہ اکثر جا چکے ہیں, تو میں جواب دے دوں کہ خالی مخرج کی غلطی کی وجہ سے آپ کا حج احتیاطی نہیں. اگر حج کرتے وقت آدمی کو مخرج کے مسئلے کا علم نہیں تھا تو جو حج اس نے کیا وہ صحیح, اس وجہ سے آپ کو حج احتیاطی کی ضرورت نہیں. ہاں ویسے اگر آپ کا دل چاہے دوسرے حج کا تو آپ سنت حج کی نیت کریں. ایک نیت اور ہوتی ہے, اگر آپ سمجھ لیں معافی ذمہ, حج معافی ذمہ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا اگر میرے حج میں غلطی تھی تو یہ احتیاط بنا لے, غلطی نہیں تھی تو اس کو سنت حج بنا لے. طالباً یہ سب سے اچھی نیت ہے. میں اپنے حج معافی ذمہ کا احرام پہنتا ہوں. جب آپ وہی بات ہوئی کہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ, غلطی تھی اس حج میں پہلے تو یہ حج وہ بن گیا, وہ بالکل ٹھیک تھا تو مجھے ایک مستحب اور نفلی حج کا ثواب مل گیا. اگر پیریس کی تاریخ 18 یا 19 اکتوبر ہے تو دوا استعمال کی جائے کہ نہیں؟ اس دوران کوئی ضروری زیارت تو نہیں چھوٹے گی؟ زیارت کی حد تک تو میں بتا سکتا ہوں کوئی ضروری زیارت نہیں چھوٹے گی. البتہ 18-19 کا مطلب یہ ہے کہ مدینے جب آپ پہنچیں گی تو نجاست میں پہنچیں گی, اور اب یہ دار و مدار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 دن 9 دن یہ پیریڈ بڑھ جائے, تو مدینے کی کچھ زیارتیں چھوٹ سکتی ہیں مگر امکان نہیں, اور میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتا ہوں, اس کے اتنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو 18-19 بڑی سیف ڈیٹ ہے کہ اس تک تو کوئی مکے میں عمل نہیں, مدینے پہنچیں گے شروع کے 1-2 دن اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں, یعنی دوا استعمال نہ کریں. کیا قربانی میں محتاج کے حصے کی اجازت پہلے سے لینا؟ اگر لینا ہوتی تو میں یہ مسئلہ ضرور بتاتا ہوں, جیسے میں نے عقیق کی انگوٹھی کا مسئلہ پہلے سے بتا دیا, تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا کریں یہ مکے میں سنیے گا. شاید زندگی میں کبھی اتنے مختصر جوابات میں نے نہیں دیے. سر کے بال تقصیر میں ضروری ہیں یا جسم کے کسی اور حصے کے بال بھی کاٹے جا سکتے؟ انداز سے لگ رہا کہ یہ کسی خاتون کا سوال ہے, اس لیے جواب ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا وہ خواتین کو بہت زیادہ ویکسنگ سیکسنگ کا شوق ہے نا, کہ وہ پیروں کے بال صاف ہو رہے ہیں اور آپ کے بال, یہ تفسیر نہیں چلے گی. یہ آپ کیا بھابھی بیوٹی پارلر کے لیے چھوڑ دیجئے, وہاں پہ یہ عمل نہیں کیجیے گا. لیکن اگر یہ سوال کسی مرد کا ہے تو مرد کے لیے اجازت ہے کہ سر کے یا داڑھی کے بال, عورت کے اگر کوئی داڑھی ہے تو بڑی گڑبڑ سی چیز ہے, لیکن پھر بھی وہ داڑھی کے بال, عورت کے داڑھی وہ اگ بھی جائے تو وہ داڑھی کے بال نہیں چلے. عورت کے لیے صرف سر کے بال ہیں, مرد کے لیے گنجائش ہے سر یا داڑھی کے بال, مگر بہتر ہے کہ داڑھی کے بال پہ نہ جائے کیونکہ آدھے مشتہدین اس کو غلط مانتے. تو کوئی مشکل مسئلے میں آپ کہیں کہ بھائی ہم صرف اپنے مرضی پہ رہیں گے, آسان مسئلے میں احتیاط کی. اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ وہاں پہ داڑھی شیو کرتے ہیں, مولانا وہ تفسیر کرنے گئے تھے ذرا زیادہ بال کٹ گیا تو بہت بری لگ رہی داڑھی تو پوری صاف ہے, تو اس لیے آپ ایسا کوئی رسک ہی مت لیجیے. لیکن مسئلے کی حد تک ہے کہ جائز. انہوں نے پوچھا تھا خاتون کا یہ سوال مجھے کیوں لگا, انہوں نے پوچھا تھا ہاتھ پات پہ کچھ بال ہیں یہ چل جائیں گے تفسیر میں؟ تو نہیں, صرف سر کے بال چلیں گے اور مرد کی داڑھی کے بال. حتیم کی طرف طواف کے وقت 3 میٹر کا فاصلہ رکھنا, نہیں میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا. ہجر اسماعیل کی طرف 3 میٹر رکھنا ہے, حتیم نے حتیم میں تو آپ جتنا قریب آ جائیں جتنا دور چلی جائیں. تو یہ مسئلہ آپ نے کہیں اور سنا ہے, کچھ مجھ سے رہی ہیں؟ نہیں, حتیم کی جانب فاصلے کی کوئی شرط نہیں. وہ جو گول دیوار ہے جس کو ہم ہجر اسماعیل کہتے ہیں وہ حتیم نہیں ہے, اس میں 3 میٹر فاصلہ ہے. رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان بھی کیا اتنا ہی فاصلہ ہے؟ نہیں, میں نے تقریر میں بتا دیا تھا کہ چونکہ وہ گول دیوار جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے 10 میٹر تو وہی, تو اس کے بعد صرف 3 میٹر بچے گی. لیکن رکن شامی اور رکن یمانی میں خانہ کعبہ کی دیوار کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں, تو وہاں پہ آپ دیوار کے قریب سے لے کے 13 میٹر تک جا سکتے ہیں. 1, 2, 3 خوشبو کے بارے میں یہ بتائیے کہ خضاب لگا سکتے ہیں, اس کو دوبارہ بتائیے. خضاب کی اگر کوئی خوشبو ہو تو وہ زیادہ دیر نہیں پھیلتی. احرام سے پہلے خضاب لگایا جا سکتا ہے چاہے خضاب احرام میں نظر آئے, کیونکہ خضاب خوشبو نہیں ہے, خضاب زینت. زینت احرام سے پہلے کی جائے اور احرام میں چلے تب بھی جائز ہے. غالباً کل انہوں نے 2 مسئلے مکس اپ کر دیے, خوشبو نہیں, خوشبو احرام میں بھی حرام ہے اور احرام سے پہلے بھی حرام ہے اگر اثرات باقی ہے. زینت احرام میں حرام ہے, احرام سے پہلے جائز ہے چاہے اثرات چلے. اور خضاب خوشبو میں نہیں ہے, زینت میں ہے, اس لیے احرام سے پہلے لگا سکتے ہیں. اب کہا انہوں نے کہا چلے لگے ہاتھوں, یہ بتا دیجئے حج کو چھوڑیں, بس یہ 2 پرچے ہیں, لگے ہاتھوں یہ بتا دیجئے کہ کیا پیریڈ میں خضاب لگا سکتے ہیں؟ چلے بتا دیتا ہوں ورنہ میں صرف حج کے مسئلے بتا رہا ہوں. جی ہاں اجازت ہے. یہ تو آگے سوال کہ کپڑا یا چادر پہنتے یا اتارتے وقت چہرہ چھپ جاتا, چھپ جائے, نقاب کی جگہ سے کوئی چیز نہ ہو, تو اگر فرض کی کوئی عورت قمیض اتار رہی ہے چہرہ چھپ گئے, کیا کوئی عورت اس کو دیکھ کر کہے گی اس نے نقاب پہنی ہوئی؟ نہیں کہے گی, اس لیے وہ بالکل جائز. اب میرا مشورہ ہے کہ جن کا یہ پرچہ, ایک ایک دو دو پرچے سوال والوں کو جواب دے دیا, لیکن جو تھوک کے بعد سوال پوچھے گئے ہیں 6, 7, 8 کی الگ سے مجھ سے بات کرو, میں پھر بھی خدمت کے لیے تیار ہوں. آپ حضرات کی زحمت بہت بڑھ گئی. اس کے اندر یہ ایک آخری پرچہ, پھر ایک یہ پرچہ بچا ایک آخری سوال, میں وہاں بیٹھا ہوں. احرام کی حالت میں کھانا کھاتے وقت تیل لگ جائے, جواب آ گیا, لگ گیا کہ آپ نے لگایا, لگ گیا تو ماں بفاسی جنا لے جانا, جواب آ گئے. ریشز کی نہیں, دانتوں میں تکلیف ہے تو چنگم کھانا ضروری, 24 گھنٹے ضروری ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر اجازت, ورنہ بغیر خوشبو والی چنگم ڈھونڈے یا کم از کم احرام کے 12 گھنٹے احتیاط کریں. احرام کی حالت میں بدن سے خون نکالا ہے تو فوراً پاک کرنا ہے اور کون سے پانی سے پاک کرنا ہے؟ احرام کی حالت میں خون نکالا ہے تو فوراً پاک نہیں کرنا اگر احرام بچا ہوا ہے, خالی ایک پیر پہ خون لگا. طواف کے وقت اس کو پاک کرنا ہی ہے. جو نماز میں تو انگشت شہادت کی پہلی پور چلتی, تو احرام میں اگر بدن سے خون نکلے اور بدن تک رہے تو اس کو پاک کرنا واجب نہیں, لیکن طواف سے پہلے پاک کرنا. چنگم کا مسئلہ یہ تھا کہ چنگم خوشبودار, وہ جائز نہیں, سوائے اس کے کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے اور بغیر خوشبو والی نہ ملے اور 12 گھنٹے کا احرام بھی نہ گزار سکے. بس یہ صحیفہ کاملہ لے جانے کا مسئلہ ہو گیا, دوران طواف وضو ٹوٹ جائے یہ مسئلہ ہو گیا. دانتوں میں فلوسنگ, جس آدمی کو فلوس کرنے سے خون نکل آتا ہمیشہ, اس کے لیے احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خون نکالتا. جس کو خون نہیں نکلتا وہ فلوسنگ کر سکتا ہے, کہ نکل بھی آیا تو ماں. اب تیسری بھی کیٹیگری, کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا ہے, اس کے لیے بھی فلوسنگ جائز. کالی ابا کے بدلے ایرانی چادر, یہ مسئلہ اصغر عباس صاحب نے بتا دیا. فلوسنگ یہ مسئلہ میں نے بتا دیا. یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ چارٹ میں لکھا تھا غالباً یہ چارٹ, کہ طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہو, تو عورت اگر آغاز سیستانی کی تقلید میں اور باہر چلی جائے, کل میں بتا چکا کہ بہتر کا مطلب ہی ہے کہ واجب نہیں ہے یہ فاصلہ, صرف آغاز خمینی کیا واجب ہے, باقی سارے مراجع کہتے ہیں آغاز سیستانی, آغاز خامنائی, آغاز خوئی, کہ عورت ہو کے مرد جو فاصلہ ہے مقام ابراہیم کا, اس کو مینٹین کرنا یا خیال کرنا ضروری نہیں, اس کے باہر سے جا سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کی مقلدہ زکام میں ناک بہنے کے لیے ٹشو استعمال کرتی ہے, تو ناک کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جاتا, تو اول تو اگر جو میں نے آج گواہی بتائی اس میں بھروسہ آ گیا تو مسئلہ ہی ختم, اور اگر اس میں ذرا شک ہے تو پھر ٹیشو کو احتیاط سے استعمال کرنا, صرف ناک تک رہے چہرہ نہ چھپنے پر, اور اگر غلطی سے چھپ گئے وہ تو میں نے کہا نا جب کوئی غلطی ہو پوچھی, میں نے جان بوجھ کے کیا کہ بھولے سے کیا. آخری سوال, اگر سن گلاس یہ بھی کل آ گیا ضرورت سے پہنے جائیں کیونکہ آنکھوں میں ایسی بیماری ہو, تو کیا یہ زینت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں, اسے لوگ بتائیں. زینت کسے کہتے ہیں؟ جس کو عرف کہے کہ زینت. تو اگر آپ نے سن گلاس پہنا اور عام عورتیں کہہ رہی ہیں تو بہت خوبصورت ڈیکور وہ اسٹائلش ٹائپ کا ہے تو جائز, اور اگر یہ نہیں کہا جا رہا تو پھر وہ جائز ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ اسے لوگ زینت کہتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی پرچہ میرے پاس نہیں رہا, بات کا سوال ایک ہے وہ بعد میں مجھ سے مل لے, باقی سب لوگ میں تو بہرحال کچھ دیر ہوں, واقعا ضرورت ہے مسئلہ پوچھ, لیکن ہمارے قافلے کی اکثریت چونکہ کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ ہی نہیں رہی, تو کراچی ایئرپورٹ پہ میں ہوں گا تو نا وہاں پوچھ لیجیے, صرف وہ لوگ جن کو کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہے ان کا فوری مسئلہ, باقی لوگ چلے ہی جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے, میں نہیں, میں تیار خدمت کے. ٹھیک ہے, دماغ آپ کا بھی گھوم رہا ہوگا, سر میں آپ کے بھی درد ہو رہا ہوگا, زیارت سے پہلے مختصر دعا, پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, میرے مظلوم آقا کے نامکمل حج کا واسطہ, اور امام زمانہ کے ہر سال کے مکمل حج کا واسطہ, ہمارے سفر حج کو ہمارے لیے آسان بنا, اسے قبول فرما, اس میں ہمیں اجر عظیم عطا فرما, خدا بندہ ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما, اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما, دوران حج ہمیں اپنے جو تو نے شریعت نازل کی اس کے احکامات کے ساتھ ساتھ مومن اور مومنات کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما, ہر بیمار مومن اور مومنہ کو, لیکن حج کا ارادہ رکھنے والا اگر کوئی بیمار ہو رہا یا بیماری کے قریب ہے, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. زیارت یہ ہے کہ کنکر مارنے کے بعد بقرعید کے دن ایک جانور کی قربانی, اور تیسرا واجب ہے کہ بقرعید کے دن قربانی جب ہو جائے تو عورتیں تو خالی تقصیر کریں گی جو عمرے میں کرتی ہیں تھوڑے سے بعد, مردوں کو اجازت ہے سر منڈوائی یا تقصیر کرنے. یہ 6 واجب ہو گئے, 6 کے بعد پھر 5 واجب ایک ساتھ, جو بکلٹ میں آپ دیکھیں بریکٹ بہت بڑا لگا, 5 چیزیں وہ ہیں جو آپ عمرے میں کرتے ہیں, یعنی آپ طواف کرتے ہیں تو طواف, اس کی نماز, صفا مروہ کی صحیح طواف النساء اور اس کی نماز, اور آخری 2 واجب تو دو راتیں آپ کو منا میں ٹھہرنا ہے اور دو دن آپ کو منا تینوں شیطانوں کو سات اور سات اور سات کنکر مارنا ہے. دو دن کون سے؟ بقرعید کے بعد جو باسی عید ہوتی ہے اور تیسرا دن. اور یہ سرسری طور پہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس کا مزہ بھی اسی وقت آتا جب آپ خود مکے میں بیٹھے گا. اس کے ساتھ ہی حج کے پہلے اس سے عمرہ تمتع کے سارے تفصیلی مسائل آ گئے. اس میں میں نے زیادہ تفصیل اس لیے بتائی کیونکہ شروع میں آپ کو عام عمرے کرنا ہے تو اس میں بھی وہی سارے مسائل ریپیٹ. صرف پیج نمبر 5 کے چارٹ میں مردوں کے لیے چار باتیں رہ گئی ہیں. اب وہ چارٹ لانا ہے, اس کو لے جانا ہے. یہاں پر میں رک کر ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. اس کے بعد جب اصل مسئلہ مکمل ہو جائے گا تو اس پھر کاروان ابوذر کے خاص مسئلے بتائے جائیں گے اور پھر آخر میں اصغر عباس صاحب کی تقریر ہوگی. ذرا سی تقریر آج کی ٹریننگ کلاس کی ترتیب یا سیکوینس بدل گئے. ادھر رکھ دیا. اچھا وہ گزارش سن لیجیے. گزارش یہ ہے کہ اب جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں بہت کم ہیں, چار. ان مسئلوں میں کاش میں بہت یعنی تھکا ہوا ہوں, اس لیے کہ دو دو گھنٹے کی کلاس سننا آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا. مجھے بیان کرنا پڑ رہے ہیں مسئلے. آپ کو تو پھر بھی آسانی ہے کہ بیچ میں ذہن کہیں چلا جائے, تھوڑی نیند آ جائے, تو کوئی عرض نہیں ہے. میرا ذرا ذہن ادھر سے ادھر گیا, حلال حرام حرام حلال ہو جاتا. بہت ہی اٹینشن اٹینٹیو ہو کر بہت ہی کنسنٹریشن تھکا دینے والی چیز. تو اللہ کرے کہ میرے انداز بیان میں اب کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو کسی مرجے کی توہین کہلائے. تو اب جو حرام چیزیں باقی بچی اور خواتین سے ریلیٹڈ بھی دو تین چیزیں ہیں ابھی, ان میں اکثر چیزوں میں آغائے سیستانی کا نظریہ اپنے استاد آغائے خوئی کی طرح سے بڑا سختی کا ہے. کاش یہ لفظ توہین مرجعیت میں نہ مانا جائے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ کسی مرجع کا نظریہ نہ سخت ہوتا ہے نہ نرم. آغائے سیستانی کے نظریات بڑے سخت ہیں اور ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو سخت والے نظریات ہیں وہ انہوں نے فتوا نہیں دیا, احتیاط واجب لگائی. احتیاط واجب اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو اجازت ہے کہ اپنے مرضی کی تقلید میں رہتے ہوئے جس مسئلے میں احتیاط واجب ہے صرف اس مسئلے میں آپ دوسرے بڑے مرجے کی بات مان سکتے ہیں. ہر مرجے کی بات نہیں, جو آپ کے مرجے کے بعد علم میں دوسرے نمبر پر ہے. اب وہ ویسے چھوڑ دیجیے, ہمیں کیا پتا چلے علم میں کون دوسرے نمبر پر. اسی طریقے سے پتا چلے گا جس طریقے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کا مرجے علم میں سب سے زیادہ ہے. اس فرشتے نے آپ پہ وہی نازل کی کہ آپ کے مرضی کا علم سب سے زیادہ, وہی بتائے گا دوسرے نمبر پہ کون. یعنی کسی سے آپ نے گواہی لی ہوگی, اہل خبرہ سے پوچھا ہوگا, کسی قابل بھروسہ آدمی پہ بھروسہ کر کے تقلید کی ہوگی, تو وہی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پھر ان کے بعد علم میں کون ہے دوسرے نمبر. تو احتیاط بازی میں ایک اجازت ہے. میں اس وقت یہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ آغائے سیستانی کے بعد علم میں دوسرے نمبر پہ کون. تو آغائے سیستانی کی احتیاط واجب بتاؤں, لیکن ایک جملہ میں اپنی طرف سے ضرور بیان کروں اور وہ یہ کہ میرے حساب سے پہلے خبرہ نہیں ہو, میرے لیے حق نہیں ہے یہ طے کرنا علم میں نمبر ایک کون ہے, نمبر دو کون ہے, نمبر تین کون. میرے لیے حرام ہے خود اپنی رائے دینا. لیکن جو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی تحقیق کر سکتے ہیں, تو جو تحقیق میں نے کی ہے اس کے اعتبار سے جو اویس عیسانی کے بعد آتے ہیں ان کی ان تمام مسائل میں اجازت ہے. آپ کو اویس عیسانی کی بات ماننا ہے, آپ کو میری بات نہیں ماننا. لیکن اگر کسی کو یہ اطمینان ہے کہ جب مولانا نے کوئی تحقیق کر لی ہے تو صحیح کی ہوگی, کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چلے ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے بات مانیں. میں نام نہیں لوں گا کہ میں نے کس دوسرے مرجع کا مسئلہ بتایا, بٹ میں نئی ایک بحث شروع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے نمبر کے جو مرجع بات چیتوں میں انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی تو میں تیسرے پہ گیا ہوں, اور بعد میں تیسرے نے بھی احتیاط لگائی تو میں چوتھے تک تو پہنچا ہوں. اب پھر بحث کہ پہلا کون دوسرا کون, پہلا تو ٹھیک دوسرا کون تیسرا کون, یہ نہ میرے پاس وقت ہے نہ میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لینا چاہتا ہوں. بس یہ والا جو میری تقریر کا حصہ ہی آپ کے لیے بیکار, جہاں میں یہ بتاؤں گا کہ میری جو تحقیق ہے اس کے اعتبار سے دوسرے مرجع نے کیا کہا. شرن آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں, پھر وہ آپ کے اطمینان پر. بڑی لمبی چوڑی میں نے تمیز باندھ دی اس لیے کہ یہ مسئلے بڑے مشکل. تو آئیے ہم ان مسئلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چارٹ میں پہلی ہی بات وہ کریں جو کل خواتین کے لیے ایک مشکل مسئلہ آ گیا تھا اور آج مردوں کے لیے. احرام کی حالت میں 20 چیزیں ایسی حرام ہیں جو مرد عورت سب پہ حرام, لیکن ان میں سے صرف چار ایسی ہیں, بدن پہ تیل وغیرہ لگانا, بال کاٹنا, شوہر بیوی کے تعلقات اور شکار, جو بھول میں بھی معاف نہیں, یعنی گناہ معاف ہے کفارہ. باقی ساری چیزیں بھول کی عالم میں ہو جائیں تو معاف. جب کبھی ان میں سے کوئی چیز آپ کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کاغذ قلم اٹھا کے پرچہ لکھ کے مجھے بھیجوائیں. پہلے اپنے آپ سے مجھے یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا یہ بھولے سے کیا, خود ہی سوال کریں, جواب اگر آپ کے دل نے کہا بھولے سے کیا تو ختم بات. جیسے ایک سوال آیا کہ کھانا کھاتے ہوئے بدن میں تیل لگ گیا, جان بوجھ کے لگایا کہ بھولے سے؟ آپ نے کہا بھولے سے, ختم بات, سوال شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے. سیدھے ایک میں نے مثال دی اور جتنی بھی ایسی باتیں آئیں گی. مثلاً ایک عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا حرام. چلے چہرہ تو ویسے ہی کھولنے کے لیے عورتیں تیار ہیں, بلکہ سر کے بال بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں, مثلا رومال اور ٹیشو تولیہ. اور مولانا ہم نے چہرہ پوچھ لیا, جان بوجھ کے پوچھا کہ بھولے سے؟ بھولے بخل, خود ہی آپ نے جواب دے دیا. تو ایک اصول یا فارمولا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے, جو غلطی آپ احرام کی کریں گے اپنے آپ سے یہ پوچھیے کہ میں نے جان بوجھ کے کیے کہ بھولے سے؟ خود اگر آپ نے ہی جواب دے دیا بھولے سے کیے تو بات ختم ہو. اگر آپ نے جواب دیا کہ نہیں یہ تو میں نے جان بوجھ کے کیا, تب آپ آگے آئیے ہمارے پاس. جان بوجھ کے ہم نے کیا, اب ہم کیا کریں؟ لیکن اس میں ایک موٹا سا فارمولا یاد رکھیں کہ جتنی حرام چیزیں سب کو آپ جان بوجھ کے انجام دیں تب بھی اس سے نہ عمرہ ٹوٹتا ہے نہ حج, صرف کفارے واجب ہوتے ہیں. جیسے صحیح آپ اوپر کی منزل پہ گئے تو آپ کا عمرہ گیا, طواف اگر آپ نے بائیں طرف کے بدلے ٹیڑھا میڑھا کیا تو آپ کا عمرہ گئے. حرام چیزوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو آپ کے عمرے یا حج کو غلط کرے. تو اگر آپ کے دل نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے جان بوجھ کے کیا, جیسے میں نے خاتون کی مثال دی تھی کہ ایسی عادی تھی وہ خوشبو کھانے کی, زردہ قوام والا پان, پتا ہے کہ حرام ہے لیکن میں کھاؤں گا, تو حج اس سے غلط نہیں ہوگا. یا ایک سال ایسا ہوا تھا 92 میں, جب بہت حاجی آ گئے تھے سعودی عرب میں, جو قافلے کو میں لے کے گیا تھا اس میں 650 آدمی تھے, 650, 11 سے 13 بسیں ہماری ہر جگہ چلتی تھیں. اور اسی سال تیسرا اتفاق یہ ہوا کہ منا کے میدان میں آگ لگ گئی, 6.5 جل گئی جگہ ہی تھی. اس سال ہم حج کا احرام جو 2 دن میں اترتا ہے 4 دن تک پہننا پڑا. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا 2 دن تو برداشت ہے, تیسرے دن برداشت نہیں ہے, بغیر نہائے ہوئے بال ٹوٹیں گے کہ خوشبو لگے گی, پتا ہے کہ حرام ہے لیکن اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. جان بوجھ یعنی خدا سے بغاوت مقصد نہیں تھی لیکن برداشت نہیں ہو رہا. تو اسے ہم نے پوچھا آپ خوشبودار صابن سے نہائے؟ کہا کہ ہم صابن لائے نہیں تھے. تو کہ 2 دن کی بات تھی, 2 دن ہم گزارا کر لیں گے. 2 دن کیا, ایک ہی دن سمجھیے, 8 تاریخ کو نہا کے نکلتے, 9 بغیر نہائے گزرتا, 10 کو پھر نہا لیتے. ہم نے سوچا ایک دن کے لیے کیا لے گیا, یا تو 4 دن ہو گئے, اور جو اویلیبل صابن ہے وہ خوشبودار, معلوم ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی حج غلط نہیں. دیکھیں دو باتیں ہو گئی. اپنے آپ سے پوچھئے میں نے جان بوجھ کے کیا یہ کام کہ بھولے سے؟ آپ کے دل نے کہا بھولے سے. تو ایک بال توڑنے کے علاوہ باقی ساری چیزیں ختم. وہ آپ نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا. جب آپ کے دل نے کہا جان بوجھ کر بھی کیا تو کم از کم آپ کا عمرہ حج یا احرام غلط نہیں. تو اس کے ایک پیپر میں نوٹ کر لیجئے تاکہ پھر بعد میں اطمینان سے آپ پوچھ لیں جتنی غلطیاں ٹوٹل ہو جائے وہ آخر میں پوچھیں. جان بوجھ کر بھی جب آپ کا دل کہے کہ میں نے کیا, ہاں اس وقت تو آپ بھاگے بھاگے آئیے کہ آپ جان بوجھ کے کیا کہیں میرا حج تو غلط نہیں ہو رہا. وہ تو آپ کو فارمولا بتا دیا گیا. یہ میں نے اتنا وقت کیوں لیا, آج کی تقریر ذرا لمبی, اس لیے لیا کہ اس وقت جتنے سوالات میرے پاس پہنچے یہ ایک جیب میں ہے اور اس سے زیادہ دوسری جیب میں. اس میں 95% احرام کی غلطیوں کے سوال ہیں. تو سب میں نے جواب حل کر دیے, دے دیے, معاملہ ختم کر دیا. ان کا جواب اب میں دوں گا بھی نہیں, آپ خود دیں گے. اپنے ہاتھ سے پوچھئے جواب, اس سے ہٹ کے جو سوال ہے اس کا جواب میں دوں گا. یہ بات ہو رہی ہے آج کی کلاس, مکہ پہنچ کر تو انشاءاللہ 30-35 دن ہماری آپ کی کافی باتیں رہیں گی. اچھا, یہ جو 20 چیزیں حرام ہیں دوبارہ اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں, چار وہ چیزیں جو خالی مردوں کے لیے حرام ہیں, دو وہ چیزیں جو خالی عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے جو دو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بھی دوسری والی چیز دستانے پہننا, یہ تو مسئلہ پیش نہیں آتا. دستانے کہتے ہیں گلوز کی شکل کا وہ لباس جس میں ایک انگلی اور انگوٹھا الگ الگ پہنا جاتا. اگر چادر یا آستین کے اندر اپنے ہاتھ مسئلہ چھپائے گا یہ دستانہ نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں. اور دو چیزوں میں سے دستانے, ایک ہے چہرے کو نقاب وغیرہ نقاب جیسی چیز سے چھپانا. اب اس کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نقاب تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری عورتیں ویسے ہی نقاب نہیں پہنتی ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں ان کے مرجع اجازت دیتے ہیں کہ واجب نہیں ہے, وہ ثواب کے لیے پہنتی, ثواب تو ہے اس کے اندر. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ نقاب تو اتنا اہم نہیں. یہ جو مسئلہ آتا کہ احرام کے درمیان آپ نقاب کو خیر نہیں, نقاب کے علاوہ تولیہ بھی نہیں استعمال کر سکتے, رومال بھی استعمال نہیں کر سکتے, ٹشو بھی استعمال نہیں کر سکتے, یا وہ جو ماسک چہرے پہ پہنا جاتا ہے پولوشن میں, یا اگر اپنی نزلہ زکام فلو ہے تو دوسرا بھی مارنا پڑے اس لیے. تو اس میں اگر خامنائی کو یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جائز, وہ کہتے ہیں صرف حرام ہے نقاب جیسی چیز. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت تولیے سے چہرہ پوچھ رہی ہے تو اس کو کون نقاب کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. اگر کوئی عورت ٹشو کے ذریعے سے پسینہ پوچھ رہی ہے کون اس کو نقاب کہے گا؟ یہ آغائے خامنائی کا جملہ ان کی عادت جائے. آغائے خوئی اور ان کے شاگرد آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب, کہ بہرحال کوئی نقاب کہے کہ نہ کہے, چہرہ خالی نقاب نہیں, چہرے کو کسی طرح بھی چھپانا جائز نہیں. صرف یہ ہے کہ اگر نامحرم سامنے آ جائے, جملہ میں پورا کر دوں اگر کہ اس کی ضرورت نہیں, نامحرم سامنے آ جائے اور عورت پیدل چل رہی ہے تو اپنے سر کی چادر کو تھوڑی تک لائے, اور اگر سواری میں بیٹھی ہے یعنی اونٹ پر تو اس چادر کو سینے تک لائے, کیونکہ یہی جملہ رسول خدا نے اپنی بیوی کو بتایا, تم اونٹ پر بیٹھی ہو تو تھوڑی تک نہیں سینے تک لاؤ, اور تم پیدل کھڑی ہو اور نامحرم گزر رہا ہے دو بیویاں پیغمبر کے حج میں ساتھ. تو خیر وہ تو صرف میں نے ذرا معلومات کے لیے ایک مسئلہ بتا دیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں آغائے خوئی اور آغائے سیستان کہ نقاب کے بغیر بھی کوئی ایسی چیز کا استعمال جو چہرہ چھپا دے. بہرحال جب تولیے سے چہرہ سکھایا جائے یا رومال سے پسینہ پوچھا جائے تو چہرہ تو چھپ رہا, فرماتے ہیں جائز نہیں, مگر دونوں نے احتیاط واجب لگائی. اور ان کے بعد کے وہ مرجع جن کی طرف احتیاط واجب میں ہم جا سکتے ہیں انہوں نے اجازت دی. یہ والا ٹکڑا سب کے لیے نہیں, کیونکہ اب میں مسئلے سے ہٹ کے اپنی گواہی پہ گیا ہوں. تو وہ جو ابھی میں نے بات کہی تھی اس کی ایک پریکٹیکل مثال بھی آ گئی. یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا میرے گھر کی کوئی خاتون جا رہی ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ احتیاط واجب میں باپ کے مرضی نے اجازت دیے تو آپ بلا آپ رومال ٹیچو سب کچھ استعمال کیجیے. لیکن یہ ہو گئی پرسنل گواہی. ٹریننگ کلاس پرسنل گواہی کا نام نہیں. جن کو اطمینان ہے وہ عمل کرے, جن کو پورا اطمینان نہیں وہ چھوڑ دیں. لیکن مسئلہ یہ تو ہو گئی یہ چھوٹی سی گواہی کی بات کہ میری معلومات کے مطابق آغا سیستانی اور خوئی والی بھی رومال ٹیشو اور کولیاں وغیرہ استعمال کر سکتے. لیکن چہرہ چھپانے کا ایک مسئلہ تو ایسا جو سارے مراجے کے نزدیک جائز. یہ تو ابھی احتیاط واجب ہم عورتوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب عورت سوئے گی تو اس وقت جب وہ کروٹ کے بل لیٹے گی تو اس کے چہرے کا کافی حصہ تکیے میں آئے گا. میں تکیے کا لفظ استعمال نہیں کرتا ورنہ اصغر عباس صاحب اور عابد صاحب کی جان مصیبت میں پڑ جائے گی. عرفات مینا میں تکیہ تو نہیں ہوگا. مولانا نے کہا تھا کہ تکیے پہ آپ لیٹیں گے تو تکیہ پہلے لائیے مسئلہ بعد میں. تکیے سے مطلب یہ کہ کروٹ پہ جب لیٹیں تو مٹی بھی آپ لیٹیں گے عرفات مینا میں تو مٹی آپ کا چہرہ چھپائے. کیا چہرہ جو جس طرح چھپتا ہے لیٹنے میں, بستر کی چادر ہے, مٹی ہے, دری ہے, قالین ہے, تکیا, کیا اگر کسی وجہ سے عورت الٹا لیٹنے پہ مجبور ہے, بعض بیماریاں ہیں کہ الٹا لیٹ چہرہ اس نے مثلاً تکیے میں یا کسی چادر پہ رکھا, کیا یہ بھی چہرہ چھپانے میں آئے گا؟ اس میں تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے, چاہے مجبوری کے بغیر ہی کیوں نہ. مرد اگلے جملے کو بہت توجہ سے سنیں, یہ مردوں کے لیے بھی کام آنے والا جملہ ہے. وہ یہ کہ اسی طرح سے سوتے وقت اگر چادر کو اس طرح سے اوڑھنا پڑا کہ چہرہ عورت کا چھپ گیا تو کیا یہ بھی اس حرام میں آئے گا؟ نہیں. سوتے وقت چادر کا استعمال, چادر نقاب جیسی چیز نہیں ہے, چادر کا استعمال جائز. اور بہت اہم مسئلہ ہے یہ. کیوں اہم؟ ابھی نہیں, جب حج کا دوسرا حصہ ہم کریں گے میدانوں میں جائیں گے, وہاں مچھر بہت ہوتے ہیں اور وہ رات ایک گزارنا ہے وہاں پہ, اتنا کاٹتے ہیں وہ, اور اس وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ چادر سے چھپائیے اور کیا راستہ ہے. اب جو لاپرواہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو احتیاط ہے کہ کوئی حرام کام نہ ہونے پائے. اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ کیا مسئلہ بتایا تھا, اس وقت تو سنا ہی نہیں تھا کراچی کی ٹریننگ کلاس, یہاں تو خالی ہم ڈینگی سے گھبرا رہے تھے, لیکن وہ تو عام مچھر بھی کاٹے گا. تو پھر رنیا شروع ہوتی ہے رات کے 2 بجے, مولانا کہاں ہے, مولانا کہاں ہے, مولانا کہاں ہے. کسی نے کہا بہت تھکے ہوئے, اٹھائیے ان کو, ہم کو مچھر کاٹ رہا ہے, تو ہم مولانا کو کاٹیں گے. نہیں, خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابھی سے سمجھ لیجیے, میں اس کو مکے میں دہراؤں گا, کیونکہ یہ مسئلہ فی الحال پیش نہیں آ رہا, لیکن ہے اپنی جگہ ایک مسئلہ. مردوں کو کیوں میں نے کہا توجہ سے سنیں, تو عورتوں کے مسئلے مکمل ہو گئے. یہ چہرے کو چادر سے چھپانا سوتے وقت یا تکیے میں جو چھپ جائے وہ جائز ہے. رومال اور ٹیشو بھی آخر میں جا کے اگر احتیاط واجب کی گواہی ماننا ہے تو جائز ہے, اور اگر اتنا اطمینان گواہی پہ نہیں ہے میری تو پھر آغا سیستانی اور آغا خوئی والی عورتوں کے لیے حرام. اب چار چیزیں جو اصل آج کا عنوان ہے مردوں کے لیے, مردوں کے لیے جو چار چیزیں حرام ہیں, اس میں ہم 2 چیزیں مختصراً پہلے بتا چکے ہیں. چونکہ یہ چارٹ اتنا لمبا ہو گیا کہ پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, مرد جو ہیں 24 نمبر کو پہلے سمجھ لیں کیونکہ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے, اور ابھی جو عورتوں کو مسئلہ بتایا گیا اس سے ریلیٹڈ ان کے لیے بھی مسئلہ. مردوں کی 4 حرام چیزوں میں ہے 4th چیز پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا. موزہ حرام ہے, ایسا جوتا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے, چپل سینڈل, یہ تو آ گیا مسئلہ. اب یہ پیر کو چھپانا جو حرام ہے, اس میں 2 چیزیں اور آتی ہیں. کیا وہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ پیر تو اس میں بھی چھپ جاتا ہے لیکن وہ حرام نہیں ہے. نمبر 1 وہی جو عورتوں کا مسئلہ تھا کہ عرفات میں خصوصاً آج کل مچھر بہت ہوتے ہیں, وہ خالی عورت کے چہرے کو نہیں کاٹیں گے, وہ آپ کے پاؤں کو بھی کاٹیں گے, وہ کھلی چیز مچھر کو ملے گی. تو اب مرد کے لیے کیونکہ پیر چھپانا واجب ہے, تو عرفات میں جو سو رہا تو اس کے پیروں پہ کوئی موزہ وغیرہ نہیں, مچھر کے لیے بہترین ایک موقع ہے کاٹنے کا, وہ آئے گا. اب وہاں پہ سوال ہے کہ کیا ہم جیسے عورت چہرے پہ چادر, تو کیا مرد کو اجازت کہ وہ پیروں پہ کوئی چادر لے لے؟ پیر کو چھپانا حرام, پیر کو چھپانا حرام ہے موزے اور جوتے جیسی چیز. چادر اگر آپ پیر پہ ڈالیں تو حرج نہیں, اور مرد چہرہ تو ویسے ہی چھپا سکتا, آپ سے بھی چھپا سکتا ہے, کیونکہ چہرہ چھپانا عورتوں کی حرام چیز میں مرد کے لیے اجازت. دیکھیے آپ یاد کیجئے گا اس وقت مجھے کہ جب یہ مچھر آپ کو ستائے گا اور کاٹے گا, تو مرد حضرات یہ سن لیں کہ چہرے اور پیروں پر چادر لائی جا سکتی ہے, چہرے میں صرف ایک کا خیال رکھنا, وہ ابھی میں آتا ہوں. اور پیروں پہ چادر لائی جا سکتی ہے بغیر مجبوری کے بھی. میں تو بار بار مچھر 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 کہہ رہا ہوں, کوئی مچھر نہیں, ویسے ہی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ چادر اوڑھ کے سوئیں, پیر چھپائیں, جائز. نمبر دو, حج کے دوسرے حصے میں زیادہ مختلف میدانوں میں آپ کو جانا ہے, دعائیں ہیں, اعمال ہیں. اب آپ بیٹھیں گے جس طرح زمین پر مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں, اب آپ غور کیجئے پیر پہ پیر آتا ہے, پیر چھپ جاتا ہے. کیا اگر پیر پیر کی وجہ سے چھپے؟ جواب یہ کہ نہیں. جسم کا ایک حصہ اگر دوسرے کو چھپا رہا وہ حرام نہیں. چنانچہ اگر پیر پر پیر آ گئے, آلتی پالتی مار کے جو بیٹھتے ہیں, یا نماز کے تشہد میں پیر پہ پیر آ گیا, اب نیچے والا پیر چھپ رہا ہے اوپر والے پیر سے, کوئی حرج نہیں کیونکہ جسم کا حصہ. یہی عورت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپائے تو جائز. یہ دو مسئلوں میں کافی سملر باتیں تھیں, اس لیے میں نے ترتیب سے ہٹ کر چوتھی چیز پہلے بتائی. اب آئیے مردوں کی باقی تین چیزیں. 21ویں چیز, سر چھپانا. سر کے اندر کان بھی آتے ہیں, تو مرد کے لیے سر چھپانا بھی حرام ہے اور کان چھپانا بھی حرام ہے. اب سر چھپانے کا مطلب تو ہے ٹوپی, امامہ, پام. دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے جو بیس بال یا پی کیپ یا ہیٹ سب حرام. لیکن اسی طرح سے سر پہ تولیہ ڈالنا بھی حرام. ہاتھ اگر رکھنا چاہیں, چونکہ وہی اصول چل رہا ہے کہ جسم کا حصہ ہے, جسم کا ایک حصہ دوسرے کو چھپائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز. حتیٰ یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنا سامان اٹھا کے چلنا پڑا اور سامان ذرا بھاری تھا, آپ نے سر پہ رکھے, آپ چلے, کوئی تصور بھی نہیں سر چھپانے کا, سر تو چھپ گیا, یہ بھی حرام. اب اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنا سر دھویا, واجب غسل ہو گیا مثلاً, دھونا تو جائز, اس کو سکھانے کے لیے پورے سر پہ تولیہ نہیں ڈال سکتے. ہاں, اگر خامنائی نے کہا کہ اگر آپ تولیے سے تھوڑا تھوڑا سر پہنچے, ایک وقت میں پورا سر نہ چھپے, تھوڑا تھوڑا, وہ جائز. آگے کوئی اور سیسانی نے وہی مسئلہ جو عورتوں کے لیے تھا, احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں, لیکن بعد کے مراجع نے احتیاط واجب میں اجازت دی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سر چھپائے تو وہ جائز. سمجھ گئے سمجھ گئے, ورنہ ابھی پیش نہیں آئے گا, بعد میں آئے گا. لیکن سر میں کان بھی شامل, کان بھی مرد کے لیے چھپانا حرام. تو ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت چادر لے رہے, چاہے مچھر کی وجہ سے, چاہے سردی کی وجہ سے, چاہے عادت, چہرہ چھپا سکتے, کان نہیں چھپا سکتے. عورتیں کان چھپا سکتی ہیں اور نامحرم ہے تو واجب, کان نہیں چھپا سکتے. اب آئیے ایک ایسا مسئلہ جو بہت اہم ہے, مگر وہی میری پرسنل گواہی جو آپ کے لیے ماننا بالکل واجب نہیں ہے.
اچھا,
اور وہ یہ ہے کہ خاص اب مردوں کا مسئلہ ہے, عورتوں کا نہیں. وہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال. احرام میں خود موبائل مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ کا کان چھپ رہا، پورا کان سے لگا یا کان کا تھوڑا سا حصہ چھپ رہا، تو کیا یہ چھپانا بھی حرام؟ چادر سے نہیں چھپایا، تولیے سے نہیں چھپایا، موبائل سے چھپایا. تو خامنائی کے نزدیک تو کوئی حرج نہیں، یہ موبائل وغیرہ یا اس قسم کی کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کان میں اگر آ رہی ہے تو وہ چھپانے کا حکم نہیں کہلائے گا، یہ اجازت. اور یہ کتاب میں بھی ہے، آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں. یا تو ہینڈ فری استعمال کریں یا وہ جو دوسری بلوٹوتھ یا ایئر پیس وغیرہ، بغیر احتیاط واجب کے ڈائریکٹ اس کو لگا کے سنیں جائز نہیں، احتیاط واجب. البتہ میری تحقیق کے مطابق جو ایک بات کے مرنے جن کی طرف آغاز سیستانی والا جا سکتا وہ اس کی اجازت دے. میں اپنی گواہی کو بہت بڑا نہیں بنانا چاہتا، اس لیے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا پچھلے سالوں میں اور ابھی بھی ہے، لیکن احتیاط واجب. خواتین کے لیے جو کہ سر چھپانا جائز ہے، کان چھپانا جائز ہے، تو موبائل کا مسئلہ خالی کان کے حوالے سے آیا، جب کان وہ چھپا سکتی ہے تو تمام مراجع کے نزدیک موبائل کا استعمال بھی کر سکتی ہے. لے لیجیے کہیں بھول نہ جائے. اب آئیے اس کے بعد 22ویں چیز سے لے ہوئے کپڑے پہننا، وہ مرد کے لیے حرام ہے، بہت تفصیل آ گئی. اور 23ویں لیکن آخری چیز، 24ویں آخری ہے لیکن وہ پہلے آ گئی، سر پہ سایہ کرنا. ایک ہوتا ہے سر چھپانا، ایک ہوتا ہے ایسی سواری میں بیٹھنا جو آپ کے سر پہ سایہ کر رہا ہے. ہم عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے کا مطلب ان کے لیے اجازت ہے. تو مرد کے لیے احرام کی حالت میں کسی بھی ایسی سواری میں سفر جائز نہیں ہے، حرام، جس کے اوپر چھت. اور خواتین کے لیے بالکل اجازت ہے، چاہے پلین ہو یعنی ایروپلین، چاہے بس ہو، چاہے ٹیکسی ہو، چاہے اونٹ کی محمل ہو، چاہے لفٹ ہو، لفٹ بھی ایک سواری ہے. یہ تو ہو گیا ایک عام مسئلہ. اب آئیے اس کی ذرا تفصیل. گرچہ ورکنگ ڈے میں کلاس جلدی تو ختم ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ حضرات بھی صبر کر لیجیے. حالت احرام میں عورتوں کے لیے بند گاڑی کا سفر اسی طرح اجازت ہے جیسے کھلی گاڑی کا، کوئی فرق نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اجازت تو ہے بند گاڑی میں لیکن بہتر ہے کہ کھلی میں جاؤ، ایسا بھی نہیں. مرد کے لیے بند سواری کا سفر جائز نہیں. سواری کسے کہتے ہیں؟ سواری کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. چنانچہ اس میں آخری چیز آ جاتی ہے چھتری. چھتری سواری نہیں، لیکن وہ آپ کے سر پہ سایہ کر کے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اور اگر چھتری نہ ہو، چھتری کا کام کے دینے والی، مثلا ایک سڑک ہے اس کے اوپر شیڈ ڈال دیا، اس شیڈ کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں، وہ وہی کام کر رہی ہے جو چھتری کرے گی. تو شیڈ کے اندر سے چلنا جائز، وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا. تو مرد کے لیے حرام ہے سواری، بند سواری میں، یعنی جس سواری کی چھت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو چاہے وہ معمولی سی چھتری. اچھا اب آئیے اس کے بعد ذرا سی تفصیل. آغاز خود کا یہی فتویٰ ہے کہ مرد کے لیے یہ چیز حرام ہے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا. آغاز خمینی کہتے ہیں یہ مسئلہ دن کا ہے، رات کا نہیں. آغاز سیستانی کہتے ہیں یہ مسئلہ دن کا ہے، دن کو حرام ہے، رات کو اجازت. لیکن اگر بارش ہو رہی ہے رات کو تو پھر رات کو بھی اجازت نہیں. آغا خمینی کہتے ہیں رات کے وقت مرد کے لیے بند گاڑی کا سفر بالکل جائز ہے، چاہے عام رات ہو چاہے بارش ہو. تو آغا سیستانی کے ہاں مرد کو دو چیزیں ان سے بچنے کی اجازت نہیں ہے، سورج اور بارش. دن کے وقت سورج ہوگا اس سے نہیں بچ سکتے، کھلی گاڑی رات کے وقت سورج نہیں ہے آپ بند گاڑی میں جائیں لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو اس رات کو بارش والی رات کو آپ کو کھلی گاڑی چاہیے. اور آغاز خامنائی فرماتے ہیں آغاز خوئی جیسی بات نہیں آغاز سستانی جیسی بات, جن کے وقت حرام ہے بند گاڑی رات کے وقت جائز ہے, بارش والی رات ہے تو احتیاط واجب ہے کہ بند گاڑی لو نہ لو کھلی گاڑی لو. اب دیکھیں جب میں کنفیوز ہو رہا ہوں بتاتے ہوئے تو آپ سننے والوں کی کیا حالت ہو. تو یہ وہ مسئلہ بنا جس میں چار مرجع کی چار نظریات, ابھی اس سے کام نہیں چلا. اب اگلا مرحلہ وہ یہ کہ اب دن کے وقت کھلی گاڑی چاہیے تو سعودی حکومت نے ایرانی حاجیوں کے لیے کچھ بسیں ایسی رکھی ہیں جس کی چھت اتار لی گئی, وہ پاکستانیوں کو کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی. لیکن آغا خوری کے اعتبار سے رات اور دن دونوں میں کھلی گاڑی چاہیے, اور کھلی گاڑی کسے کہتے ہیں اس میں ان کا نظریہ باقی مراجع سے الگ ہے. باقی مراجع کہتے ہیں جس کی چھت نہ ہو وہ کھلی گاڑی ہے, چھت ہو تو وہ بند گاڑی. آغا خوری کہتے ہیں چھت بھی نہیں ہونا چاہیے اور سائڈ کی دیواریں بھی کندھوں سے نیچے ہونا چاہیے. وہ کوئی ایسی سواری فی الحال سعودی عرب میں موجود نہیں. وہ عام بسیں لیتے ہیں اس کی چھت کھول دیتے ہیں, سائڈ کی دیوار کھڑکی اور کھڑکی کے اوپر تک کچھ دیوار تو کم سے کم آپ کے کندھے کے تو اوپر جاتی ہے. یعنی اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ کا سر دیوار سے لگے گا, یعنی بس کی دیوار آپ کے سر کے اوپر. آغا خوئی کے اعتبار سے وہ گاڑی بھی بند گاڑی. تو اب آغا خوئی کا فتویٰ یہ بنا کہ سعودی عرب میں فی الحال ہر مرد حاجی مجبور ہے بند گاڑی میں جانے پر. اگر اسے کھلی گاڑی مل بھی رہی ہے تو وہ کھلی ہے ہی نہیں. جب وہ مجبور ہو گیا تو اجازت ہے صرف اس کا ایک کفارہ یعنی ایک بکرا بعد میں پاکستان آ کے دینا. تو آغا خوئی کے یہاں تو مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی وہ فرماتے ہیں آپ بند جہاز میں جائیں, بند بس میں جائیں, بغیر چھت والی بس میں جائیں, یہ ساری کی ساری آپ کے لیے جائز تو نہیں تھی, مجبوری میں جائز ہو. آغا خمینی اور آغا خامنائی اور آغا سیستانی تینوں کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ بند گاڑی میں جا سکتے ہیں. تو جس وقت دن کا وقت وہ کھلی اور وہ کہتے ہیں جو گاڑی سعودی عرب میں کھلی ہے وہ کھلی ہے, اس کو کھلا مانا ہے انہوں نے. تو دن کے وقت وہ گاڑی لے, رات کے وقت پھر آپ بند بس میں جا سکتے ہیں. اب اس مسئلے کا کاروان ابو ذر کے احرام سے بہت گہرا تعلق بنے. یہ چھوٹی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا, تو خالی سننے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, اس کو بار بار پڑھیے. مرد خواتین کے لیے تو کھلی بند ساری گاڑیاں برابر, اس کو پڑھیے. میں پہلے اعلان کے مطابق ایک مختصر سا وقفہ دے رہا ہوں جس میں کچھ انتظامی اعلان ہوں, اور پھر میری تقریر کا وہ حصہ ہوگا جو خاص کاروان ابو ذر سے متعلق, تاکہ اگر باہر کے مہمان رات بہت ہو گئی ہے جانا چاہیں تو چلے گا. ابو ذر کے بھی وہ ساتھی کہ جن کو بتانے والا کوئی مددگار یہاں موجود ہے وہ بعد میں اس سے پوچھ سکتے ہیں, اتنے رات یہاں نہیں رہ سکتے. وہ جا پڑے تیار سے آیا ہوگا تو کوئی انچوڑی سے آیا ہوگا, وہ بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن سمجھیے کاروان کا اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے. دو چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ اب مسائل نہیں ہیں اعلان. میں نے خواتین کے مسائل سے متعلق ایک چارٹ بڑی محنت سے تیار کیا تھا, شاید یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ پوری کتاب کی محنت کم وقت لگا اس میں زیادہ. پھر یہ خیال کیا, بعض خواتین کا فیڈ بیک ملا تو اس کو پڑھ کے تو ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں, تو میں نے کاروان والوں سے کہا کہ اس کو واپس لے لیں. جن کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا تھی وہ سمجھے کہ شاید یہ غلط مسئلے چھپ گئے. نہیں آپ پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ یہ والا بکلے ای میل میں کسی ایسے مومن کے ہاتھ پہنچ گئے جو میری تقاریر اور میری کتابیں اکثر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اس کو بہت ہی قیمتی چیز سمجھ کے ای میل میں ایک سائٹ پر اپلوڈ کر کے ای میل میں لوگوں کو بھیج دی. اب میں نے سوچا کہ اگر سب کو مل رہا ہے تو میرے ساتھیوں کو نہ ملے یہ تو بہت عجیب بات. تو دوبارہ یہ پرچہ تقسیم کیا جا رہا, خواتین اگر معلومات کے لیے دیکھنا چاہے دیکھیں, جہاں پہ ان کا دماغ چکرانے لگے ان کو پین کلر کی ضرورت پڑے اس کو بند کر کے کتاب میں رکھ دے, جب مدینے میں واقعاً ضرورت پیش آئے تو دوبارہ اس کو کھولے. خالی ایک طرح سے تعویذ بنا کے اپنے پاس حفاظت سے رکھیے. ہاں جو معلومات کے لیے ابھی بھی پڑھنا جائے تو اجازت, لیکن اگر یہ ان کو کنفیوز کر رہا ہے تو پھینکے بھی نہیں پڑھے بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں یہ چیزیں بھول نہ جاؤں. یہ ایک مومن سے میں نے ادھار لیا ہے 15 منٹ ایک گھنٹے کے لیے دو انگوٹھیاں, ایک عقیق کی ہے, ایک روزے کی ہے. یہ تو یقین ہے کہ مجھے گفٹ تو نہیں کریں گے تو میں اس کو واپس تو کرنے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ کیوں, کیونکہ یہ مسئلہ خالی ابو ذر کا نہیں ہے, تمام شیعوں کا, سعودی عرب میں ہر جگہ, لیکن خاص طور پر مدینے کی مسجد جہاں روضہ رسول شیعہ حضرات کی نماز کے سجدگاہ کو بہت سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے, اور جہاں ان کو شک ہو جائے کہ یہ کوئی شیعہ اپنا سجدہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں, اور بعض اوقات وہ قافل بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. اب مہر رکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ غلطی تو آپ نہیں کیجیے گا, اٹھا کے پھینک دیں گے, توڑ دیں گے, جوتے کے نیچے لائیں گے, اس کا گناہ آپ پہ جائے گا. اس کے بعد پہلے ہمارے یہاں لوگ چٹائی کے مسلے لے جاتے تھے, چٹائی کی بنی ہوتی تھی اس کے اوپر سجدہ جائز, فوراً سمجھ بہترین کارپیٹ ہے اس کے اوپر یہ چٹائی کا مسلح رکھ رہا ہے, جو پاگل ہے یا شیعہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب پاگل تو نہیں. چنانچہ وہ چٹائی کے مسلح چھینے جانے لگے, پھر بھی لوگ خریدتے رہے تو اس کو سعودی عرب میں اس کا امپورٹ کرنا بینڈ ہو گیا, دکاندار نہیں منگوا سکتے. پھر ہمارے یہاں وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا جو پنکھا آتا وہ آ گیا کہ لوگ کس بہانے لے جاتے تھے کہ گرمی بہت ہے, ہوا جل رہا ہے, اچھا نماز کا وقت آیا وہیں رکھو نماز پڑھو, شروع میں چل گیا یہ فارمولا, پھر ان کے کان کھڑے. سردی کا موسم ہے, جنوری دسمبر چل رہی ہے, ہر آدمی سردی سے کانپ رہا ہے, اس کو کیسے اتنی سردی لگ رہی ہے, اور جب مسجدیں ایئر کنڈیشن کر دیے, ایئر کنڈیشن کے اندر پنکھا کیوں چلا رہا, سمجھ گئی کیا چیز. پھر کاروان ابو ذر اور کاروان سلمان وغیرہ نے لکڑی کے ٹکڑے دینا شروع کی, کلیئرنگ کے نام سے, تسبیح کے نام سے, وہ بھی ان کی نگاہوں میں آ گیا, چھینی جاتی. تو اب ہمارا ان کا ایک مقابلہ چلتا رہتا, اس میں ایک مسئلہ بہت آسان ہے. امام خمینی جو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے مدینے اور مکے کی تمام مسجدوں میں قالین پہ اسی طرح سجدہ کریں جیسے عام مسلمان سجدہ کرتے ہیں, آپ کو موقع بھی مل رہا تو ضرورت نہیں ہے کوئی صحیح چیز رکھنے کی, تو امام خمینی کے مقلد کے لیے تو بہت بہت آسان مسئلہ ہے. آغاز خود اور آغاز سیستانی فرماتے ہیں, اور یہ عام زندگی کا مسئلہ فرماتے ہیں کہ عقیق اور پیروزے پر عام زندگی میں سجدہ جائز ہے, اپنے کراچی میں بھی. تو اگر آپ نے ہاتھ میں عقیق یا پیروزہ پہنا اور اسی کے اوپر حالت نماز میں سجدہ کر رہے ہیں تو وہ نماز آپ کی صحیح ہوگی. لیکن پچھلے سال بعض قافلوں نے اس طرح سے ہی طریقہ اختیار کیا, ان کے کان کھڑے ہوئے, 150 آدمی سجدے میں اس طرح سے عقیق کی انگوٹھی اپنی پیشانی کے نیچے لا رہے ہیں, خاص اسپائی, یہ کیا چیز ہے, یہ انگوٹھیاں بھی چھینی, بہت ہی نارمل انداز میں, جیسے کوئی خاص آپ عمل نہیں کرنے جا رہے ہیں, ہاتھ ہے ہاتھ کو ذرا سا آپ نے پیشانی کے نیچے پیچھے کی, یہ نہیں کہ پورا ہاتھ ادھر ہے, ایک اتنی بڑی انگلی جو ہے وہ الگ سے نکلی ہوئی اس پہ سیدھا نہیں, دونوں ہاتھ آپ نے برابر میں رکھے ہوئے سیدھے میں, ذرا سا پیشانی کے نیچے عقیق والے ہاتھ کو لے گئے تو آپ کا سجدہ ہو گیا. اور یہ بہت اہم مسئلہ, اتنا آدمی کا دل جلتا ہے کہ میں روضہ رسول کے قریب پہنچا اور جنت کے ٹکڑے میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کارپیٹ ہے. تو یہ ابھی سے بتانا ہے تاکہ آپ کے پاس اگر یہ انگوٹھیاں نہیں ہیں تو آپ اس کا انتظام کر کے چلیں. اچھا میں یوں بتا دوں کہ آغا خامنائی اور آغا خمینی وہ انگوٹھی یعنی عقیق اور پیروزے پہ سجدے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن وہ وہاں کے کارپیٹ پہ سجدے کی اجازت دے رہے, اور آغا خوئی اور آغا سیستانی کارپیٹ پہ سجدہ منع کرتے, مگر وہ عام زندگی میں بھی عقیق اور پیروزے پہ اجازت دیتے. تو فرق ذہن میں رکھیے گا کہ عقیق و فیروزے پہ اجازت تمام مراجع کے پاس نہیں. تمام مراجع کہتے ہیں پتھر پہ سجدہ جائز ہے, قیمتی پتھروں میں آدھے کہتے ہیں جائز نہیں ہے, جیسے امام خمینی اور خامنہ. اور آغا خوئی اور سیستانی کہتے ہیں پتھر پتھر ہے, چاہے قیمتی ہو چاہے عام, سجدہ جائز. یہ خراسان میں بھی آپ کر سکتے ہیں سجدہ, اور رضویہ میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص مکی اور مدینہ. مکی اور مدینہ کے اندر آپ کی نمازیں, مسجد کے اندر آپ کو اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھے چاہے قصر. اگر آپ دس دن سے کم, کاروان ابو ذر مکے میں دس دن سے زیادہ رہے گا شروع, پھر مدینے میں دس دن سے کم, پھر واپس مکے میں دس دن سے کم. تو جہاں دس دن سے کم آپ رہیں وہاں آپ کو نماز قصر پڑھنا, لیکن مکے اور مدینے کی مسجد میں اجازت ہے کہ آپ کو نماز چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے. البتہ کراچی سے نکل مکے مدینے کے علاوہ ہر جگہ آپ کی نماز قصر. ہمارا پلین 12:15 بورڈنگ شروع ہوگی, یہاں کی نماز کا کیا حکم ہے, یہ اب ابو ذر کا خاص مسئلہ بنا. چنانچہ میں عام مومنین کا فائدہ یہاں تک ہے, اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ایک انتظامی اعلانہ سن لیجئے گا, پھر جن کو جانا ہے چلے جائیں, پھر میں آخر میں بہت جلدی 10 سے 15 منٹ یہ بتاؤں گا کہ کاروان ابو ذر جو حج تو شروع کرے گا 31 اکتوبر کو, آج سے لے کے 31 تک خاص طور پہ پہلا دن جو کراچی سے جا رہے ہیں ان کو کیا کرنا. درود بھیجئے محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم 15 منٹ تو ابھی لگیں گے اصل مسئلے کو بیان کرنے میں. سوالات میرے پاس بہت زیادہ آئے ہیں اور اکثر کے جواب تقریر میں آ چکے ہیں, اور جیسا کہ ہر سال مجھے یہ تجربہ ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ سوالات روک لیجئے گا, جو سوال آپ پہلے دن پوچھیں گے وہ دوسری یا تیسری تقریر میں آ جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. تو اب ہم سوالات میں سے آدھے تو خیر ضرورت نہ رہی, جو آدھے کی ضرورت بھی ہے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ جس کا سوال ہے اسی کو جواب چاہیے, باقی لوگ کچھ سننا چاہیں گے کچھ نہیں سننا چاہیں گے, تو پہلے ہم یہ آخری مسئلہ بتا دیں تاکہ اس کے بعد جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں. صرف وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کا سوال ہے, یا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بہرحال سوال کا جواب سن لیں تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اب ہماری گفتگو یہ شروع ہو رہی ہے کہ ان جنرل حج کا طریقہ کیا ہے اور عمرے کا طریقہ کیا ہے. یہ آپ کو بتا دیا گیا. عمرے کا طریقہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عمرے میں دو چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں جو تقصیر کے بعد ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تقصیر وہیں پہ کرنا ضروری ہے جہاں پہ صحیح پوری ہو. تو چونکہ کاروان ابو ذر ابھی حج والا عمرہ نہیں کر رہا ہے, عام عمرہ کر رہا, تو صحیح کے بعد تقصیر کے بعد آپ کو طواف النساء کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ جانا, تو اس لیے اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں. حج والے عمرے میں ٹھیک ہے کہ صحیح کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا, اب ہم ہوٹل جا کے آرام کریں گے, لیکن یہاں تو کام ختم نہیں ہوا, واپس آپ کو اسی ایریا میں رہنا. اچھا, اتنے لمبے جواب کے بدلے میں میں مختصر جواب دے دوں. تقصیر پورے مکے میں کہیں ہو سکتی ہے, لیکن جو ثواب مروہ پہاڑی پہ تقصیر کا ہے وہ اپنے ہوٹل کا نہیں. اچھا, یہ تو خیر ایک عام عمرے کا فرق بتانے میں یہ بات آ گئی. اچھا, اب چونکہ ہم لوگ 40 دن کا ہمارا قیام ہے اور حج کی تاریخیں اسلام نے فکس کر کے رکھی ہیں, وہ تاریخیں ہمارے سفر کے آخر میں آ رہی ہیں, یعنی 5 نومبر سے لے کے 9 نومبر تک. تو ابھی ہم حج سے متعلقہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے, تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے. کاروان ابو ذر اور کاروان ابو ذر کی طرح کے وہ سارے کاروان جو پہلے مکے جا رہے ہیں اور حج سے پہلے ہی مدینے بھی جائیں گے, ان سب کا پھر یہ سلسلہ بنے گا کہ ابھی ہم لوگ یہی سمجھ کے مکے میں جائیں گے کہ جیسے ہم عام عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ عام عمرہ اس لیے ہمیں کرنا ہے تاکہ مکے میں ہماری انٹری شرن حلال اور جائز ہو جائے. تو اب ہم عام عمرہ بھی کریں گے جس میں تقصیر کے بعد ہمیں طواف النساء اور اس کی نماز بھی انجام دینا. اور جیسا کہ ضمناً ایک بات آ گئی, اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ رہے گا کہ حج والا عمرہ جو بہت زیادہ رش میں آپ کریں گے, اس سے پہلے پہلے آپ کو اس کی ایک مشق اور ٹریننگ خود بخود مل جائے گی. اچھا, اب اسی میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ عام عمرہ جو ہم کریں گے نا وہ چار گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. 8 تاریخ کو آپ چلے, 8 کی آدھی رات کے قریب مکہ پہنچیں گے, 3-4-5 گھنٹے آرام کر کے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے اپنا عمرہ کریں گے, یعنی 9 کو ظہر کی نماز تک ہمارا عمرہ ہو گئے, اور رہنا ہے ہمیں 23 اکتوبر تک. تو پھر مکے کے قیام کے دوران آپ چاہیں تو مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو مکے میں بتانا چاہیے تھا, نہیں ابھی بتانے کی ایک وجہ. اچھا, اب اس میں ایک شرعی مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک مہینے میں آدمی صرف ایک عمرہ کر سکتا ہے, مہینے سے مطلب اسلامی مہینہ, جو تقریباً اس وقت تو اسلامی اور انگریزی مہینے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اسلام ابھی ذی قعدہ, ابھی ہم جا کے ایک عمرہ کریں گے تاکہ ہمیں مکے میں داخل ہونے کی شرعی اجازت ملے, اور اس کے بعد جو ہم 15 دن رہیں تو مہینے میں ایک عمرہ ہو سکتا ہے, دوسرے نہیں ہو سکتے. البتہ آغائے خوئی, آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں جو ایک عمرہ شرط ایک کوٹا ہے وہ ہے کہ اگر یہ عمرہ آپ اپنے لیے کریں, اپنے لیے ایک مہینے میں ایک عمرہ, لیکن پھر اسی مہینے میں اگر آپ مختلف افراد کے لیے عمرہ کرنا چاہیں, ہر عمرہ الگ الگ آدمی کے لیے ہو تو 30 دن میں 30 عمرے کریں. ایسے ہمت والے بھی ہیں جو دن میں 2 عمرے کرتے, 7 عمرے کرتے. شرط یہی, جس کے لیے ایک بار عمرہ ہو گیا اس مہینے میں اس کے لیے دوبارہ نہیں ہوگا. تو اب یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ پہلا عمرہ جو ہم ابھی کریں گے اس کے بعد بھی 15 دن آپ, 15 دن چاہے تو 15 عمرے کریں, چاہے 10, 8, 6 جتنی ہمت, مگر الگ الگ لوگوں کے لیے. اس میں بھی یہ خیال کرنا کہ مثلاً اگر اپنے والدین کے لیے عمرہ کر لیا, اب اسی مہینے میں والدین کے لیے دوسرا عمرہ نہیں ہوگا. جس جس کے لیے عمرہ ہو جائے تو ایک مہینے میں اس کے لیے اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. صرف آغا خمینی وہ مرجع جنہوں نے یہ فرمایا کہ مہینے میں صرف ایک عمرہ, چاہے اپنے لیے ہو چاہے دوسرے کے لیے. مگر یہاں بھی ایک گنجائش ہے ان کی تقلید والوں کے لیے, انہوں نے یہ کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مہینے میں ایک عمرہ ہو. اب اس میں دوسرے مرجے کی بات مانی جا سکتی ہے, آغائے خمینی والے عموماً یا آغائے خامنائی کی تقلید میں ہیں یا آغائے سیستانی کی, تو احتیاط واجب ہے تو ان کی بات مان سکتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہمارا مرجع تو منع کر رہا ہے مگر احتیاط واجب لگائیے, تو دوسرے مرجع کے فتوے پہ ہم عمل کر رہے ہیں کیونکہ احتیاط واجب لگائیے. ویسے اجازت نہیں کہ جس کی تقلید کرے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے فتوے پہ جائے. یہ بھی صرف تھوڑا سمجھانے کے لیے تھا, ورنہ باٹم لائن میں جا کے مسئلہ یہ بنا کہ یہ چاروں مراجع کی تقلید کرنے والے یہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد بھی مدینے جانے تک جتنا دل چاہے عمرے کرے, اور بس یہ خیال کریں کہ جس کے لیے ایک بار عمرہ ہو گیا اس مہینے میں نہیں ہو سکتا, اور ان تمام عمروں کا وہی طریقہ ہے جو آپ پہلے عمرے کا 8 اکتوبر سے شروع کریں, صرف ایک فرق کے ساتھ. اب اسی فرق سے میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں, اور وہ فرق یہ تو باقی جتنے عمرے آپ کریں گے ان کا احرام مسجد عائشہ سے باندھیں گے, اس کا میقات مسجد عائشہ یا جورانا, اور دونوں مکے سے ملے ہوئے علاقے. پہلے عمرے کا احرام ہر صورت میں آپ کو میقات سے باندھنا ہے یا میقات سے پہلے سے. اب سنیے پہلا عمرہ جو ہم کرنے والے ہیں. یہاں پہ میں چھوٹی سی بات اس لیے کہہ دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقیدت و محبت میں لوگ انجام دیتے ہیں, کوئی حرج بھی نہیں, لیکن اس میں شرعی مسئلہ نہیں بدلے گا عقیدت کی وجہ سے. ایک آدمی بیچارہ غریب ہے, حج کی حیثیت نہیں, تڑپتا رہا, اب اس کے پاس استطاعت آ گئی, حج کے پیسے آ گئے, دل اس کا چاہتا ہے کہ میں پہلے اپنے والدین کو حج کراؤں, میرا کیا, میں تو کر لوں گا بعد. یہ چراغ سحری ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, میں جوان ہوں, بظاہر زندگی باقی ہے. یہ احترام والدین, یہ عقیدت والدین کے ساتھ, یہ محبت, لیکن حرام محبت. جب آپ کے پاس پیسے آ گئے, خود آپ کو حج پہ جانا ہے, باپ کو بھی نہیں بھیج سکتے. ہاں, خود جائیں اور ان کو بھی لے جائیں, وہ الگ بات. اب میں ذرا سا مسئلے کو ایک اگلا جملے, پیسے آ گئے ہمارے پاس, والدین کے لیے تو خیر ہم کو معلوم ہے کہ ٹھیک, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تو کر لیں گے حج, امام زمانہ کے لیے حج کریں, یہ پہلا حج تو امام کے لیے کریں گے, اگلے سال پھر حیثیت ہے خود جائیں گے. یہ حرام محبت. اگر آپ کے پاس آپ کی حیثیت ہے تو آپ کو پہلا حج خود کرنا, والدین تو چھوڑے, امام زمانہ, پنجتن, رسول خدا, شہزادی کونین, کسی کے لیے حج نہیں ہو سکے. چلے یہ بات ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ واجبات والا نہیں ہے, یہ بہتر والا ہے. بہت سے لوگ اب جو یہاں سے جاتے ہیں, پتا ہے کہ ابھی ہم حج تو نہیں کر رہے ہیں, ایک عمرہ کر رہے ہیں, دل چاہتا پہلے عمرہ امام زمانہ کے لیے کر, عمرہ کوئی واجب تو ہے نہیں, تو پہلے اپنے لیے کرو. لیکن یہاں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان پہلا عمرہ اپنے لیے کرے. حج میں واجب ہے کہ پہلا حج اپنے لیے کرے اگر حیثیت آ گئی, اور عمرہ خود واجب نہیں ہے, مستحب ہے, تو مستحب میں مستحب یہ کہ پہلا عمرہ آدمی اپنے لیے کرے, خاص طور کاروان ابو ذر والے. کیوں بھائی, کاروان ابو ذر کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ نہیں, یہ لوگ یعنی ہم اور آپ مکے میں 15 دن رہیں گے, پہلا عمرہ اپنے لیے کر کے بھی اتنا وقت ہمارے پاس ہوگا کہ ہم امام زمانہ کے لیے بھی عمرے کر سکیں گے, چار نما سمین کے لیے, اور خاص طور پر پہلا عمرہ ہم کریں گے پیر کی صبح, 4 دن کے بعد شب جمعہ آ رہی ہے, شب جمعہ کو امام زمانہ کا عمرہ کیجیے تو زیادہ بہتر. ہاں, اگر کوئی ایسا قافلہ ہو جو صرف ایک دن مکے میں ٹھہرے گا اور نکل جائے گا, وہ تو سوچیں گے کہ ایک دن میں تو ہم ایک عمرہ کر سکتے ہیں, یہ امام کے لیے کریں, اس میں بھی بہتر اپنے لیے. لیکن جہاں کاروان والوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے انشاءاللہ, تو جو بہتر, اور بہتر بھی ایسا ہے کہ احتیاط بھی اسی میں, کیونکہ بعض پرانے مراجع کا فتویٰ یہ, جب آدمی پہلی بار جائے تو واجب ہے اپنے لیے عمرہ کر. اب اگر آج کے مرجع واجب نہیں کہتے, تب بھی کہتے ہیں کہ اگر پرانے مرجع نے کوئی بات کہی تو اس کا خیال کرنا احتیاط ہوتا. یہ ہمیشہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ میں, اب جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں, جب یہ مکمل ہو جاتا تو پھر سوال آنا شروع ہوتے ہیں کہ مولانا ہم تو امام زمانہ کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں, فلا تربیتی نشین میں تو کہا گیا کہ بھائی مومن کا فریضہ ہے کہ جب عبادت کرے پہلے امام کے لیے کرے. اس کو میں نے کہا عبادت اپنی جگہ لیکن شریعت اپنی جگہ. تو کاروان بزرگ والے سب کے سب پہلا عمرہ جو کریں گے ابھی وہ اپنے لیے ہی کریں, اور پھر مکے میں جو ان کے پاس 15 دن اس کے اندر باقی عمروں میں سے خاص طور پہ شب جمعہ زمانے کے امام یا پنجتن یا 14 ماسمین کو یاد کریں. اب آئیے, کاروان اپنے لیے عمرہ کرے, مگر یہ بتا دیا گیا کہ عمرہ ہم کیوں کریں گے, کیونکہ ابھی حج ہم شروع کر نہیں سکتے, اور 40 دن کا ہمارا قیام قانونی مجبوری, تو مکہ ابھی جانا بھی ہے, حج ابھی آنی ہو نہیں سکتا, اس کی تاریخیں بعد میں آ رہی ہیں. اس وقت ہم عمرہ کریں. یہ عمرے کے سارے وہ مسائل ہیں جو آپ نے 3 دن سے سن رہے ہیں. آپ صرف اس کے احرام کا مسئلہ, عمرے کا احرام. اب آئیے, چاہے چارٹ دیکھیں چاہے اس بکلیٹ کا پیج نمبر 2 ہونا چاہیے شاید. جی ایک ہی بات, بس بات کو آسان سے آسان رکھ رہا ہوں. مکہ مکرمہ ایک شہر ہے, ام القرآن دنیا کے تمام شہروں کی ماں, اور اس کے اطراف میں اسلام نے چاروں طرف کے علاقے کو حرم قرار دیا کہ مکہ تو ہی قابل احترام, مکے کے چاروں طرف کی زمین بھی قابل احترام. جو اس چارٹ پہ ریڈ ڈاٹڈ لائن جو بتائی گئی ہے, یہ ہے حدود حرم, اور ہر طرف سے, تو ایک طرف سے حدود حرم میں جو محلہ ہے اس کا نام ہے تنی, یہی پاکستان اور ہندوستان میں مسجد عائشہ کہلاتا ہے. حدود حرم میں ایک کا نام ہے جورانا, ایک کا نام ہے حدیبیہ, ایک کا نام ہے شمیسی, جو ابھی ہم لوگوں کے راستے میں آئے گا شمیسی, ابھی سے مطلب 8 تاریخ. اچھا اب یہ جو ہے یہ حدود حرم, جب آدمی مکے میں صحیح طریقے سے پہنچ جائے, صحیح عمرہ کر دے, اس کے بعد جتنے عمرے کرنا چاہے بعد والے, اس میں حکم یہ ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں جہاں حدود حرم میں کسی جگہ بھی پہنچ جاؤ, جہاں پہ حرم ختم ہوتا ہے اسے ایک قدم باہر کہیں بھی چاروں طرف کہیں بھی جہاں تمہیں موقع دے وہاں جا کے بعد والے عمروں کا احرام وہاں سے پہن سکتے, کیونکہ مسجد عائشہ سب سے قریب ہے مکے سے, ورنہ مسجد عائشہ نہیں, جہاں جہاں حدود حرم ختم ہے, جہاں حدود حرم ختم ہے اس کو شرن کہتے ہیں ادنا ہل. یہ تو میں نے بجائے آسان کے مسئلہ مشکل کر دیا, چھوڑ دی. حدود حرم اس لیے میں نے بتائی کہ بعد کے جتنے عمرے آپ کریں اس کا میقات ہے حدود حرم, حدود حرم کا اختتام. تو تنیم جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں, جو ارانا, حدیبیہ, یہ سب انشاءاللہ مکے کی زیارت ہے, لیکن یہ تو اس کے لیے جو پہلی مرتبہ مکے صحیح طریقے سے پہنچ گیا, یعنی صحیح جگہ سے پہلا احرام پہن کے مکے میں آ گیا. تو بعد والے احرام میں تمہیں کوئی زحمت نہیں اٹھانا, لیکن پہلا احرام, پہلے احرام کے لیے اسلام نے مکے سے کافی دور, حدود حرم جو ہے نا مکے سے 20 میل کے اندر ہے بس, لیکن پہلے احرام کے لیے جو جگہ اسلام نے رکھی ہے اسے میقات کہتے ہیں. یہ مکے سے تقریباً 150 میل دور ہوتی ہے, یہ 4-5 جگہ. آج کل کی دنیا میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ ذرا سی تقریر کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. پہلے زمانے میں جب خشکی کے سفر تھے یا سمندری جہاز سے, تو کہیں سے بھی آپ مکے میں آئیں آپ کو میقات کہیں نہ کہیں ملے گا. آج کل جب ہوائی جہاز ہے, زمین پہ آپ قدم ہی نہیں رکھتے, تو ہوائی جہاز جو ہے وہ زیادہ تر جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے. جدہ جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر ہے, اور جدہ تقریباً یہاں پر, جدہ پہ اگر جہاز اترا کراچی سے اڑ کے, تو آپ گویا آپ کو کوئی میقات بھی نہیں مل رہا, اور آپ ہوا کے اندر میقات پر سے گزر کر میقات کو کراس کر گئے. اب کیا کریں, ایئرپورٹ تو ہم نے نہیں بنایا, یہاں پر مراجے کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے قافلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک کہتے ہیں مولانا یہ سب داستان ہے امیر حمزہ نے بتائی, مختصر بتائیے ہمیں کیا کرنا, جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. وہ لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں, ان کو تو میں 2 جملوں میں فارغ کروں. بعض جو ہیں وہ اپنی چلاتے ہیں, ان کے لیے میں اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں. جدہ جو ہے نا, جدہ پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ کو کہ زمین سے چل کے نہیں گئے, آپ ہوا ہوا کے اندر ہو کر ایسی جگہ پہنچ گئے کہ گویا آپ نے میقات کو کراس کر لی. فی الحال ہمارے مہاراج ہوا کے میقات کو نہیں مانتے, میقات زمین پر. پی آئی اے, سعودیہ, ہر ایئر لائن جب پرواز کرتی ہوئی جدہ جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اب ہم میقات کے اوپر پہنچ گئے, احرام باندھ. فی الحال ہمارے مہاراج کے نزدیک میقات کے اوپر کوئی چیز نہیں, میقات خشکی کا نام ہے. پیروں پیروں چل کے وہاں جائیں گے, جدہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچیں گے تو میقات ٹچ کیے بغیر اوپر سے اڑ کے یہاں پہنچ گئے. اب کیا کریں؟ اب ایک تو بہت آسان مسئلہ بولنے, عمل کرنے میں مشکل ہے. بول بولیے, کوئی بات نہیں, آپ آگے نکل آئے, واپس چلے جائیے میقات. کامن سینس اور سمجھنے میں بہت آسان ہے, جہاں آپ کو جانا تھا کسی جگہ آپ کو جانا تھا, راستہ بھول کے آپ آگے نکل گئے, کوئی بات نہیں, پیچھے آ جائیے. میقات پہنچ رہا تھا, نہیں پہنچ سکے. ہوائی جہاز جو تھا 1980 یا 1879 آگرہ یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ, بولا نا پائلٹ کو کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ وہ ہمیں صحیح جگہ اتار دے. نہیں ملا ہمیں ایسا کوئی پائلٹ. تو خیر اب کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ والا حل تو نہیں ہمارے پاس, ورنہ پاکستان میں ہر کام کچھ کھلا پلا کے ہو جاتا ہے. وہ تو ہم کو جدہ اتارے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں اترے پھر واپس میقات چلے جائیے, بہت ہی آسان, مگر بہت زحمت کا کام. کیونکہ اتفاق ایسا ہے کہ ایک مدینے والا میقات جو ہے جو ہم حج میں استعمال کریں, اس کے علاوہ سارے میقات ویرانے میں ہیں, جنگل میں. سارے راستے آج کل بدل گئے, نئی سڑکیں بن گئی, تو وہاں تک جانا بہت مشکل. اور بہت مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راستہ بھول جائے آدمی مر جائے, 6-8-10 گھنٹے کا ایکسٹرا ایک سفر, اگر اس کے علاوہ کوئی اور شریعت میں گنجائش ہی نہ ہو تو ہمیں کرنا پڑتا. مگر دو حل ہیں اس کے, ایک تو یہ کہ آپ جدہ پہنچ گئے تو واپس جتنا آپ آئے ہوا میں ہو کے واپس جائیے, اور کسی ایک میقات کو ٹچ کریں تو جدہ سے قریب ترین جوفا 200 میل, 4 گھنٹے جانے میں, 4 گھنٹے آنے میں, 2 گھنٹے میقات پہ لگیں گے, 10-12-14 گھنٹے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چھٹے امام کئی مرتبہ یہ بات بتائی کہ تمہیں اسلام نے ایک اجازت دی کہ تم چاہو تو میقات سے پہلے پہلے, جو میقات ہے نا